الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيسے ہیں آپ سب الحمدللہ وائس اوکے ماشاء اللہ گڈ الحمدللہ ویری نائس ٹو سی آل آف یو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اس کا فضل و کرم ہے الحمدللہ رب العالمین You missed me. I missed all of you. Alhamdulillah, I missed my class. But, you know, kabhi kabhi chalta hai, right? Ek device par, oh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. You know what? پورا آپ کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر کے دوبارہ ان کو لکھیے کیونکہ میری وائس تو ان کو پہنچے گی نہیں ٹھیک ہے کہ پورے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر کے دوبارہ اوپن کریں انشاءاللہ وائس ول بی اوکے ٹھیک ہے الحمدللہ सो आप लोगों ने क्या कुछ किया? यू फिनिश्ड माशाल्लाह सूरह रहमान, सूरह वाकिया एंड नाउ ऑन सूरतुल हदीद. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खूबसूरत खूबसूरत सूरह. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, और सूरतुल हदीद की तो क्या बात है. अभी इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों के माशाल्लाह इतने सारे टेस्ट और असाइनमेंट्स देख रही थी मैं मेल में. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड जॉब माशाल्लाह, जिस जिसने फौरी फौरी अपना काम खत्म किया. अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यू नो व्हाट, जितनी जल्दी काम किया जाए ना उतना ही बंदा रिलैक्स हो सकता है. अगर पहले रिलैक्स हो जाए कि हाँ हम कर लेंगे, तो इतना बंडल अप हो जाता है काम कि बंदा देख के सोचता है कि क्या करें और क्या ना करें. राइट, बट इंशाल्लाह स्टिल वी हैव सम टाइम, सो ट्राई टू फिनिश ऑल योर वर्क. ठीक है, अपने ऊपर से बोझ को जितनी जल्दी उतार दे अच्छा है. अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आखिरी आखिरी जो अब जूस रह गए हैं उसको आप सुकून से कंप्लीट कर सके. ठीक है, और ये वीकेंड क्योंकि आपको टेस्ट नहीं मिला था, तो इंशाल्लाह ये वीकेंड पे ऐसा करेंगे कि आपको सेकंड टेस्ट और असाइनमेंट भेज देंगे. ठीक है, ताकि आप असाइनमेंट भी करते जाए और साथ ही आपकी टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी. ओके, और फिर इंशाल्लाह जूस 27 भी आपका माशाल्लाह कंप्लीट है, सो विल डू जूस 27. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. ठीक है, बारकल्लाहु फीक. चलिए ऐसा करते हैं, आपकी अटेंडेंस सबसे फर्स्ट ले लेते हैं. ठीक है जी जी, जूस पार्ट टू नहीं आया ना 26 का, राइट, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रेडी. इंशाल्लाह अब वीकेंड पे भेजेंगे अभी, क्योंकि आपको वीकडेज में अपने लेसन करने होते हैं, आपको अपने सब कुछ डेली का वर्क करना होता है. राइट, सो इंशाल्लाह दिस वीकेंड. ओके, ठीक है, चलिए बारकल्लाहु फीक. इंशाल्लाह अटेंडेंस के लिए रेडी हो जाइए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मारिया उमर, अनिला उमर, इफ्फत फातिमा, शाहीन मकसूद, हाजरा आसिफ, अम्तुल फरहीन, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, हरीम इकबाल, नजमा रशीद, अबीर याकूब, मरियम बीबी, सुमेरा जीवा, शिराज अफगैन, अतीबा एजाज, आलिया शरूफ, फिरोजा सनाउल्ला, सनोबर मसूद, फरीहा इकबाल एंड फातिमा खतीब. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. यस, एंड माशाल्लाह वी हैव अनदर गुड न्यूज. अल्हम्दुलिल्लाह, इस स्काइप पे कौन है मुझे बताइए, क्योंकि स्काइप के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं आई मेरे पास. सिस्टर फराना, अगर आपको वॉइस आ रही है तो आप अगर ट्रांसमिट कर सकती हैं स्काइप पे प्लीज. ठीक है, कैन यू डू दैट? यहाँ पे आपका नहीं चल रहा है, सो अगर आप वहाँ पे ट्रांसमिट कर दीजिए इंशाल्लाह. यू डिड, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, सो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी अटेंडेंस दे दीजिए मुझे. अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, बारकल्लाहु फीक. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिस्टर इफ्फत फातिमा माशाल्लाह, शी इज ब्लेस्ड विद अ सन माशाल्लाह, बेबी सन. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हान तआला उनको भी और उनके बेबी को भी खैर और आफियत के साथ रखे, और उस बेबी को बहुत अच्छा मुसलमान बनाए और बहुत अच्छा इंसान बनाए, और अल्लाह ताला उस बेबी को अपने माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बनाए और उनके लिए वो सदक़े जारिया बने. आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुह. मुझे जब आप लोगों की ये न्यूज़ मिलती है ना, सो इतनी खुशी होती है. माशाल्लाह आप लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह से कुरान पाक के साथ जुड़े हुए हैं, क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, और सब کاموں کو لے کے چلتے ہیں الحمدللہ. اور جب ہم عذر پیش نہیں کرتے نا تو آپ لوگ سب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح برکت دیتا ہے ٹائم میں, رائٹ. جب ہم ان سب چیزوں کو عذر بنا لیتے نا تو یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور ہمیں اتنی آسانی سے ان کلاسز سے پیچھے ہٹا دیتا ہے یہ شیطان کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, رائٹ. لیکن جب ہم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں نا, کوئی بات نہیں, کان میں تو آواز پڑ رہی ہے نا, بیٹھا ہوا ہے, بیبی بھی بیٹھا اپنا قرآن لے کے بیٹھے, الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیے یہی چیزیں پھر یہی مشکلیں بات کی آسانی کا باعث بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے برکات عطا فرمائے, آپ کے وقت میں برکات عطا فرمائے, آپ کے صحت اور زندگی میں برکات عطا فرمائے. کبھی کسی چیز کو عذر نہیں بنائیے, نہ کسی چھوٹے بیبی کو نہ کسی بڑے بچے کو, ٹھیک ہے. الحمدللہ سب کام اپنے وقت پر ہوتے رہتے ہیں. سو نیور لیو دا ہوپ, نیور لیو دس بک, اوکے, ان شاء اللہ. چلیے الحمدللہ رب العالمین, آج ہم سب سے پہلے اپنے بک پڑھتے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کریں گے اپنی بک کا, جنازے کے مسائل کا, اینڈ دین ویل کنٹینیو اور تفسیر, ٹھیک ہے. اور پھر ہم انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ گرامر کا بھی نیکسٹ سیشن کریں گے, ٹھیک ہے, جتنا کر سکے. انشاءاللہ وی ہیو لاٹ آف ٹائم ٹوڈے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے. سو ان شاء اللہ ویل کمپلیٹ آل اوور اسکیڈول فار ٹوڈے ان شاء اللہ, ٹھیک ہے. چلیے اپنی بک کھول لیجیے, اوکے. پیج نمبر ہے 70, ٹھیک ہے, پیج نمبر 70, نماز جنازہ کے مسائل. چلیے ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں باذن اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
تو آئیے دیکھتے ہیں نماز جنازہ کے مسائل. نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, جو شخص جنازے میں شامل ہو اور نماز جنازہ پڑھے اسے ایک قیرات قاب سے ہوتا ہے, قیرات ثواب ملتا ہے, اور جو شخص میت دفن کرنے تک موجود رہے اسے دو قیرات کا ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی, قیراتان یعنی دو قیرات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا دو قیرات ثواب میں دو پہاڑوں کے برابر ہوتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. دیکھیے ہمارے پاس کتنی کمیاں نیکیوں کی. ہم تو ایسے لگتا ہے جیسے بڑے ساہوکار بنے ہوئے ہیں کہ بہت نیکیاں, بڑی بڑی نیکیاں چھوڑتے ہیں. اب کسی کے نماز جنازہ میں شامل ہونا کوئی مشکل ہے؟ جو مرد مسجدوں میں جاتے ہیں, ہر مسجد میں جب بھی کوئی جنازے کی آتی ہے تو ساتھ پڑھ کے اجر لے لیتے ہیں نا. تو اگر مثال ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ شہر میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور اگر آپ فارغ ہیں, مرد گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, بعض دفعہ سگریٹ پیتے رہتے ہیں, ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, سیاست پہ تبصرے اور جو کچھ بھی ہے, لیکن نیکیوں کے موقع چھوڑتے ہیں. اگر صبح اٹھتے کسی کی نیکی پہ نظر ہے تو سوچے اچھا آج میں دو قیرات نیکیاں لے سکتا ہوں. پتا کریں شہر میں کسی مسجد میں کوئی فوت تو نہیں ہوا, کوئی دور پارک ہے کسی جاننے والے کا دیکھیں. ایسی میرے والے جگہ بھی ضرور موجود ہوں گی کہ جہاں سے پتا چلتا ہے کہ کون کون آج فوت ہوئے, تو کہیں کو مسلمان فوت ہو تو اجر لینے کی نیت سے جایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ تو نماز جنازہ میں صرف قیام ہے, یعنی نہ اس میں رکوت ہے, نہ سجدہ ہے, اور نہ کچھ, صرف کھڑے ہوں گے. چار تکبیریں ہیں, نہ رکوع اور نہ سجدہ. اور اسی طرح سے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے, اس کے کچھ سرکمسٹانسز ہیں. حدیث دیکھ لیجئے حضرت ابو ہریرہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر اسی روز پہنچا دی جس روز وہ فوت ہوا, ٹھیک ہے, حبشہ میں فوت ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنازہ گاہ میں تشریف لے گئے, ان کی صف بنائی اور چار تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھائی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ دوسرے ملک میں تھے, مسلمان تھے. اب اس پہ تھوڑا سا کنٹراڈکشن آئی. اب اس پہ دو باتیں سمجھ لیجئے. غائبانہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ آج کل ہوتا کیا ہے کہ مثال ہے کوئی پاکستان میں فوت ہوا اور بڑا لیڈر تھا, کوئی سیاسی لیڈر ہے خاص طور پہ, تو ہر جگہ پر اس کی نماز جنازے ہوتی ہیں. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ نجاشی کی ہوئی تھی تو اس کا انتقال کی جا سکتی ہے, لیکن جو زیادہ ساؤنڈ رائے ہے نا وہ کیا ہے کہ نجاشی کی نماز جنازہ اللہ کے نبی نے کیوں پڑھی؟ کیونکہ وہ حبشہ میں تھا, کرسچینز کے بیچ میں رہتا تھا, وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا, اور اس کی جنازے کی نماز وہاں نہیں پڑھی گئی ہوگی. تو جس صورت میں کہ مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان اگر ایسی جگہ فوت ہو جہاں خدشہ ہو یا ڈر ہو کہ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تو پھر دوسری جگہ کے مسلمان پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جس مسلمان کی اپنے ملک میں اپنی جگہ پہ ان پرسن نماز جنازہ ہو جائے تو پھر اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے کیا کریں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعفن, بھلا کیوں؟ دیکھیے میں نے آپ کو پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ زندگی میں آپ سے کہتی ہوں آپ میرے لیے دعا کریں, ہم زندوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا, آپ میری دعا کریں تو آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں جب بھی دل چاہے گا کہیں بھی. مرنے کے بعد کی دعا جو ہے نا اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں. آپ نماز جنازہ کا بھی طریقہ دیکھیں گے, اس کی روح جو ہے وہ میت کی دعا ہے, تو ضروری بات تھوڑی ہے کہ آپ اس کے لیے جنازے کے طور پہ کھڑے ہو کے وہ دعا مانگے. اور بعض دفعہ نماز جنازہ کا شوق اور دھوم دھام بہت ہوتی ہے, ود ان 4-5 منٹ ختم بھی ہو جاتی ہے. صحیح طریقے سلیقے سے ایک دفعہ بھی دعا نہیں مانگی ہوتی تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی پردیس میں, کوئی دور ہے, کہیں بھی ہے, اگر اس کا نماز جنازہ آپ نہیں بھی پڑھ پائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا تو آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کوشش کریں, جتنے زیادہ دعا دل سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا اس کا اجر اس کو دے گا. پھر پڑھنی کیسے؟ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی مسنون ہے, یعنی اللہ اکبر امام صاحب کرتے ہیں, سب کھڑے ہوں گے اور اس میں کیونکہ ڈیڈ باڈی سامنے ہوتی ہے تو سجدہ کر بھی نہیں سکتے نا, تو امام صاحب کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد اللہ اکبر کریں گے آپ بھی کر کے, اس کے بعد تھوڑی دیر خاموشی ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی, اسے ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا, ٹھیک ہے. حضرت طلحہ بن عبداللہ بن نوف فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا جان لو کہ یہ سنت ہے. بخاری کی روایت ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسری تکبیر کیا ہوگی؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے, تیسری تکبیر کے بعد دعا کریں گے میت کے لیے, اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہوگا, ٹھیک ہے. پھر نماز جنازہ میں آہستہ یا بلند آواز سے قرأت کرنا دونوں طرح جائز ہے. بعض مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اونچی پڑھاتے ہیں, بلکہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے کہ سب اس دعا میں آمین کہتے ہیں. بعض خاموشی سے پڑھاتے ہیں, جیسے حرم میں اونچی آواز سے نہیں پڑھاتے, صرف اللہ اکبر کی آواز آتی ہے, دونوں طرح سے اجازت ہے. اب اگر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے, آپ بھی پڑھ چکے, ابھی آپ فارغ ہیں تو کیا کریں؟ تو اگلا مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر موقع مل جائے تو قرآن پاک کی کوئی دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہ ساری باتوں کو ملائیں تو ایک حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے, حضرت طلحہ بن عبداللہ سے کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز ادا کی, انہوں نے سورت فاتحہ کے بعد ایک دوسری سورت اونچی آواز میں پڑھی جو ہم نے سنی. جب عبداللہ بن عباس فارغ ہو گئے تو میں نے ان کو ہاتھ سے پکڑا. یہاں سے دیکھیے صحابہ کا عمل, ایون صحابی کو بھی کوئی ایسا عمل کرتے دیکھتے جس کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہوتا کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو فوراً روک لیتے تھے. ہم ہوتے ہم کہتے نہیں چھوڑو نا, اچھا ہی ہیں صحابی ہیں, پڑھ ہی لیا نا, کیا حرج ہے. آج دین میں بہت سارے اضافے ہم نے یہ سوچ کے کر لیے کیا حرج ہے, کیا فرق پڑتا ہے, لیکن انہوں نے روک لیا اور قرأت کے بارے میں سوال کیا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کی, میں نے تو یہ کبھی اللہ کے نبی کو نہیں کرتے دیکھا. تو انہوں نے جواب دیا, میں نے جہری قرأت یعنی اونچی آواز سے قرأت اس لیے کی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے, یعنی اللہ کے نبی نے کبھی ایسا بھی کیا اور جائز ہے. اسے ابو داؤد, نسائی اور ترمذی نے روایت کیا, اور جو بھی کام انہوں نے کیا وہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہاں سے صحابہ کا معیار ہمیں پتا چلتا ہے کہ دین میں اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کرتے تھے, جہاں اللہ کے نبی نے کوئی کام کیا ہوتا وہ کرتے اور جو نہ کیا ہوتا اس کو روکتے تھے. اسی طرح دوسری روایت ابو امامہ بن سہل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورت فاتحہ پڑھنا, پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا, پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرنا اور اونچی آواز سے قرأت نہ کرنا, اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا سنت ہے. اسے شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا. تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلی اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ, موقع مل جائے تو اس کے بعد کوئی سورت بھی ملا سکتے ہیں, پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف کون سا پڑھیں گے؟ نماز والا پڑھیں گے. تیسری کے بعد دعا, وہ کون سی دعائیں؟ وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ دہراؤں گی, میت کی بخشش کی دعاؤں میں یہ آتی ہیں. اور چوتھی اور آخری رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اب درود شریف کے بعد تیسری تکبیر میں کون سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ چند دعائیں میں بولتی ہوں، آپ میرے ساتھ دہرا لیں، اور اس نیت کے ساتھ بھی کہ جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو اللہ یہ دعائیں لگائے. کوئی خاص کسی کا آپ سوچ کے بھی مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں، لیکن دعا بہت خوبصورت ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجره ولا تدلنا بعده. روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اب اس کا ترجمہ سنیے اور دل میں آمین بھی کہیے، کیونکہ یہ دعا ہے. کیا؟ یا اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو، حاضر اور غائب کو، چھوٹوں اور بڑوں کو، مردوں اور عورتوں کو بخش دے. یا اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے مارنا چاہے تو اسے ایمان پر موت دے. یا اللہ ہمیں مرنے والوں پر صبر کے ثواب سے محروم نہ رکھ، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر. یہ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. تو یہ دعا آپ کو دعاؤں کی بک میں مل جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بکس ہیں، کارڈز کی صورت میں مل جاتی ہے، اور یہ ہمارے پاس ہونی بھی چاہیے. عادت بنا لیں اپنے پاس، نمازوں کے بعد پڑھ لیں. کوئی اس کو طریقہ نہ رکھیں کہ اتنی دفعہ پڑھنی ہے، لیکن اسی بہانے فوت ہوئے ہوئے لوگوں کے لیے انسان دعا کرتا ہے. ایک اور دوسری دعا جو میرا خیال ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آتی بھی ہوگی، یہ حضرت عوف بن مالک سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھی وہ میں نے یاد کر لی. آپ نے وہ دعا یوں کی، آپ بھی دہرا لیجئے. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه وعيسه من عذاب القبر ومن عذاب النار. کیا ترجمہ اس کا؟ یا اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے آرام دے اور معاف فرما، اس کی باعزت مہمانی کر، اس کی قبر کشادہ فرما دے، اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو کر اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اسے اس کے گھر سے بہتر گھر، اس کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال، اس کی ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ یہ دعا سن کر میں نے خواہش کی، کاش میری میت ہوتی. مسلم کی روایت ہے، یعنی اللہ کے نبی کی زبان سے اتنے پیارے لفظ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح. اب آپ بتائیں کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اس وقت بیٹھ کے سورت پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، کیا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں گے تو میت کو زیادہ فائدہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے سے ہوگا؟ قرآن تو آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن میت کو خاص طور پہ فائدہ ان دعاؤں سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان کو یاد کر لیجئے، لکھی ہوئی بھی ہوں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو زندگی دے، لیکن بعض دفعہ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا نماز جنازہ کیسے ہوگا یا اس میں کیا دعا ہوگی؟ تو اس پہ حضرت حسن کا عمل ملتا ہے کہ انہوں نے ایک نماز جنازہ پڑھی ایک بچے کی، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی، آپ بھی مانگ لیجئے، اللہم اجعلنا فرتم وسلفن واجرن، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیش رو پیشوا اور باعث اجر بنا. یہ بخاری کی روایت ہے. پیش رو اور پیشوا سے کیا مراد ہے؟ کہ اس بچے کو اپنے ماں باپ سے پہلے جنت میں لے جا کر ان کا انتظار کرنے والا بنا. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے تو وہ بڑے دکھی تھے، دلگیر تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہا اللہ کے نبی میرا بچہ فوت ہو گیا ہے. تو فرمایا کیا تو نہیں پسند کرتا کہ کل تو جب جائے تو جنت کے دروازے پہ وہ بچہ کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہو؟ تو اس لیے کبھی کسی کا ایبارشن ہو جائے، مس کیریج ہو جائے یا بچہ فوت ہو جائے تو صبر کیجئے اور امید کیجئے کہ وہ بچہ آپ کو وہاں ملے گا. اور معصوم بچہ چلا گیا، پتہ نہیں بڑے ہو کے کتنے گناہ کرتا، معاشرے کا اثر ہوتا، آپ کے لیے کوئی دکھ کا ذریعہ بن جاتا. اور آج بچہ فوت ہوا ہے، کل ہو سکتا ہے اپنی شادی والے دن وہ فوت ہو جاتا. ہمیشہ خیر رکھیے ذہن میں. دیکھیے ایمان جو بندے کو بہت آپٹومسٹک بنا دیتا ہے، آپ بہت روشن خیال ہوتے ہیں. کوئی بھی صدمہ پہنچے تو کہا کریں شکر ہے اس سے بڑا صدمہ نہیں پہنچا. ہمارے سر میں بھی درد شروع ہو جائے نا تو ہم اس پہ بھی شور مچا دیتے ہیں، سوچا کریں سر میں درد ہے، شکر ہے دل میں درد نہیں ہے، شکر ہے پیٹ کا آپریشن نہیں ہو رہا، شکر ہے اللہ تیرا. تو جس نے خوش رہنا ہے نا اس کے پاس خوش رہنے کے بہت موقع ہیں، اور جس کو نہیں رہنا وہ خوشیوں میں بھی خوش نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کو مرد میت کے سر، یعنی اگر فوت ہونے والا شخص مرد ہے تو امام اس کے سر کے پاس، اور اگر عورت میت ہے تو اس کے وسط میں، یعنی ڈیڈ باڈی جہاں ہوتی ہے امام مرد کے سر کے پاس پیچھے کھڑا ہوگا اور عورت کے مڈل میں وسط میں کھڑا ہوگا. اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کا مرد میت کے وسط میں اور عورت میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری باتوں کی دلیل حدیث سن لیں گے تو بات واضح ہوگی. حضرت ابو غالب رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک کو ایک مرد کی نماز جنازہ پڑھاتے دیکھا، وہ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد ایک اور دوسرا جنازہ لایا گیا جو ایک عورت کا تھا. لوگوں نے کہا ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، ان کی کنیت تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ میت کی چارپائی کے بالکل وسط میں، یعنی مڈل پارٹ میں کھڑے ہو گئے. حضرت علاء بن زیاد نے حضرت انس سے پوچھا ابو حمزہ کیا تو نے رسول اللہ کو مرد اور عورت کا جنازہ پڑھانے کے لیے اسی جگہ کھڑے ہوتے دیکھا ہے جہاں تم کھڑے تھے؟ یا پھر دیکھیے کہ صحابی کتنا خیال رکھتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت نہ ہو. تو حضرت انس نے فرمایا کہ ہاں. پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو. اس ابن ماجہ نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی سی بات اس میں سائیڈ ایشو اپنے لیے دیکھتے ہیں. ہم عموماً ایسی باتوں پہ کہتے ہیں کیا حرج ہے، اگر صحابہ بھی اسی طرح اللہ کے نبی کی باتوں پہ فٹ بائی فٹ سٹیپ بائی سٹیپ عمل نہ کرتے اور کیا حرج ہے، کیا حرج کہہ کے اپنی مرضی کے کام کرتے، بڑا فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم سوچے کیا فرق پڑتا ہے میت کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ، پاؤں میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے مڈل میں، فرق تو کوئی نہیں پڑتا. لیکن ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے کہ سنت کے خلاف ہے. تو صحابہ کا جو گروہ تھا نا وہ دین کے محافظ تھے، 19 سے 20 نہیں کرتے. میں آپ کو اس کو اس طرح سمجھانا چاہوں گی جیسے کچھ بڑی کمپنیز ہوتی ہیں نا اور کچھ بیچاری بیچ کے چھوٹے مطلب مڈل کلاس کمپنیز ہوتی ہیں. فرق اس بات کا کہ بڑی کمپنیز کوالٹی کانشیس ہوتی ہیں. آپ نے اگر آج ان کی کوئی چیز لی ہے تو 2 سال بعد بھی لیں گے تو ویسی ہوگی. ٹیسٹ کانشیس ہے، اگر کھانا ہے تو آپ دیکھیں ایک چین کا کھانا جب کھائیں گے ایک جیسا ہوگا. دوسری طرف کیا ہوتا ہے، نئی نئی چیز آتی ہے تو بڑی اچھی بہت زیادہ کوانٹیٹی میں دیں گے، آہستہ آہستہ کم کر دیں گے. تو ہمارا دین کوالٹی کانشیس ہے. صحابہ کرام کوالٹی کانشیس ایسے تھے کہ اللہ کے نبی کے قدموں پہ قدم رکھتے تھے، آپ کے کاموں کو کرتے تھے. آج بھی ہم بچیں گے ہی تبھی. آج اپنی زندگی کو اگر ہم دیکھیں اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو دیکھیں تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ جیسے ہیں یا اپنی مرضی کے کام کرنے والے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے. کیسے؟ رفع الیدین، جیسے رکوع سے اٹھتے ہوئے کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو امام بھی کریں گے ہم پیچھے لوگ کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. اسے بخاری نے جس رفع الیدین میں روایت کیا، یہ ان کی کتاب کا نام ہے. تو گویا کہ ہاتھ اٹھانے چاہیے. نماز میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھنے مسنون ہے، یعنی عام وقت میں کہاں ہاتھ رکھیں گے؟ سینے پہ رکھیں گے۔ اس کے بارے میں روایت ہے طاؤس سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، یعنی رائٹ لیفٹ پر، سینے کے مقام پر باندھتے۔ دیکھیے آپ سب کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ جب نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو کیسے باندھتے ہیں، کچھ تو یوں ہاتھ یا کچھ یوں کرتے ہیں، یہ جو کلائی ہوتی ہے نا جس کو آپ جہاں ریسٹ گھڑی باندھتے ہیں، اس کا جوڑ اس کے اوپر لائک دس، اور آپ ایسے کھڑے ہو کے کر کے دیکھیں بالکل سینے پہ ہاتھ آتے ہیں، یہ کیسا سوائے، یعنی آپ کے جوڑ پہ جوڑ اور اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے نماز جنازہ میں بھی ایسے ہی ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ میں صرف ایک سلام کہہ کر نماز ختم کرنا بھی جائز ہے۔ یہ بھی ایک بڑا لوگوں کے لیے کوشچن مارک ہوتا ہے کہ حرم میں جب آپ جا کے نماز پڑھتے ہیں تو بس وہ ایک سلام پھیرتے ہیں، تو اکثر عورتیں کہتی ہیں ہاں امام صاحب نے ایک کی ہے، دوسری کہتی میں نے دوسری خود ہی پھیر لی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنی مرضی سے کافی کام کر لیتے ہیں کہ چلو مدد کر دیتے ہیں پڑھانے والوں کی بھی، تو اس بارے میں یاد رکھیے کہ دونوں طرح سے جائز ہے، ایک سے بھی کر سکتے ہیں دو بھی۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں چار تکبیریں کہیں اور صرف ایک سلام کیا۔ یہ دارالقطنی، حاکم اور بیہقی کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ لوگوں کی تعداد کے مطابق کم یا زیادہ صفیں بنائی جا سکتی ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے صفوں کی تعداد کا تعین سنت سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ وہ روایت سنتے ہیں نا کہ جس کی اتنی صفیں ہوگی اس کی بخشش ہے، تو بعض دفعہ دو دو تین دن لوگوں کی صف بنا دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں سن لیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج حبشہ کے ایک نیک بخت آدمی کا انتقال ہو گیا جو نجاشی تھے، آؤ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے صفیں بنائی اور اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی، نماز میں ہماری کئی صفیں تھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا، نہیں کھلی جگہ پہ پڑھتے ہیں نا، تو جتنی کو صف میں آواز آ سکے امام کی، اب اس دور میں مائک تو نہیں تھے کہ پوری چوڑی ایک ہی صف بنائے، تو پاسبل ہے جتنی بھی ہوں، زیادہ ہیں تو زیادہ بن جائیں گی، کم ہے تو کم، اور اللہ کے نبی نے اس پہ کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ہاں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، اور وہ کیا کہ جس مواحد، مواحد کون ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک کہنے والا، یعنی واقعی لا الہ الا اللہ شرک سے پاک شخص اور متقی شخص کی نماز جنازہ میں 40 مواحد اور نیک آدمی شریک کریں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا، کہ جب کوئی مسلمان مرد فوت ہوتا ہے اور اس کی نماز جنازہ میں ایسے 40 آدمی شریک ہو جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو اللہ اس میت کے حق میں ان 40 آدمیوں کی سفارش یعنی دعائے مغفرت قبول فرماتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی، اب دیکھیے کہ عموماً لوگوں کی نماز جنازہ میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ ان کے زندگی میں ملنے والے لوگ۔ اب جب کوئی نیک شخص مرتا ہے تو امید کیا کی جائے گی؟ کہ اس کے دوست ساتھی بھی نیک ہوں گے، وہ مسجد کا نمازی تھا تو مسجد کے نمازی، وہ بزنس مین تھا تو بزنس مین۔ اسی طرح کبھی اخباروں میں بچپن کی سنی پڑی خبریں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں، کوئی اداکار گلوکار مرا تو کہتے ہیں کہ ان کے نماز جنازہ میں فلم انڈسٹری کی بڑی بڑی شخصیات نے نماز پڑھی، کسی عالم کی نماز جنازہ کا ذکر ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں عالم فوت ہوئے اور شہر کے مایا ناز علماء کرام نے شرکت کی۔ تو میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری نماز جنازہ کون پڑھیں؟ فاسق اور فاجر لوگ ہو سکتا ہے، جن کو وضو بھی ٹھیک کرنا نہ آتا ہو، جن کو نماز بھی نہ پڑھنی آتی ہو، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز جنازہ میں نیک لوگ ہوں؟ ظاہری بات ہم نیک چاہتے ہیں، تو پھر زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ لیں، اور یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے، اللہ کبھی اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پیچھے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا غالباً کسی کو، کہ ادھر سنایا کہ نہیں، کہ حضرت ابو ذر غفاری بڑے تقوی والے شخص تھے، صحابی تھے، اتنا زیادہ تقوی تھا کہ وہ صبح کھا لینے کے بعد شام کے کھانے کو رکھنا بھی خلاف شرع سمجھتے تھے۔ کہتے تھے یہ توکل کے منافی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ تیری زندگی میں صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، یہ بات کہتے تھے۔ پھر جب ان کو مدینہ کا گورنر بنایا گیا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، بڑے سخت فتوے دیتے تھے، تو بالآخر لوگ تھوڑے سے تھریٹ فیل کرتے تھے۔ قصہ مختصر کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ایک پیشن گوئی کی تھی ان کے بارے میں، اور وہ کیا تھا کہ ابو ذر تو تنہا جیے گا اور تنہا مرے گا۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک جنگل میں چلے گئے، وہاں جھونپڑا ڈال لیا، یعنی یہ وہ اس دور میں کہتے تھے کہ تم لوگوں کے بیچ میں رہنا منافقت ہے، کہ تم لوگ اتنے دنیا دار ہو گئے ہو، تو جنگل میں چلے گئے۔ اب بیوی ساتھ تھی، وہی کوٹری تھی، جو بھی اپنی زندگی کی کسر بسر ہوتی تھی۔ اکثر وہ سوچا کرتی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر ابو ذر کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے ان کا کفن دفن کروں گی اور کون کرے گا۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ابو ذر بیمار تھے، ان کے اوپر نزاع کی سختیاں طاری ہوئیں۔ اللہ کے حکم سے اس وقت کوئی قافلہ دوسری طرف سے اس جنگل سے گزرا تھا صحابہ کرام کا۔ جب بیوی نے دیکھا لوگ ہیں، انہوں نے روکا، کہنے لگی ادھر آئے، ادھر کیا ہے؟ دیکھا وہ آخری کھڑیوں میں تھے، انہوں نے دم توڑا۔ وہ نیک لوگ صحابہ کے ایک بڑے گروہ نے ان کا غسل، کفن دفن کر کے نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو اللہ نیک لوگوں کو بھیج دے گا۔ اصل بات یہ کہ آپ کے اندر سچائی ہو تو اللہ آپ کے لیے کرے گا۔ اسی طرح جو رشک آتا ہے وہ مجھے حرم کے اندر جن کی نماز جنازہ ہوتی ہے، کیونکہ ریسنٹلی یہ ایکسپیرینس ہوا ہے تو بار بار توجہ ادھر جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے نا حرم میں ایک وقت میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور پوری پوری گلیاں بھری ہوتی ہیں، اور اسپیشلی جمعے کی نماز میں تو گھروں میں سے نیچے نکلے ہوٹلس کے تو روڈز پہ بھی جگہ نہیں ہوتی، اور وہاں لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ کوئی خوبی ہوگی تو اللہ ان کو لے جاتا ہے نا۔ تو ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے نماز جنازہ نیک لوگ پڑھیں، اور یہ بہت بڑی آنر ہوتی ہے کہ کوئی نیک شخص اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ پھر اسی طرح مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، اور عورت مسجد میں نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ جب سعد بن وقاص کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت سعد کا جنازہ مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی نماز جنازہ ادا کر سکوں۔ لوگوں نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا ناپسند کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیدیا کے دونوں بیٹوں یعنی سہیل اور اس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی، اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو گویا کہ ابنی بیدہ یعنی بیدہ نام کے ایک شخص تھے، تو ان کے دو بیٹوں کی نماز جنازہ، تو مطلب کیا کہ مسجدوں میں ہو سکتی ہے، پسندیدہ کیا کھلی جگہ پہ ہو، اور خاص طور پہ قبرستان میں نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ایک بات نوٹ کیجئے کہ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ کیوں منع ہے بھائی؟ شرک ہونے کا ڈر ہے نا، قبروں پہ جا کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے لیے نماز پڑھی۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر عملی زندگی میں لوگ اس طرح کے کام کریں، قبروں پہ جا کے نمازیں پڑھیں، تو کیا مسجد کے اوپر قبر بنانا یا قبر پہ مسجد بنانا اسی لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں شرک ہونے کا خطرہ ہے۔ اور ہم ایک ملک ایسا ہے، مسلم ملک ہے، ہم وہاں گئے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، خوبصورت ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ہر بڑی مسجد کیا چھوٹی مسجد کے اندر بھی درگاہ ہے، قبر ہے۔ میرے ہسبینڈ تو جاتے ہی نہیں تھے، بعض دفعہ چونکہ ہم گئے اس طرح تھے کہ دیکھیں، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو زیارت کرائیں گے جائیں، تو آپ دیکھ کے خوشی تو ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے پاس اتنی مسجدیں ہیں، لیکن جب وہاں کے جو گائیڈ تھے بات کرتے تھے اور کہتے یہاں قبر ہے، تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ آلموسٹ ہر اچھی اور بڑی مسجد کے اندر قبر ہے، تو پھر وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قبرستان میں جا کے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے قبرستان سے الگ تنہا قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، میت دفنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ ان دونوں کو ہم اکٹھا ایک حدیث سے سمجھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا گزر ایک تازہ قبر سے ہوا، یعنی ابھی ریسنٹلی وہ بنی تھی، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفے باندھ کر نماز پڑھی، رسول اللہ نے نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو لہٰذا یہ کہ اگر کسی کی الگ قبر ہے، قبرستان میں نہیں لیکن ایسی قبر ہے، تو آف کورس اس وقت نماز جنازہ جو پڑھی جائے گی وہ میت کی بخشش کی نیت سے ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے، تو اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک سے زائد میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے، جیسے کہ آج کل حرم میں ہوتا ہے نماز جنازہ کئی لوگوں کی اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ میت میں مرد اور عورتیں دونوں ہوں تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلے کی طرف ہونی چاہیے، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ امام مالک سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مردوں اور عورتوں پر اکٹھی نماز جنازہ پڑھتے تو مردوں کو امام کی طرف اور عورتوں کو قبلے کی طرف رکھتے تھے، یہ امام مالک کی روایت ہے۔ اسی طرح شہید کی نماز جنازہ مؤخر کی جا سکتی ہے، پوسٹ پون، یعنی اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، پچھلے چیپٹر میں بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے شہدائے احد میں سے دو شہیدوں کو ایک کفن دیا، یعنی کفن کم تھے تو دو لوگوں کو اکٹھا کفن دیا، پھر پوچھتے ان میں سے قرآن کسے زیادہ یاد تھا، جب بتایا جاتا کہ اسے پھر پہلے لحد میں اس کو اتارتے یعنی آنر دیتے، آپ نے فرمایا قیامت کے روز میں ان کی گواہی دوں گا، پھر حکم دیا کہ شہداء کو خون آلود کپڑوں میں دفن کر دو، نہ انہیں غسل دیا گیا نہ ان پر نماز پڑھی گئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ذکر اس پہ پیچھے ہو چکا ہے کہ شہید کے تو گناہ اللہ ویسے معاف کر دیتا ہے، اس کو ان دعاؤں کی طلب ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی ایک روز احد کی طرف نکلے تو شہدائے احد پر عام میت کی طرح نماز جنازہ پڑھی، اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو یہاں پھر یہ بات نوٹ کیجئے کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، گزرتے ہوئے آتے جاتے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، بڑا اہم ہے، یقیناً آپ اس کو سنتے ہوئے غور کریں گے، کوئی خودکشی کرے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میرے سے کسی نے سوال کیا کچھ عرصہ پہلے، فون آیا بڑی جلدی میں تھی کوئی، کہ بھئی اگر کوئی خودکشی کرے تو کیا اس کی ہوگی؟ تو میں نے کہا مسئلہ کیا، تو بتایا کہ ہماری کمیونٹی میں کسی لڑکے نے خودکشی کر لی ہے۔ تو حدیث سن لیجئے، حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے تیز دھار آلے سے خودکشی کر لی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ یہ مسلم، احمد، نسائی اور ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی امانت خود لے لی۔ دیکھیں یہ زندگی جو میرے آپ کے اندر روح کی صورت میں نا، یہ اللہ نے دی ہے، تو اللہ کی چیز اللہ خود لے تو لے لے۔ خودکشی کرنے والا ایسے ہی کہ جیسے جلد باز ہے، وہ خود ہی اس امانت کا بوجھ سہارے بغیر اس کو واپس کرنا چاہتا ہے، اور بہت زیادہ وعید ہے۔ پچھلے چیپٹر میں ہم سن چکے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کو اسی کام کے ذریعے بار بار اذیت دی جائے گی جو کام اس نے کیا ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کیسے پڑھی گئی تھی؟ تو یہ بھی سن لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے، بغیر امام کے پڑھی۔ نبی کی نماز جنازہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی، کیسے پڑھی تھی؟ حدیث سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باری باری حجرے میں داخل ہوتے، یعنی جہاں آپ کی ڈیڈ باڈی تھی، جب مرد نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو خواتین نے حجرے میں داخل ہو کر نماز پڑھی، جب خواتین فارغ ہو گئیں تو بچوں نے حجرے میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی، اور آپ کی نماز جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کرائی، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو یہ ایک خاص فرق ہوتا ہے عام شخص کے اور نبی کی نماز جنازہ میں، کیونکہ نبی کی زندگی میں بھی تو کوئی اور امام نہیں بنتا تھا نا، اللہ یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ابو بکر کو امامت کے مسئلے پہ کھڑا کر کے امت کو بتا دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے امت مسلمہ کے جو بڑے ہوں گے وہ ابو بکر صدیق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تین اوقات میں جن کے اندر سجدہ منع ہے اس میں نماز جنازہ پڑھنا بھی منع ہے، حدیث آگے آئے گی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ یعنی بالکل وہی چڑھتے سورج اور ڈوبتے اور زوال کے وقت میں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، وجہ کیا ہے کہ اس وقت شیطان جو ہے نا سورج کے اور بیچ میں آ جاتا ہے، تو اگر سجدہ کیا جائے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کو سجدہ ہوتا ہے۔ پھر نماز جنازہ سے قبل اذان دینا یا اقامت کہنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی بس ڈائریکٹ نماز ہوگی، باقی نمازوں کی طرح اس سے پہلے کوئی اذان یا اقامت نہیں ہے، وہ تو ہو چکی کب، بچہ جب دنیا میں آتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی کا وقفہ کتنا ہے، جتنا اذان سے اقامت تک کا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت دے دیتے ہیں، اور موت ہوئی تو نماز ہو گئی، یہ ہے چار دن کی زندگی جس کے پیچھے ہم اتنا خوار ہوتے ہیں۔ آج ہم سب سوچیں، ہم اتنا ڈیلیکیٹ ٹاپک پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی زندگی کی حقیقت سے واقف ہیں؟ کیا حقیقت میں ہم نے اس کا حق ادا کر دیا؟ بڑی مختصر زندگی ہے، اس کا جتنا فائدہ لے سکتے ہیں لے لیجئے، آج ہم کچھ کر سکتے ہیں، کل ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مہلت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ اسی طرح نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صف میں بیٹھ کر اجتماعی دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں اور ہمارے پاکستانی انڈین لوگ ہی کرتے ہیں، حالانکہ نماز جنازہ تو خود دعا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ریسیور ہاتھ میں ہو تو جلدی جلدی ریسیور بند کر کے بعد میں فون نیچے رکھ کے تو آپ اس بندے سے تصور میں باتیں شروع کر دیں۔ نماز میں بندے کا رابطہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے، نماز میں جتنی دعائیں مانگنی ہے مانگے، یہی عمل ہم عام نمازوں میں بھی غلطی کرتے ہیں، ہمارے کلچر میں نماز تو فٹافٹ پڑھتے ہیں اور دعا اس کے بعد بڑی لمبی کرتے ہیں، تو نماز میں بھی بہترین حصہ دعاؤں کا جو ہے وہ تشہد کی دعائیں ہیں. جتنا لمبا کر لیں، جب فیل ہوتا ہے کہ اب بس ختم تو سلام پھیریں. نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے، دعا نہیں ہوتی، اور آدھا نماز کے بعد کے ذکر نہیں ہے. پھر اسی طرح جس بچے کی پیدائش کے بعد اس کے رونے چلانے کی آواز آئے، اس پر بھی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. یعنی بچہ معصوم ہوتا ہے، بعض وقت برتھ کے فوراً بعد بچے مر جاتے ہیں نا، تو پھر ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ پیدائش کے بعد جب تک روئے چلائے نہیں، اس پر نہ تو نماز پڑھی جائے، نہ وہ کسی کا وارث بنتا ہے اور نہ کوئی اس کا وارث بنتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. مسئلے دیکھیے ذرا دین کے، کہ جب بچہ پیدا ہوا، اب اگر رویا تو اس کا تھا کہ وہ زندہ پیدا ہوا تھا، اب رویا تو زندہ تھا نا، تو اس کے بعد مر گیا تو اس کی نماز جنازہ، کیونکہ مرنے پہ نماز جنازہ ہے. اور ایک بچہ پیدا ہوا، رویا ہی نہیں، تو وہ مردہ پیدا ہوا، تو نمبر ایک کہ وہ تو مردہ ہی تھا، اس کو تو وہ زندگی ملی نہیں چاہے چند لمحے کی، اور پھر نہ تو وہ کسی کا وارث نہ کوئی اس کا وارث. اب جنہوں نے وراثت پڑھی ہے کلاسوں میں، ان کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گے وہ سارے مسئلے جو ہم نے ڈسکس کیے، کہ وراثت بانٹنے میں اس حد تک دیکھا جاتا ہے کون پہلے مرا. باپ بیٹا اگر اکٹھے مر جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی حادثے میں، تو دیکھا جائے گا کہ پہلے دم کس نے توڑے. جو پہلے مرا اس کی جائیداد میں سے دوسرے کو حصہ ملے گا، پھر دوسرا مرا تو اس کی جائیداد بٹے گی. کتنے باریک مسئلے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کرتے. تو یہ چند باتیں تھیں نماز جنازہ سے متعلق.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، it's such a sensitive topic، سبحان اللہ، لیکن ہماری زندگی سے کتنا زیادہ متاثر مسئلہ ہے، اور ہم لوگ ان چیزوں سے کتنے زیادہ لا علم ہیں، رائٹ؟ سو انشاءاللہ بہت ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کا علم حاصل کیا جائے اور صحیح علم لیا جائے، رائٹ؟ کیونکہ اس میں بہت سارے مسئلے جو تھے ان میں میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے جو معاشرے میں ہیں بہت چیزیں ایسی عام ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی، اس میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، رائٹ؟ اور ہم ان چیزوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ علم لینا ہے ہم نے ان چیزوں کا کہ جو ہماری زندگی اور موت سے متعلق ہے، رائٹ؟ کتنے امپورٹنٹ مسائل آج ہم نے اس میں پڑھے. اچھا مجھے یہ بتائیے، جی بالکل، رائٹ؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کبھی کسی نے کسی کے جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ کیونکہ ہمارے ملکوں میں تو شاید پاسبل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے تو بہت عام ہے، رائٹ؟ یہاں رہتے ہوئے اسپیشلی نارتھ امریکہ، یوروپ میں، کیونکہ پورے الگ الگ سیپریٹ انتظام ہوتا ہے عورتوں کا، تو اس میں تو آپ کے لیے کوئی بھی اگر میت اس طرح آتی ہے، نماز جنازہ اس کی ہو رہی ہے، تو آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل، حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ تو ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی جنازہ موجود رہتا ہے. تو اب جبکہ ہمیں پتا چل گیا کہ نماز جنازہ پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، تو کبھی پیچھے مت رہیے. آپ کے ہسبینڈ جا رہے ہیں، یا آپ کو پتا چلا ہے کہ کوئی فوت ہوا ہے اور اس کی نماز جنازہ کا ٹائم، اس کی جگہ، بھیجیے اپنے ہسبینڈ کو، بچوں کو، خود بھیجائیے، ٹھیک ہے؟ اتنا زیادہ اجر کیوں ہم اپنے ہاتھ سے جانے دیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم کسی کی پڑھیں گے تو امید ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی پڑھنے والا ہوگا. جب جان بوجھ کے ہم اس طرح کی چیز کریں گے کہ کیا ضرورت ہے، دوسرے جو ہوں گے وہ پڑھ لیں گے، تو آپ سوچئے، یہاں پہ میں نے یہ حال بھی دیکھا ہے کہ لوگ پکڑ پکڑ کے لے کے آتے ہیں کہ پلیز آ جاؤ. جیسے ایون ویک ڈیز میں، ظہر عصر کے ٹائم میں لوگ نہیں ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے والے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ لوگوں کی ایسی بھی جنازہ میں نے پڑھی کہ ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی چیز کو یاد رکھ لیجئے کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، تو ان کی جنازہ پڑھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھیج دیتا ہے. کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اللہ عالم، لیکن ایسی چیزیں جو ہیں یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جنازہ کس طرح پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیا طریقہ ہے جنازہ پڑھنے کا, ٹھیک ہے, اس کی جماعت کیسے کی جائے گی. جیسے ابھی آپ میں سے کسی سسٹر نے سوال کیا تھا نا کہ صف جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے یا نہیں, اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی معروف ہے کہ تا تعداد میں صفیں ہونی چاہیے جنازہ پڑھتے ہوئے. تو اس کے بھی ہم نے دیکھے کوئی دلیل نہیں پڑی یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو جتنی صفیں ہیں چاہے چھوٹی ہیں چاہے بڑی, جیسے بھی بنتی ہیں بنائیے اور وہ نماز پڑھیے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی اذان نہیں ہے, کوئی اقامت نہیں ہے, کوئی رکوع نہیں ہے, کوئی سجدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. سمپل آپ نے چار تکبیروں کے ساتھ وہ نماز پڑھنی ہے, اور ہمیشہ پڑھنے سے پہلے امام صاحب اس کا طریقہ بتا دیتے ہیں. جسٹ آپ کو یہ یاد رہے گا تو اس کی جو بھی امام صاحب بتائیں گے تو آپ کو اس کی ایک ریمائنڈر ہو جائے گی کہ کس طرح سے آپ نے پڑھنی ہے. سمپل سی نماز ہے, ایک تکبیر وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, دوسری تکبیر پہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسری تکبیر پہ آپ دعائیں پڑھیں گے, چاہے ایک دعا پڑھیں چاہے دو, یا جتنی آپ کو آتی ہیں, جتنا وہ گیپ دیتے ہیں وقفہ دیتے ہیں اتنی درمیان میں آپ کو جتنی دعا یاد ہے وہ دعا پڑھ لیجئے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد چوتھی تکبیر پر سلام پھیر لینا. سمپل سا طریقہ ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. جائیے اور اپنے اجر کو میں اضافہ کیجئے. ہم لوگ بہت غریب ہیں, بہت فقیر ہیں نیکیوں کے معاملے میں, اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے ان سب چیزوں کو جمع کرنے کا کہ جس سے اپنے میزان کو بھاری کیا جائے, ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ یہ سب عمل کیجئے, الحمدللہ, ٹھیک ہے. بس آگے پھر جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ اب تو خیر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میت مرد کی ہے یا عورت کی ہے کیونکہ اعلان کر دیا جاتا ہے, ادر وائز ہم امام کی پوزیشن دیکھ کر بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ میت مرد کی ہے یا عورت کی, ٹھیک ہے. میت کی مرد ہو تو امام کہاں کھڑا ہوتا ہے, میت کی کس سائڈ پر کھڑا ہوتا ہے, اگر میت مرد کی ہو تو سر کی طرف, گڈ, سر کی طرف, اور عورت کی ہو تو پھر وسط میں, مڈل میں, ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. اور اگر دو تین چار ایک ساتھ جنازے آ جائیں تو پھر جیسے اس میں مکس ہیں, مرد کی بھی میت ہے عورت کی بھی میت ہے, تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ یس, بالکل صحیح, مین جو ہے وہ امام کے قریب ہوگا اور عورت جو ہے وہ قبلے کی سائڈ پہ, یعنی آگے عورت کو رکھا جائے گا پھر پیچھے مرد کو, یعنی امام کے قریب میں, ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, الحمد للہ. باقی دعائیں جو تھیں الحمد للہ, اس میں بھی آپ کا سوال تھا, کامنٹ تھا کہ استفتہ سے ملتی جلتی, جی ان بٹوین جو پارٹ ہے وہ استفتہ والا ہی ہے, اسی لیے یہ دعا یاد کرنی آسان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, الحمد للہ. پھر قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے, کیوں منع ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہم نے پڑھی, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ الگ سے اگر تنہا قبر ہے اور اسی وقت دفنائی گئی ہے تو اس وقت اس پر جنازے کی نماز پڑھنی جائز ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ, آل کلیئر انشاءاللہ, الحمدللہ, ٹھیک ہے, چلیے, بارک اللہ فی, انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے اپنی تفسیر کے لیسن کی طرف, ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین. چلیے ہم نے آیہ نمبر 19 تک سورۃ الحدید کی تفسیر کمپلیٹ کر لی تھی, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آج ہم آیہ نمبر 20 سے اسٹارٹ کریں گے. ویری امپورٹنٹ آیا, ایچ اینڈ ایوری آیا از ویری امپورٹنٹ آف دس سورۃ, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اور اب جو ہم موضوع یہاں سے شروع کریں گے نا, وہ ہمیں اور کسی جگہ پہ نہیں ملتا, ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیسن تفسیر کا, لیسن 251, انشاءاللہ آئی نمبر 20 سے سورۃ الحدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز
ایک بہت ہی خوبصورت آیت جو حقیقت میں دنیا کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیتی ہے فرمایا اے لمو جان لو علم حاصل کرو سوچو غور کرو آنکھیں کھول کے دیکھو کیا انما الحیات الدنیا بے شک دنیا کی زندگی یہ دنیا جو ہم گزار رہے ہیں اس زندگی کی حقیقت کیا ہے لائبن کھیل ہے پلے لائب کو کہتے ہیں ملعب کہتے ہیں پلے گراؤنڈ کو عربی میں جہاں کھیلا جاتا ہے اور لاعب کھلاڑی کو کہتے ہیں یہ دنیا ایک کھیل ہے اور کیا ہے ولہون اور تماشا لہو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بندے کو مقصد سے غافل کر دے لہو الحدیث کا لفظ آتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر مگن کر لے جس کے بعد کسی کی ہوش نہ رہے اور کیا ہے زندگی وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا فخر اس کا روٹ ہے اردو میں بھی بولتے ہیں نا فخر پھٹ پڑنے کے معنوں میں آتا ہے کل فخار کا لفظ پیچھے گزر چکا یعنی تھوڑے کپ چھوڑ کسی کو تنگ کپڑے پہنا دیے جائے نا جسم بھاری ہو اور کپڑے تنگ ہو تو ہوتا کیا کہ یا تو کپڑا پھٹ جاتا ہے یا اس کا جسم پھر کپڑوں میں سے پھٹ پھٹ پڑتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ظرف بہت تھوڑا تھا چھوٹے ظرف کا تھا اللہ نے اس کو تھوڑی دولت دے دی بجائے اس کے کہ اس کو اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرتا وہ اسی دولت کی وجہ سے پھولنے لگا، اکڑنے لگا، تکبر کرنے لگا، آپس میں ایک دوسرے پر فخر، حسب پہ، نصب پہ، مال پہ، جہاں بیٹھے گاڑیوں کی باتیں، کپڑوں کی باتیں، کنٹینروں کی باتیں، ڈالرز کی باتیں، یعنی ایسی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا کہ لوگ کہیں کہ واہ، اس سے بڑا تو کوئی رئیس ہی نہیں. اور چوتھی چیز، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد کے اوپر ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا. تکاثر کسرا سے ہے، کثرت کا لفظ اسی سے ہے. الحاق متکاثر میں بھی یہی لفظ ہے، غفلت میں ڈالا تم کو کثرت کی حوث نے. یہاں تک بات کر کے دنیا کی زندگی کو چار خانوں میں ڈال دیا. کیا؟ پہلے زندگی لائف لگتی ہے. اب دیکھیے کہ ہماری زندگی کے یہی چار مرحلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے بچپن ہوتا ہے، اس میں کھیل بڑا اچھا لگتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے بھی کھیل رہے ہیں، ماں کپڑے پہنا رہی ہے اور وہ کھیلنے لگ جاتے ہیں. ماں کہتی شاور میں چلے جاؤ اور وہ پانی سے چھپ چھپ کھیل رہے ہیں. کھیل اچھا لگتا ہے نا بچپن میں. یہ الگ بات ہے کہ اب بڑوں کو بھی کھیل ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو کھیل بچوں کا کام ہوتا ہے. پھر بندہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، یعنی 11-12 سال کی عمر شروع ہو گئی، جوانی آنے لگی. اب اس میں زندگی میں لہو آنے لگتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں. لڑکے ہیں تو ان کو لڑکیوں کے خواب آنے لگتے ہیں، اور لڑکے ہیں تو ان کو لڑکیوں کے آتے ہیں. بیکار چیزیں، رومانٹسزم اچھا لگنے لگتا ہے. انسان ایسے سانگ سننا پسند کرنے لگتا ہے کہ جس سے وہ خوابوں کی دنیا میں چلا جائے، حقیقت اچھی نہیں لگتی، اور انسان لہو کا عادی ہو جاتا ہے. وقت کی قدر نہیں رہتی، بیکار مشغلوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں. ماں باپ سے ہر وقت رونا دھونا یہ ہے کہ میرا پاکٹ منی کم ہے، میری بوری نہیں پڑتی. اور مال خرچ کرنے میں انسان کا دل جو ہے وہ بہت کھلا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 15-16-17 سال کی عمر آ جاتی ہے تو زینت شروع ہو جاتی ہے. عموماً اس دور میں شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں. اب ہر لمحے زینت، لڑکی ہے تو اس کو سجنے سنورنے کا شوق ہے، کپڑے بنانے کا شوق ہے، زیورات کا شوق ہے. شادی ہے تو کمرہ کیسا سجے گا، دلہن کیا پہنے گی، زیور کیسے ہوں گے، برتنوں کا شوق. عورتوں کو عموماً پھر اس دور میں ہر چیز سجانے کا شوق آتا ہے، گھر کو سجانا، سنوارنا، اور زینت زینت زینت. اس میں آپ سمجھے کہ 10 سال گزر جاتے ہیں، 16-17 سے لے کے اب لگا لے 26-27، چلے 30 سال کی عمر تک ہر لمحے زینت کا شوق ہے. ہر چیز میں خوبصورتی چاہیے، خوبصورتی خوبصورتی. پھر جب بندہ 30 سے اوپر جاتا ہے نا، اب ذرا ہوش آتا ہے، پاؤں زمین کو لگتے ہیں، کہاں اڑ رہے تھے، واپس آ جائیں، کمر ذرا سی جھکنے لگتی ہے. اتنی میں سے 30 میں تو اب نہیں ہوتا میرا خیال ہے، آپ پریشان نہ ہو. کچھ بھی ہو، ہر ملک کا فرق بھی ہوتا ہے اور علاقے کا فرق ہے، لیکن آنے والا ہر دن جو ہے نا، جب جسمانی کمزوریاں آتی ہیں، چہرے پہ جھریاں آ گئی اور اینٹی رنکل کریمیں ایجاد ہو گئیں، بالوں کو ڈائی کر لو، اور روز صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کتنے ہو گئے، آپ پھر اس کو ڈائی کرے، وہ کہتے ہیں ہم نے سفید ہونا ہے، ہم کہتے ہیں ہم کالا کریں گے. اسی جھگڑے میں انسان کی زندگی کا وہ دور آ جاتا ہے کہ تفاخرم بینکم، پھر فخر. عموماً دیکھیے اس دور کے خاص طور پہ مرد جو فارغ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ بیٹھ کے آپ میرا فلاں پوتا ایسا، میرا بیٹا ایسا، ہمارے اتنے کاروبار، ہمارا اتنا بزنس. یعنی یہ جو 30-40 کا بٹوین ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں عموماً طبیعت میں فخر آ جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے کتنے لوگوں سے زیادہ دولت مند ہوں، فلاں دوسرے بھائیوں کی نسبت میرا کاروبار کم ہے کہ زیادہ ہے، اور اس طرح فخر فخر. اور اکثر مائیں بھی اس دور میں اپنے بچوں پہ فخر کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں نا، تھوڑے اچھے ہی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اتنے گھنٹے کام کرے. اب یہ جو دور ہوتا ہے نا 40s 50s، یعنی اس کے بعد پھر آن ورڈ لگا لے، جس میں بندہ خود کمزور ہو جاتا ہے، کما نہیں سکتا، تو پھر جو اثرات آتے ہیں نا، وہ کیا کہ انسان کے دل میں مال کی محبت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے اس عمر میں لوگ مال خرچ کرنے میں تھوڑے کنجوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہم کما نہیں سکیں گے. ہر دن ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، طاقت کم ہو رہی ہے، اور خوف کہہ کے بڑھاپا آ رہا ہے. لاشعور میں ہوتی ہے یہ چیز، لیکن اس دور میں لوگ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، بڑھانا چاہتے ہیں، جمع کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. کیونکہ اب آگے تھوڑی اندھیرے کی راتیں آ رہی ہیں، تاریکی کے دن ہیں، اور اس طریقے سے انسان اتنا مال جمع کر لے، بخل کر لے، کوئی بھی کام کر لے، اللہ کے راستے میں دے نہ دے، لیکن پھر آگے جانے کا وقت آ جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے آگے جانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو تمہاری زندگی کی مثال کیا ہے. اب آیت کے اگلے حصے میں ٹیلی کریں گے. مثال دی ہے اللہ نے ایک چیز جس کے ساتھ دنیا کی زندگی کا رب دیکھیں گے. فرمایا کا مسلی مانت مثال غیثن بارش. غیث کہتے ہیں اس بادل کو یا بارش کو جو بڑی دعاؤں کے بعد برسے. آجبل کفار جو اچھا لگتا ہے کسان کو، یعنی جب فصل ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے کہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فصل اگے، تو کسان آسمان کی طرف نظریں لگاتا ہے کہ کب یہاں سے بادل اٹھے اور برسے اور میری کھیتی بڑھے. تو ایسا غیث، ایسی بارش جو آسمان سے اتری اور اس کو دیکھ کر کسان کو خوشی ہوئی. یہاں کسان کے لیے لفظ کفار آیا اور کفار کا لفظ کافر سے ہے، چھپانے کو کہتے ہیں. کافر کے دلوں میں اللہ کا اور آخرت کا انکار چھپا ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. اور کسان کو یا کاشتکار کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی بیج کو زمین میں دبا دیتے ہیں. روٹ ایک ہی ہے لیکن معنی فرق ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ کسان اس بارش کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، بارش آئی کسان خوش ہوا. کیا اچھی لگتی ہے اس کو؟ نبات ہو اپنی کھیتی، نباتات، یعنی جو کھیتی اس نے لگائی تھی جو ہی بارش برسی اس کسان خوش ہو گیا. اس نے کہا دیکھنا اب کتنی سرسبزی ہوگی اور فصل پکے گی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ تم یہی جو پھر یکا یک وہ سوکھنے لگتی ہے. وہ جو فصل بارش کے ساتھ ہری ہوئی تھی کچھ دن کے بعد وہ بھربری ہونے لگتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ فتراہ مصفرن، تم دیکھتے ہو کہ اس کا تو رنگ ہی زرد ہو گیا، یعنی وہ سبز پتے اب بھورے ہونے لگے، بھوسی میں بدل گئے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سبز پتا جو درخت پہ تھا وہ ہواؤں کے ساتھ زمین پہ گرا اور تم یکون ہوتا ما، پھر ریزا ریزا ہو گیا، چلنے والوں کے قدموں میں گرتا ہے. قدم اوپر آتے ہیں تو وہ چورا چورا ہوتا ہے. اور پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ کہف میں کہ ہوائیں اس کو لے کے پھر اڑتی پھرتی ہیں. یہ ہے زندگی. ایک فصل لگی، چند دن سر سبزی رہی، کسان اس کو دے کے خوش ہوا اور ساتھ ہی بڑھاپا آ گیا، رنگ پیلا پڑنے لگا. اور اس کے بعد تو بڑھاپا آیا کہ انسان چورا چورا ہو جاتا ہے، سارا حسن گیا، کوئی خوبصورتی نہیں رہتی بوڑھوں کے پاس. انسان اسی گلٹ میں مارا جاتا ہے کہ ہائے جوانی میں ایسا لگتا تھا. تصویریں اپنی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ آپ کی تصویریں. اور یہ وہ زندگی ہے جو اللہ کی یاد کے بغیر تھی. دنیا میں تو حال یہ ہوا، وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں یا تو عذاب شدید ہے، یعنی اس زندگی کی قیمت نہیں پہچانی، اس کو ضائع کر دیا، انہی چار چیزوں میں لگ کے گزار دیا، یا پھر مغفرت من اللہ، اللہ کی طرف سے بخشش ہے. کچھ گناہ ہوئے تھے، آخری زندگی میں توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ سے معافی مانگی، اس نے معاف کر دی. پھر اتنی نیکیاں کی کہ ورضوان، اور اس کی رضامندی بھی مل گئی. دو انجام ہیں اس موت کے بعد، یا تو عذاب شدید، اور اس کے مقابلے میں، عذاب کے مقابلے میں انعام نہیں کہا، مغفرت کیوں کہا؟ کہ گناہ پھر بھی ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور اس کی کوششوں کی وجہ سے راضی ہو جائے. وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف ایک دھوکا. سچ بات ہے نا، سچ. اور سچ ہو کیوں نہ، کیونکہ اللہ کی بات ہے. اور وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا تو ہمارے غم ختم ہو جائے، پہلی بات. اور دوسری بات، ہماری مستی اتر جائے. غم کیوں ختم ہو جائے؟ کیونکہ دنیا میں دکھی تھے، کیا ضرورت ہے دکھی ہونے کی، چار دن کی دنیا. جیسے دنیا چھوٹی ہے اور ختم ہونے والی ہے، اسی طرح اس کے غم بھی ختم ہو جائیں گے. میں کیوں غم زدہ ہوں، یہ تو رہنا ہی نہیں ہمیشہ. جیسے کسی اسٹیج ڈرامے میں کام کرتے ہوئے کسی کو کوئی صدمہ پہنچے تو کیا وہ دکھی ہوگا اس پہ؟ اس کو پتا یہ 3 گھنٹے کا کھیل ہے, اتروں گا تو یہ غم ختم. اور کسی کا اسٹیج ڈرامے میں, مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہو اور وہاں سے اترنے کے بعد لوگ اس سے کہ بڑا افسوس ہوا آپ کے باپ کا انتقال ہوا, تو کہے گا کیا مطلب ہے, میرے باپ کا کیا, وہ تو کھیل تھا. یاد رکھیے یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک ایسا ہی کھیل ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو لائف سے تعبیر کیا نا, کھیل سے, اسٹیج ڈرامہ ہے. شیکسپیئر کا کال ہے نا, دنیا ایک اسٹیج ہے, لوگ آتے ہیں اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور آخر میں کچھ بھی نہیں رہتا. یہ جو دنیا کے ہمارے رشتے ہیں نا, میری ماں, میرا باپ, میرا شوہر, بھائی, بچے, یہ ہمارے اصلی رشتے نہیں. یہ شوہر اصلی نہیں ہے, یہ بچے اصلی نہیں ہیں, یہ ماں اصلی نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر یہ اصلی ہوتے نا تو ہمیں چھوڑ کے نہ جاتے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے, اس لیے یہ اصلی نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو یقین نہیں ہے کہ ہمیں اگلی دنیا میں یہی رشتے ملیں گے, یہی شوہر ملیں گے. نہیں, وہاں فیصلے ہوں گے ایمان کی بنیاد پہ. اگر وہاں یہی ملنے ہیں نا, اگر دنیا میں ہم دونوں نیکی پہ ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ اصلی ہوں گے. دنیا میں ماں مرتی ہے, غم نہ کریں, یہ آپ کی اصلی ماں ہی نہیں ہے. کل قیامت کے دن یہ ماں آپ سے بالکل بے نیاز ہوگی اگر آپ اس کی طرح نیکیوں والی زندگی نہیں بسر کریں گے. وہ باپ شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے جن کو آپ یاد کر کے رو رہے ہیں, اگر آپ نے ان باپوں کے نقش قدم پہ اپنے آپ کو نیکیوں پہ نہیں رکھا. اصل رشتے قیامت کے دن جڑیں گے. اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کو نیک شوہر دے گا, نیک مردوں کو نیک بیویاں دے گا. جن کی اولادیں جہنم کا کوڑا بن گئی, اللہ ان کو وہ نئے بچے دے دے گا. اور جن کے بھائی بہن آگ میں جہنم میں چلے گئے, اللہ وہاں نئے رشتے دے دے گا. صرف وہی نقلی رشتے اصلی میں بدلیں گے جو نیکیوں پہ ہوں گے. اس لیے یہ دنیا نہ دل لگانے کی جگہ, نہ اس کے اوپر فریفتہ ہونی چاہیے, نہ اس کو سنوارتے سنوارتے اپنی آخرت خراب کرنی چاہیے. اس کے غم آئے, برداشت کر لیں. اس کو سنوارنے کے لیے اللہ کے قانونوں کو توڑنا, غداری کرنا, نافرمانیاں کرنا, یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ کم عقلی کی بات ہے. کوئی ایک اسٹیج ڈرامے میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی ٹانگ توڑوا لے, آپ عقل مند کہیں گے؟ بعض لوگ پکچرائزیشن کے دوران زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ سین بڑا ریئلسٹک دینا تھا. پتا چلا پہاڑ سے پاؤں پھسلا, ٹانگ زخمی ہو گئی, کھیل تو ختم, وہ زخمی ٹانگ ان کے ساتھ رہے گی, بیوقوفی ہے نا. اسی طرح اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو آخرت میں ہینڈی کیپ کرنا, یہ بیوقوفی ہے. جس نے یہ سوچ لیا نا کہ مجھے وہاں اچھا بننا ہے, اس کو یہاں کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جس نے اپنی دنیا بنائی اس کی آخرت ضرور کچھ نہ کچھ بگڑے گی. کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حرام حلال کے فرق سے بنی, اور دوسری بات ہے کہ دنیا بن جاتی ہے تو اللہ بھول جاتا ہے. الا ماشاء اللہ, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو دنیا کے اعتبار سے خوش قسمت ہے, سب کچھ مل گیا لیکن نافرمانی ہے, عقل نہیں ہے, بس باقی سب کچھ ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ آخرت میں برا انجام. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بڑی خراب ہے, دکھ تکلیف ہے, آزمائش ہے, لیکن عقل ہے, ایمان ہے, ہر بات پہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربن, شکر کرتے ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی آخرت بڑی پیاری ہے. یہ ہیں 2 قسمیں. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی دکھی تھے, غریب, بیکار, کچھ بھی نہیں, مشکلات میں, آزمائشوں میں, لیکن دین بھی نہیں تھا, عقل ہی نہیں تھی. اکثر ان پڑھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ غربت کے مارے ہوتے ہیں, گھروں میں کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, بچے کھچے کھا رہے ہیں, لیکن ساتھ چوریوں کی عادت ہے, نماز نہیں پڑھتے, شرک کرتے ہیں, قبروں پہ جاتے ہیں. یعنی نہ دنیا اچھی اور بدلے میں آخرت بھی اچھی نہیں, کیونکہ وہ کام ہی نہیں کیا جو کرنا تھا. اور 4th قسم کا ایک گروہ ہے جن کی دنیا بڑی اچھی ہے, اللہ نے مال, اولاد, سکون, خوشی, اطمینان سب دیا, لیکن ساتھ عقل بھی دی ہے, سمجھ بھی دی ہے. اللہ کے دیے ہوئے کو اسی کی طرف لوٹا دیتے ہیں, ضرورت کا رکھتے ہیں, باقی اللہ کو دے دیتے ہیں, وہ اللہ کی دنیا کو انجوائے بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی آخرت بھی اچھی ہے, اور اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر دے. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی جو قرآن پاک میں بھی ہے, کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار. دعا مانگنی چاہیے، اللہم اخزنا عاقبتنا فی الاموری کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ، ہمارا انجام اچھا کر دے سارے کاموں میں، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور دنیا کی رسوائی سے بچا. یقین کریں یہاں سے تو بس عافیت کے ساتھ گزر جائیں، کپڑے لپیٹ لپاٹ کے اپنے آپ کو بس اس طرح سے اس دنیا کے سمندر میں سے بغیر پاؤں گیلے کیے گزار لیں کہ وہاں مطمئن ہو جائیں. ورنہ یاد رکھیے، کھلونا کھلونا ہی ہوتا ہے، اتنا بھی قیمتی ہو جائے ہے تو وہ کھلونا ہی نا. آپ اپنے بچے کو 10 روپے کا بھی کھلونا دلا دیں، وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس نے آتے ہی اس کو توڑنا شروع کر دینا. اور آپ اس بچے کو 10,000 کا کھلونا خرید دیں، ذرا نظر آپ بچائیں تھوڑی دیر میں دیکھیں توڑ کے بیٹھا ہوگا، کھول کے دیکھے گا اس میں کیا. تو کھلونے سستے ہی اچھے ہیں، اس زندگی کے کھلونے کم سے کم قیمت پہ خرید لیں، اور جو ایکسٹرا منی بچے نا اس کو آگے جمع کروا دیں. اور اگر آپ نے قیمتی کھلونے خریدے نا تو عادتیں بگڑ جائیں گی. جو ماں باپ اپنے بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتے ہیں نا، پھر وہ ساری زندگی کم پہ راضی نہیں ہوتے. اسی طرح اگر دنیا میں ہم بہت پاؤں پسار کے بھی رہے نا، بڑا سا گھر بنا لیا، کون نہیں بنا سکتا، مشکل ہے؟ بہت آسان ہے. کون اپنے آپ کو بہترین گاڑیوں میں کھڑا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. اور اللہ اگر دیتا ہے اور کوئی کرتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گناہ نہیں ہے. آپ کو اللہ نے دیا، آپ حلال سے کماتے ہیں، اللہ کا حق بھی دیتے ہیں، صدقہ زکات بھی دیتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ آپ کی چوائس ہے، گناہ نہیں ہے، حساب ہے. اور حساب اور گناہ بہت فرق چیز ہے. ضروری نہیں کہ حساب ہو اور پھر عذاب بھی ہو. اور اگر حساب ہی کو سمجھ لیں تو اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب غربا دولت مندوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. دو لوگ ایک ہی دن پیدا ہوں یا ایک ہی وقت میں مسلمان ہوں، ایک جیسی نیکیاں کریں، مثال ہے، ایک ہی نیت، ایک ہی اخلاص، ایک ہی جماعت نماز، اور ان میں سے ایک دولت مند ہو، نعمتوں میں ہو، اور دوسرا نفعت اللہ رزق پائے، اور دونوں ایک ہی دن فوت ہو. اس حدیث کی روشنی میں یہ دونوں جنت میں جائیں گے، لیکن کم دولت والا یا غربت والا دوسرے سے 500 سال پہلے جائے گا. کیوں؟ یہ وہاں اپنی کرسیاں میز تلوا رہا ہوگا، حساب دے رہا ہوگا. اور اس کو سمجھنا ہے نا تو آپ ایک دن ایئرپورٹ پہ چلے جائیں اور ایک وہ لائن دیکھ لیں جس میں لگیج کے بغیر لوگ جاتے ہیں، تو اپنا بریف کیس لیا اور بورڈنگ پاس لیا اور چل پڑے. اور دوسرا وہ ہے جو اپنے ایک اتارتا اور ایک چڑھاتا ہے، ادھر کا سامان ادھر، ادھر کا ادھر، یہ بھی تلوار ہے اور اس کی فلائٹ نکل سکتی ہے، لیکن وہ آگے چلا گیا. یہی بات ہے، جتنا تیاری کر سکتے ہیں کریں، جو حساب دے سکتا ہے وہ ضرور لے، کوئی حرج نہیں ہے، گناہ بالکل نہیں ہے، اور نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی برا کہا ہے. ہاں برا تب ہو جاتا ہے جب اسلام کی قیمت پہ ہو، حرام سے ہو، یا اسلام کو ضرورت ہے اور اس کے باوجود ہم لگے ہیں ان کاموں میں. جب ابتدائی دن تھے تو بڑی سختی تھی صحابہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا ایک کمرہ تھا، اس نے اس کے اوپر ایک اور کمرہ ڈال رہا ہے، جس کو آپ ڈبل سٹوری کہہ لیں. تو آپ نے پوچھا یہ اس نے کیا کیا؟ ناگواری سے دیکھا کہ اسلام کو اتنی ضرورت ہے، ابھی اسلام بالکل سانس لے رہا ہے، ابھی تو پتہ نہیں کتنے دشمن پیچھے لگے اور یہ کمرے پہ دوسرے کمرہ ڈال رہا ہے. بس کچھ نہیں کہا، چلے گئے. جب وہ شخص آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آئے تھے، انہوں نے ذرا ناگواری کا اظہار کیا کہ بھائی یہ کیا عیاشی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے بس ایک کمرہ بھی نہیں اور تم دوسرا ڈال کے بیٹھ گئے ہو. بس یہ بات برداشت نہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، خدا لے کے اس کو گرانا شروع کر دیا. یعنی یہ مثالیں ملتی ہیں، یہ حالات کے مطابق ہوں گی. اب یہ نہیں کہ آپ سارے اپنی ڈبل سٹوری ختم کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ ڈبل سٹوریز نہ بھی چھوڑے نا، پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے گی اس کے لیے پھر عمل کرنا ذرا بھی مشکل نہیں رہے گا. اور ورنہ یاد رکھے کہ دنیا جتنی زیادہ ہوتی ہے نا اتنی کم ہو جاتی ہے. مال جتنا زیادہ ہوتا ہے نا اتنا آپ کا دل گھٹتا ہے. آپ کے پرس میں پیسے نا، پرواہ بھی نہیں، آپ خرچ کرتے رہیں گے. جس دن بیٹھ کے آپ گن لیں گے نا، اس دن آپ کا ہاتھ کھینچے گا، 9 اور 99 کا چکر چل پڑے گا. اس میں 10 اور ہو جائیں نا تو 1000 کر لوں. یہ نہیں کہتے اس میں سے چلو 400 دے کے 500 کا نوٹ پکا کر لوں. ہمیشہ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے, مال جمع کرنا اس کی فطرت میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کرنے کی بجائے مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو, تم نمازیں چھوڑ رہے ہو, تم گھر والوں کو نہیں ملتے اتنے اتنے دن کے مال کما رہے ہو, ادھر بھاگنے کی بجائے کرو کیا, سابقوا الی مغفرت من ربکم, دوڑو بھاگو تیزی دکھاؤ بخشش کی طرف اپنے رب کی طرف, یعنی اپنے گناہوں کی بخشش میں کی طرف بھاگو. جو گناہوں کی آگ دن رات جلاتے ہو اس کو بجھانے کی کوشش کرو, یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے تم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھاگو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ جب دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے نا تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگتی ہے. یہ اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, دنیا دنیا یہ چاہیے وہ, ہر وقت غم ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں سکون نہیں ہے. ایک خاتون تھی کسی ملک میں ملی تو کہنے لگی کہ میرے میاں رات کو سوتے نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ان کو, کہنے لگی یہ جس ملک میں کاروبار کرتے ہیں جب یہاں رات ہوتی ہے تو ادھر صبح ہو جاتی ہے. اچھا تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, یہ نیٹ پہ بیٹھ کے وہاں کے ڈالر کے ریٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا شیئر گرا ہے کہ گیا, اور پھر اس کے بعد بیماری. یعنی ایسے ایسے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے عافیت دے, کہ بعض دفعہ شیئر کے اوپر نیچے ہوتے ہی ان کے بھی دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے, ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں. بعض لوگ صرف اپنے خریدے ہوئے شیئر کے ریٹ کم ہونے کی بنیاد پہ. یقین کریں یہ کیا زندگی ہے. بیوی ناراض ہے اس بات پہ کہ یہ پوری رات ایسے بیٹھتے ہیں, اور جب وہاں کے ریٹ فائنل ہوتے ہیں پھر کہیں آدھی رات کے بعد آ کے سوتے ہیں کہ ان کا دھیان ادھر لگا ہوا ہے. سابقوا الی مغفرت من ربکم, یہ دیکھو کتنے گناہوں کی آگ چلائی ہوئی ہے جس کو بجھانا ہے ابھی. اس طرح ہم بیٹھ کے اپنے گناہوں کو گنے نا ذرا, تو بس یہ کیا کیے, کتنے کیے, کتنوں کا دل توڑا, کتنی نمازیں خراب کی, کتنے اصول توڑے. تو میرا خیال ہے کہ انسان کو اتنا غم لگ جائے کہ وہ آئندہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو روک لے کہ ابھی تو پہلے ہی ڈھیر لگا ہوا ہے. تو بھاگو گناہوں کو معاف کرانے کی طرف, نیکیاں کرو. جیسے بھاگ بھاگ کے گناہ کیے تھے اب بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرو. اور توبہ کی شرائط میں سے یہ ایک شرط ہے کہ وہ جسم جس کو گناہوں میں موٹا کیا نا اس کو نیکیوں میں کھپاؤ. اب اس کو اللہ کے راستے میں کھلاؤ, غم کرو, اپنے گناہوں پہ رو. وجنت اردھا کا ارد سمائی ول, اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی یا قیمت. عرض کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے, ویڈتھ کے لیے بھی آتا ہے. ہم کہتے ہیں کپڑے کا عرض کتنا ہے, چوڑائی. اس سے پتا چلتا ہے جنت کی وسعت کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی. اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ لمبائی ہمیشہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے. اور عرض کو قیمت کے معنوں میں بھی لیتے ہیں, قیمت اس کی ورث کیا ہے. دیکھو وہ جنت جس کی ورث کتنی ہے, کار دس سمائی والارض, زمین و آسمان کی قیمت کے برابر. یعنی ساری دنیا دے دو تو اس کے برابر جنت کی یعنی ویلیو آسمان اور زمین کی ویلیو سے زیادہ ہے. کس کے لیے, اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. دیکھ لیجئے ساری خوش فہمیاں دور ہو جاتی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں سب جنت میں جائیں گے. ارے تمہیں کیا پتا کون جائے گا کون نہیں, سب جائیں گے. واقعی ہمیں تو نہیں پتا, لیکن یہ سوچ لینا کہ جنت میں جانا ہے چوروں نے, ڈاکوؤں نے, زانیوں نے, برے کام کرنے والوں نے. تو اس آیت کو پڑھ لے, اعدت ماضی کا سیگا ہے, پاسٹ ٹینس ہے, تیار کر دی گئی ہے, یعنی ریڈی ہے. اس وقت بھی جہنم موجود ہے اور جنت بھی موجود ہے, پر کس کے لیے, للذین آمنوا باللہ ورسلہ, اللہ پر اور رسولوں پر ایمان. یہ کون سا ایمان ہے, زبان کا ایمان نہیں ہے, عمل کا ایمان ہے. کیونکہ رسول کی بات آ گئی ہے نا, تو رسول پر ایمان تو ہوتا ہی اس کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کا نام ہے. تو لہذا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان کو ملے گی یہ جنت. کیا ان کے عملوں کے بدلے میں, نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا. لوگ کہتے ہم پہلے ہی کہتے ہیں عملوں پہ تھوڑی ملنی ہے, یہ تو اللہ کے فضل سے ملنی ہے. اور فضل کہتے ہیں زائد کو, فضول لفظ جو ہے نا وہ بھی اسی سے ہے, فضلہ بھی اسی سے ہے, ایکسٹرا چیز کو کہتے ہیں. یعنی فضل سے مراد ہے کہ کسی کے عمل اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے جنت کو خریدے. ملے گی اللہ کی طرف سے بڑھوتری سے ملے گی. اور یہ فضل ہوگا کس پہ؟ جو نیکیوں کی پونجی لے کے آئے گا. لیکن وہ اتنی تھوڑی ہوگی کہ اللہ کو اس پہ رحم آ جائے گا کہ ساری زندگی کی محنتوں کے بعد کیا لایا یہ. یہ تو ایسے ہی کہ 100 والی چیز خریدنے کو 11-10 کا نوٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو ساری زندگی کی محنت کے بھائی یہ 10 ہی جمع کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا واقعی یہ چھوٹا ہی تھا، اس کے ہاتھ ہی چھوٹے تھے، جو فرشتوں 90 میرے فضل سے ڈال دو اور اس کو جنت دے. لیکن 10 لانے لازمی ہیں. جو شروع کے نہیں لائے گا نا آخر کے نہیں ملیں گے. اللہ کا فضل اس پہ ہوگا جو ساری زندگی نیکیوں کو پانے کی کوشش کرے گا. باقی جو لوگ گناہوں میں شیر ہوں کہ ان پہ اللہ کا فضل ہوگا، کیا وہ فرشتوں یہ گناہوں کے ڈھیر لائیں اب اس پہ میرا فضل ڈال کے اس کو جنت دے دو، یہ نہیں ہو سکتا. مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کو غلط سمجھنے کے، جیسے آج بڑے لوگ بے عمل بیٹھے ہوئے. اللہ نے سب کو جنت میں لے جانا ہے کیونکہ اس کے فضل سے ملنی ہے. فضل ہونا کس پہ یہ نہیں پتا، کوششوں کے باوجود پوری نیکیاں نہ لا سکے. اور جنت اتنی قیمتی ہے کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں جمع کر لیں تو شاید جنت میں ایک کرتا بھی نہ خرید سکے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں بڑی مہنگی چیزیں ملتی ہیں اور کچھ جگہ سستی بھی ہوتی ہیں. جب آپ دنیا میں تقابل کرتے ہیں نا کہ اچھا یہاں یہ چیز میں اتنے کی لے رہی ہوں اور فلاں ملک میں یہ تو اتنے کی ہو جائے گی، فرق ہوتا ہے. آپ صرف چند گھنٹے سفر کرتے ہیں تو آپ کے پیسوں کی کیا آپ کی اپنی ویلیو بدل چکی ہوتی ہے. آپ ڈی ویلیو ہیں، آپ سمندر پار کر کے جائیں دیکھیں کیسی ویلیو ہوتی ہے آپ کی. لوگ آپ کو سلام کرنے لگیں گے، رشتے دینے لگیں گے کیونکہ لڑکا باہر رہتا ہے. دنیا میں ہم اس طرح سے ویلیو بنا لیتے ہیں نا. آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ دنیا میں مہنگے سے مہنگے ملک میں کوئی چیز کتنی کو مہنگی ہوگی. میرا خیال ہے، جو میرا ذاتی مشاہدہ یا مجھے کچھ لوگوں نے بھی کہا، کہ شاید ناروے ہی دنیا کا سب سے مہنگا ملک ہے. اللہ بہتر جانے سے بھی کوئی بڑی چیزیں ہوں گی. ابھی میں ایک ایسے ملک میں گئی ہوئی تھی مسلم ملک میں، تو ان کی کرنسی بہت بڑی ہے، یعنی وہ دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی ہے کہ حتیٰ کہ ڈالر اور پاؤنڈ بھی اس سے چھوٹے ہیں. اور وہاں کی قیمتیں آپ چیزوں کی دیکھیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں. آپ اپنی زبان میں دیکھیں، وہاں اگر آپ 10 خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے ملک کے کئی ہزار بن چکے ہوتے ہیں نا. جنت کی کرنسی جو ہے نا وہ حسنات ہیں، نیکیاں، جو آج ہم پانی کی طرح بہاتے ہیں. میں تو کہتی ہوں نیکیاں دینا ہو نا ایک دوسرے کو، تو مائیں تربیت کرے بچوں کی کہ تم نے پانی پینا نا تو تمہیں بھائی دے اور بھائی کو میں دوں، ماں کو بچہ دے، بچے کو ماں دے، بیوی کو شوہر دے، شوہر کو بیوی دے، کہ میرے ہاتھ سے پانی آپ پیئیں گے تو مجھے نیکی شروع، میں اپنے ہاتھ سے پیوں گی تو مجھے نیکی ہے نا. یعنی اتنے ٹرکس ہوتے ہیں نا نیکیوں کو بڑھانے کے جو ہم بالکل ضائع کر دیتے ہیں. روزہ کھول رہے ہیں نا، سبھی کھا رہے ہیں، کھجوریں پڑی ہیں، ہر ایک نے لینی ہے، اور اگر آپ مجھے دے دیں میں آپ کو دے دوں تو میرے اندر آپ کا اجر، آپ کے اندر میرا اجر، بالکل ویلیوز بدل جاتی ہے نا. ہم ساری زندگی کی جو نیکیاں جمع کریں گے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کے عوض جنت میں ہم ایک وقت کا کھانا بھی نہ خرید سکے. اتنی مہنگی ہے جنت کی شرط. میں یہ کہنے والی تھی کہ دنیا میں اتنی بھی مہنگی لگے نا تو جنت کی ایک ایک شرٹ جو ہے نا وہ ملین ٹریلین نیکیوں سے ملے گی. آپ یہ لگا لیں، بہت ایکسپینسو چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، جان لو کہ اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، وہ کوئی ڈی ویلیو تھوڑی. آپ وہی چیز کسی سڑک کے کنارے رکھ کے بیچ لیں تو آپ 10 کی بیچیں گے، اسی کو آپ کسی پوش علاقے میں سمندر کے کنارے کے کسی مال میں بیچیں وہ 20 گنا بڑھ جاتی ہے. وجہ کیا کہ اس کی قیمت اس جگہ کا کرایہ، تو کیا جنت قیمتی نہیں؟ جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ. کوڑا کیا ہوتا ہے؟ وپ، چابک. میرا لے اس کمرے میں بھی رکھا ہو تو دکھے ہی نا، اتنی پتلی سی جگہ میں آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت کی جو زمین کا ٹکڑا ہے نا، وہ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا جو اس میں ہے، پورا گلوب سوچیں اور اس کے ملک سوچیں، اس کے جہاز سوچیں، اس کی گاڑیاں سوچیں، اس کے محل سوچیں، سونے چاندی دیکھیں، ان سب سے جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جو جگہ ہے نا وہ زیادہ قیمتی ہے. تو اب یہ سارا کچھ بھی دیکھے تو جنت میں ایک کوڑا ہی لیں گے صرف، کوڑا رکھنے کی جگہ. حالانکہ اردھا کرد سمائی والارد، سب سے ادنا درجے کے جنتی کو جنت میں کتنا ملے گا؟ سبحان اللہ. اس کا ایک خلاصہ، ایک حدیث میرے ذہن میں ہے جس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے نا, جس کو سب سے آخر میں جنت میں بھیجا جائے گا, اپنی سزا بھگت کے جہنم میں جلے گا, وٹ سو ایور جو بھی ریزن ہوگی آخر میں آئے گا. جب جنت میں آئے گا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگ آ گئے, ساری جگہ تو لوگوں نے لے لی, میرے لیے کیا بچا. خیال آتا نا کہ ہم آخر میں آئے, اب تو بچا کچھ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو بتا کہ تو کس پہ راضی ہے, اگر جتنا دنیا کا ساری دنیا کا رقبہ تھا اگر تجھے اتنا دے دیں تو راضی ہے؟ تو سوچے گا شاید میرے ساتھ مزاق ہو رہا ہے, کہے گا ہاں راضی ہوں. کہا اچھا اس سے ڈبل, اس سے ڈبل, یعنی اللہ تعالیٰ بڑھاتے دیں گے اور پھر کہیں گے کہ جا میں نے تجھے ساری دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ دے دی. یہ سب سے ادنا درجے کی بات ہے. تو آپ سوچیے کہ اعلیٰ درجے والے کا کیا حال ہوگا. اصل بات یہ کہ ہم نے اس جنت کی عرض یا اس کی عرض یا اس کی قیمت پہچانی نہیں ہے. کبھی ہم یہاں اپنے آپ کو اور اپنی چیزوں کو ضائع نہ کریں اگر ہمیں وہاں کی بات یاد آ جائے. ایک بہت ہی اچھے عالم تھے میرے گمان کے مطابق, عبداللہ بہاول پوری, بڑے سادہ منش تھے, یعنی پروفیسر تھے, ظاہر ہے کسی کالج میں پڑھاتے تھے لیکن بالکل سادہ تھے. تو میں نے ایک واقعہ ان کی کیسٹ میں سنا تھا ایک بہت پہلے, اب تو فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی جنت دے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو بھیجا کہیں کچھ خریدنے کے لیے, جاؤ دکان سے چیز لے کے آؤ, ایسی کوئی بریڈ. جب پیسے دیے اس کو, کچھ بھی دیے ہوں گے, جب واپس آیا اس نے چیز دی تو میں نے اس کو پوچھا کہ بیٹا پیسے واپس نہیں بچے؟ تو اس نے کہا ابا وہ 54 بچی تھی, اس دور کا کوئی بھی ہوگا. میں نے دکاندار سے کہا کہ چھوڑو مجھے نہیں چاہیے, تم رکھ لو. کہتے ہیں میں نے اس کو ڈانٹا, میں نے کہا تجھے پتا ہے اس 54 سے ایک اینٹ خرید سکتا تھا تو, اور وہ اینٹ تو کسی مسجد میں لگواتا, لے کے آ وہاں کیوں ضائع کی؟ اس کو تجھے نہیں چاہیے تھا نا, اس کو کسی اللہ کے راستے میں لگا دے کہ وہی تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور ہم کتنے شاہ خرچ بنتے ہیں, نیکیوں کے موقع ہمارے ہاتھوں سے یوں پگھلتے ہیں اور ہم شکر کرتے ہیں ہماری جان بچ گئی. میں سوچتی جب بھی ہمیں کوئی نیکی کی دعوت ملتی ہے, کوئی کال ملتی ہے, کوئی اللہ کے دین کی بات ملتی ہے, یا کوئی ہمیں اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے بلاتا ہے, سچ بتائیں کہ اتنی بھی خوشی ہوتی ہے جو کسی کے ایک وقت کھانے کے لیے بلانے کی خوشی ہو؟ اپنے دل کو ہم پوچھ لیں, کوئی میں کہ میرے گھر آئیے کھانے پہ دعوت ہے آپ کی, اس کی خوشی, اور کوئی کہے کہ آئیں ذرا ایک گھنٹہ بیٹھ کے کوئی اللہ کی بات کریں گے, چلے جائیں گے, ہم خوش بھی ہوں گے. میں آپ کی تو بات ہی نہیں کری کیونکہ آپ تو آئے ہوئے آلریڈی, لیکن عموماً لوگ خوش ہوتے ہیں. فوراً کیا ہوگا, وہ مجھے ادھر جانا, مجھے ادھر جانا. جب کوئی یہ کہے نا تعویل یا ازر یا حقیقت بھی ہو سکتی, تو سمجھ جائیں کہ اس کو جنت کی بھی قیمت ہی نہیں پتا. ہمارے اور صحابہ کے ایمان میں یہی فرق تھا کہ ان کو یہ فرق سمجھ آ گیا. بس یہ چھوٹا سا نقطہ آپ لوگوں کو اگر سمجھا دیں گے نا, پھر آپ کو نہیں کہنا پڑے گا, وہ پوچھیں گے کہ بتائیں ہم کیا کریں کہ ہمارا راستہ صحیح ہو جائے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا.
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر.
قال ابن رجب وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.
الله الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
الله أكبر، ولله الحمد،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر.
قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله.
قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
اب اس کے بعد اگلی دو آیتوں میں خوش رہنے کا راز ہے اور بڑی پیاری لگتی ہیں یہ آیتیں. فرمایا: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ مطلب کہ اس آیت کا کہ تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے یا اپنی جان میں کبھی بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا، تو یہ اچانک نہیں آتی، یہ ہم نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تمہاری تقدیر میں یہ بات بہت پہلے سے لکھی ہوئی تھی کہ یہ مشکل تم پہ آئے گی، اچانک نہیں آتی۔ اب کرنا کیا ہے؟ مشکل آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، کریں کیا؟ روئیں دھوئیں؟ نہیں، فرمایا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، ہم نے تمہیں یہ بات اس لیے بتا دی ہے کہ تم غم زدہ نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی۔ فاتک لفظ فوت سے، چوک گئی، جو تمہیں نہیں ملا غم کیوں کرتے ہو؟ چار دن کی چیز تھی، مل بھی جاتی تو تم نے اس کو چھوڑی جانا تھا نا۔ یعنی جب کوئی چیز تمہیں نہ ملے، تم چاہ رہے تھے ملے ملے ملے، کوئی جاب، کوئی رشتہ، کوئی گھر، کوئی کپڑا، کوئی زیور، کوئی جوتی، تم چاہ رہے تھے ملے، نہیں ملا، دوسرے نے لے لیا، یا تم نہیں لے سکے، تو کیا ہوا؟ چھوڑو، لا تاسو، غم نہ کرو، تاسو آسا یاسو سے، غم نہ کرو، مایوس نہ ہو، جو چلا گیا اس پہ غم نہ کیا کرو، اور ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ اترایا کرو اس چیز پہ جو تم کو مل گئی۔ نہیں ملتا تو غم نہ کرو، مل جائے تو فخر کر کے، اترا کے، خوشیاں نہ مناؤ، کیونکہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی مغرور شیخی خورے کو۔ کیا بتایا؟ کہ تمہیں تقدیر کے لکھے ہوئے جو پہنچ رہے ہیں نا، یہ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، کوئی تمہاری تقدیر بدل نہیں سکتا۔ تم چاہو کہ مجھے ملنا ہے اور تم سمجھو کہ فلاں تمہارے حصے کا لے جائے گا اور کسی اور کو مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ عموماً یہ اندیشے ہوتے ہیں نا، میری جاب کوئی اور نہ لے لے، میرے حصے کا رزق کوئی اور نہ لے لے، جہاں مجھے اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہے وہاں کسی اور کے بچوں کا نہ ہو جائے، یہ اندیشے ہیں نا دنیا میں، اور انہی اندیشوں کی وجہ سے تعلقات بگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہارا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ آپ یہ بات کہیں نا تو آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کبھی آپ نے نیلامی ہوتی بھی دیکھی ہے؟ میرے ذہن میں بہت پہلے کا منظر ہے، ٹی وی میں خبر نامے کے بعد اسٹاک ایکسچینج، اسٹاک مارکیٹ، میرے ذہن میں اس کا ہے کہ جب وہ بولی بولتے ہیں نا تو لوگ اچھل اچھل کے کرسیوں سے کھڑے ہو جاتے تھے، جس کی چلی گئی اس کو دوسرے پہ آ گئی۔ اسی طرح آن لائن پہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جب لوگ بولی دیتے ہیں اور جس کی سب سے زیادہ بیٹھ ہوتی ہے اس کو وہ چیز ملتی ہے، تو لوگ مطمئن بیٹھے رہتے ہیں، جب اس میں بالکل آخری کے چند سیکنڈ رہ جاتے ہیں نا تو لوگ اس وقت بولی دیتے ہیں۔ سب نے قیمت سوچی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ نہ بڑھائیں، اینڈ پہ دیں گے۔ اس وقت لوگوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے بالکل یہی لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم غم کیوں کر رہے ہو کہ میری چیز کسی اور کو مل گئی۔ لا تاسو، نہ غم کرو، ما فاتکم، جو چلا گیا، جو فوت ہوگی، جو چیز تم سے چھن گئی، کیونکہ یہ تم سے چھننی ہی تھی، آج یہ تم سے چھنی ہے۔ اگر تمہیں مل چکی ہوتی تو کیا تم نے یہاں بیٹھ رہنا تھا؟ یہ ہے وہ عقیدہ جو بندہ مومن کو اطمینان دیتا ہے، کیا کہ میرے حصے کا کوئی لے نہیں سکتا اور کسی کا حصہ مجھے مل نہیں سکتا۔ آپ بتائیں، کیا رشتے سارے خوشگوار ہو سکتے ہیں آپس میں اگر یہ یقین آ جائے؟ بالکل ہو سکتے ہیں کہ بھائی میری چیز کسی نے نہیں لینی۔ کیا پھر آپ کھانا کھلتے ہی بھاگیں گے آگے کہ میری حصے کی بوٹی کوئی دوسرا نہ لے لے؟ یہ سیل کا سائن ہے۔ بعض لوگ صرف اس لیے دوسروں کو نہیں بتاتے سیل لگی ہوئی ہے کہ پہلے خود جا کے دیکھ لیں۔ میں سوچتی ہوں کتنے چھوٹے چھوٹے غم اتنے بڑھائے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ کپڑا جل گیا، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تو جل گیا تو جلنے دیں، پھر کیا؟ اس کے علاوہ اور کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ یقین کریں، ہم ساری زندگی تقدیر سے لڑتے ہیں، اور خوشی کا راز تقدیر کو ماننے میں ہے۔ آپ اگر واقعی خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو آپ کہیں کہ جو میرا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، اور جو میرا نہیں وہ مجھے ملنا ہی نہیں۔ آپ پوری کوشش کر لیں، آپ کو نہیں ملتی وہ چیز۔ لوگ اسی کی وجہ سے دشمنیاں پالتے ہیں، بغض پالتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ہی ساری تقدیریں لکھ لی تھی. یہی شوہر ملنا تھا, کریں صبر اس, اور یہی بیوی ملنی تھی آپ کو, دوسری نہیں مل سکتی تھی. ہوتی تو ہو سکتا وہ آپ کو قبول نہ کرتی. آپ دیکھیں کس کس معاملے میں ہم جھگڑتے ہیں نا, بعض دفعہ بھائی بہن صرف اس وجہ سے کئی سال نہیں بولتے کہ نہیں, یا تو میں نے رشتہ کرنا تھا, تم نے کسی اور کو کیوں دے دیا. ایسا ہوتا ہے, بعض عورتیں بچوں والی ہو جاتی ہیں لیکن وہ جہاں سے منگنی چھوٹتی ہے لوگ آپس میں نہیں ملے ہوتے کہ نہیں جی وہاں سے کیوں دے, یہاں کیوں کرتی. لڑے جتنا لڑے, میں سوچتی ہوں ہم میں سے اکثر لوگ جو غمزدہ ہوتے ہیں نا دکھی, اس کی وجہ یا ہمارے کس گناہ کی سزا ہوتی ہے تقدیر کو ایکسپٹ نہ کرنے کی, ریئلائز نہیں کرتے. یہی ملنا تھا, رو رہے روتے رہے, کھائیں پیئے بولیں. اچھا بعض لوگ غم نہیں لگاتے, آپ نے دیکھا کسی کو کچھ نقصان ہو وہ ہنستے ہی رہتے ہیں. نہیں ملی ایک چیز, نہیں ملی جی, بیٹا مانگا نہیں ملا, پھر بیٹی ہو گئی, تو کرتے رہے ہوتے رہے وہ خوش رہتے ہیں. اصل میں ان کو تقدیر کو ماننے کی جزا مل رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ دنیا چار دن کی ہے, تم کیوں غم کرتے ہو اس کی وجہ سے, مل جاتا ہے تو شکر کرو, نہیں ملتا تو صبر کرو, یہی راستہ ہے خوش ہونے کا. اور اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والے پسند نہیں ہے. کون ہوتے ہیں فخر کرنے والے؟ مختال اور فخور کی اب تفصیل آگے آ رہی ہے. نلزینا, یا آپ اس کو پیچھے سے بھی ملا سکتے ہیں کہ کل مختال فخور اللزین یبخلون, یعنی فخر کو اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. پہلی بات, بخل کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان ضروریات زندگی پر بھی خرچ نہ کرے. دوسرا ان کا جرم کیا؟ بھائی یا مرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پھر ان کی حالت دوسروں پہ چھپی رہے نا, جب دوسرے بھی بخل کریں گے تو ان کو بھی ہوگا. مثلا کسی جگہ بات ہو رہی تھی اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی, ایک نے پکڑ کے اس میں 10,000 دے دیے, تب جس نے نہیں دیے اس کو بھی تو خود پت لگی ہوئی ہے نا, تو جو خود نہیں دیتا وہ دوسرے کو کہتا چھوڑو دے دو ان کی تو عادت ہے. یعنی وہ ان کو بھی حکم دیتے ہیں کہ تم بھی نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, چھوڑو ان کو دو گے کل پھر مانگنے آ جائیں گے, اس کو بھی دیں. مثال دے رہی ہوں, یعنی جب بندہ خود کوئی نیکی نہیں کرتا نا تو دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتا. کیوں؟ تاکہ میرا یہ جرم جو ہے یہ دوسروں کے سامنے نہ آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو کہ اللہ کے حکموں سے روگردانی کرے گا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز اور ہر تعریف کا مستحق ہے. یعنی اللہ کے حکموں کو سنو اور نہ مانو, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ سورت میں بار بار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے دلوں میں کھوٹ تھا, وہ اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کرنا گھاٹے اور نقصان کا سودا خیال کرتے تھے, خود بھی بخل کرتے دوسروں کو بھی روکتے. کوئی دینے لگتا تو کہتے دیکھو خون پسینے کی کمائی اب تم ضائع کر رہے ہو اور ایسے کر رہے ہو, اور اپنی بھی تو بہت ضرورتیں ہوتی ہیں. اور بعض لوگ تھے کہ پورے گھر کا سامان لے کے آ جاتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکموں کو سن کے بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں اٹھتے, یا تولا, تو اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے. جو چونٹیوں کو کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے کہ وہ انسانوں کو نہیں کھلا سکتا, جو دشمنوں کو اتنی بڑی بڑی جگہیں دے رہا ہے کہ وہ غیر اسلامی سرگرمیاں کرے, کیا اللہ تعالیٰ اسلام کی ضروریات نہیں پوری کر سکتا؟ کبھی آپ سوچا کریں اللہ کا حوصلہ. دنیا میں آپ دیکھیے کتنے باطل ادھیان ہیں نا, اللہ نے ان کو کیسی چھوٹ دی ہوئی ہے, اتنے بڑے بڑے ان کے زمین کے ٹکڑے, ان کی عمارتیں, ان کے اسمبلی ہالز, اور کفر اور شرک پھیلتا ہے. اللہ کو کسی کے خرچ کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہ غنی الحمید ہے. نہ کرو اس کی تعریف. کچھ لوگ مال خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو, تمہاری تعریفوں سے بے نیاز ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا, اس کو استعمال کر لو. اور دعوت سنیں گے یہاں تک.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
آگے دیکھیں گے آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 25. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب ما هم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے. اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ بینات اور کتاب میزان کے نازل کے ساتھ ساتھ لوہے کے یعنی حدید کے نازل ہونے کی بات کی اور اسی آیت کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحدید کہتے ہیں. آیت کا مضمون دیکھتے ہیں. فرمایا کہ لقد ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا کس کو؟ اپنے رسولوں کو. بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ یا دلیلوں کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ وانزلنا معهم الکتاب اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی. کون سی نشانیاں تھی اور کون سی کتاب تھی؟ بینات کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں. اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی رسول اللہ تعالی کی طرف سے آئے وہ تین چیزیں لے کر آئے تھے. سب سے پہلی چیز کیا ہوتی تھی کہ کھلی نشانیاں, کوئی ایسی چیز جس سے یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ یہ رسول واقعی اللہ کا نبی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ اور اس کے ساتھ عصا کا معجزہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس قسم کی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, مثلا مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو صحت دے دینا. تو بینات سے مراد کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ عام شخص نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. پھر دوسری چیز وانزلنا معهم الکتاب. یہاں کتاب کا لفظ الگ سے استعمال کیا اور حقیقت ہے کہ جو بھی کتاب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتا تھا وہ بھی ایک قسم کی روشن دلیل ہی ہوتی تھی. اور یہ وہ کتابیں ہوتی تھیں جو اس دور کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھی. جو اس دور کے مسائل تھے لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ کتابیں آتی تھیں. اور ہر دور میں سے گزرنے کے بعد اب آخری کتاب جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے قرآن پاک کی صورت میں ہم سب کے پاس موجود ہے. تیسری چیز والمیزان لیقوم الناس بالقسط اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. یہ میزان کیا چیز تھی؟ اس کا تذکرہ پہلی دفعہ آیا ہے. نارملی پیچھے جب بھی انبیاء کرام کا تذکرہ آیا تو بینات میں معجزات اور کتابوں کا ذکر آیا, لیکن یہاں میزان سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ معیار حق اور باطل ہے جو ٹھیک ٹھیک ترازو کی طرح تول کر بتا دیتا ہے کہ جو پیغام انبیاء کرام کے ذریعے سے آیا وہی درست ہے. مثال دوں گی پھر سمجھیں گے آپ. آج کے دور میں مختلف قسم کی آوازیں اٹھتی ہیں. کوئی کہتا ہے عورت کو مرد کے برابر کر دو, کوئی کہتا نہیں عورت کا مقام مرد سے بھی بڑھا دو, کوئی کہتا نہیں عورت کے ساتھ مرد کو بھی بچے پیدا کرنے کے کام پہ لگا دو, کوئی مال کمانے کے ذرائع میں کہتا ہے کہ سوشلزم ہی ٹھیک ہے, سب کمائیں اور حکومت کو دے دیں اور وہ سب میں برابر کا بانٹ دے. یعنی نت نئی آوازیں آپ مختلف ادوار میں سنتے ہیں. ڈیموکریسی کے نام پہ جمہوریت, کمیونزم, سوشلزم, سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے دنیا میں کامیاب ہونے کی یا ترقی کرنے کی کوششیں کرنے کے مختلف نظام پیش کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر اسلام جو آج ہمارے پاس ایک مکمل شکل میں موجود ہے اس کو دیکھا جائے, جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ اور قائم کردہ نظام ہے جس میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کے کام دیے، مرد کو گھر کے باہر کے دیے. عورت کو اگر بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری دی تو مردوں کو رزق کے معاش کی ذمہ داریاں دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے اس پہ جو معاشرے چلتے ہیں یا جو انسان چلتے ہیں ان کی زندگی میں جو سکون اور خوشی ہوتی ہے وہ اوروں کی زندگی میں نہیں. اور اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ خدا فراموش سوسائٹیز میں رہنے والے دنیا کی ترقی کے عروج پہ آپ کو دکھیں گے، بہترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوگی، نرم گرم بستر ہوں گے، لیکن سکون نہیں ہے، کامیاب زندگی نہیں ہے. اور آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاشرے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا وہ تیر اور تلوار سے نہیں ٹوٹیں گے، وہ اپنے ہی سوشل سٹرکچر کے ٹوٹنے سے ٹوٹ رہے ہیں. فیملی سیٹ اپ جتنا آج ویسٹرن کلچر میں خراب ہو چکا اتنا شاید ہی کبھی کسی دور میں ہوا ہو. 10-12 سال کے ہونے کے بعد بچے اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگے، 15-16 سال کا ہونے کے بعد بچے گھر چھوڑ دیں، اس ماں نے کیا کمایا، اس کی 16 سال کی محنت کہاں گئی. اور جس سوسائٹی میں 70-80-90 سے بھی اوپر کے بوڑھے بوڑھیاں خود کمائی کے لیے کاؤنٹرز پہ کھڑے اور اپنا سامان کھینچتے ہوئے دکھے اور بعض تنہائی کی وجہ سے خودکشی کر لیں تو کیا یہ کامیاب لوگ ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک عجیب سی وحشت دکھے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو میزان نازل کیا تھا وہ کیا تھا کہ دین عدل کا دین ہے، انصاف کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے حق دار کو حق دلوایا، لوگوں کے افکار، ان کے اخلاق، ان کے معاملات افراط اور تفریط سے بچاتے ہوئے عدل کے ساتھ قائم کیے، جس کی وجہ سے ہر ایک کو اس کا حق ملا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کے حالات کو جانتا ہے اور وہی یہ سارے فیصلے کر سکتا ہے. انسانوں کا کام کیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو دل کی خوشی سے مان جائے، بس یہی ایک راز ہے کامیاب رہنے کا. ورنہ عورت مرد کے برابر تو کیا اس سے اوپر بھی کھڑی کر دی جائے گی تو وہ خوش نہیں رہے گی. سبمیشن اسی کا نام ہے، اطاعت اسی کا نام ہے. تو لیکوم الناس بالقسط سے بات واضح ہو گئی کہ عدل اور انصاف کا قیام بھی اللہ کے دین والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ان کو لوگوں کو ایسے طریقے بتانے چاہیے، ان چیزوں کو عام کیا جائے جن کے ذریعے سے لوگ حقیقت میں عملی زندگی میں بھی وہی سارے قوانین لے کر آئے جو کتابوں میں ملتے ہیں. پھر چوتھی چیز جس کا تذکرہ بعد میں الگ کیا گیا، وانزلنا الحدید، پھر حدید نازل کیا. حدید کا لفظ ہا دال دال سے ہے، لوہے کو کہتے ہیں، یعنی آئرن، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں سٹیل کی شکل میں کہہ لیں یا کوئی اور بھی چیز کہہ سکتے ہیں. یہ لوہا کیوں نازل کیا؟ جس میں شدت ہے، سخت قسم کا زور ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. اور تیسری چیز حدید کے نازل کرنے میں کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ کے مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد بن دیکھے کرتا ہے. اور لوگوں کی مدد کی اللہ کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے نازل کرنے کی بات تین چیزوں کے تذکرے کے بعد کی. یہ کیا بتاتی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو مشن دیا تھا وہ پہلی تین چیزوں پہ رکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ بینات دکھا کے لوگوں کو اپنا نبی ہونا ثابت کرتے ہیں، وہ کتابیں دکھا کے اور ان کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کر کے زندگی گزارنا سکھاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو ایک پرامن معاشرے میں رہنے کے لیے جو طور طریقے وہ سکھاتے ہیں. لیکن جہاں جس نے بھی اس نظام کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، جس نے اسلامی طرز زندگی کی یہ چیزیں لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کی، تو پھر چوتھی چیز جو ہے وہ لوہا ہے. اور لوہے سے سب کو معلوم ہے کہ ہتھیار بنتے ہیں. اور یہ آخری چیز ہے. کیا پتہ چلا کہ دنیا میں ایک ہی نظام قائم ہوگا اور وہ اللہ کا دین ہے، اسلام ہے. اس کے لیے سب سے پہلے یہ تین چیزیں ہوں گی. لوگوں کو اسلام کی بڑائی دکھائی جائے گی، کتاب کی تعلیمات عام کی جائیں گی، لوگوں کو مسلم سوسائٹیز اور مسلم فیملیز کا سوشل سیٹ اپ دکھایا جائے گا کہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے. اور اسی تین پہ فوکس رکھیں گے، عام لوگوں کو دین اسلام کی یہی خوبیاں دکھائی جائیں گی. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اس کو نہ مانے اور وہاں پرسیکویشن ہو، فتنے ہو، اسلام کی وجہ سے لوگوں کو مارا جائے، ان کی عزتیں لوٹی جائیں، تو پھر بالآخر اسلام ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت دیتا ہے. پہلے دن نہیں لوہا اٹھا کے مار دیا جائے گا، ہاں پہلے دن اس لوہے کا بنا ہوا قلم اٹھایا جائے گا تاکہ لوگوں سے اندھیرے دور کیے جائیں، علم کو عام کیا جائے۔ جتنا اسلامی تعلیمات کو مسلمان عام کرتے جائیں گے اتنا ہی لوگ خود مسلمان ہوں گے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہماری زبان میں، اور بلکہ زبان زد عام جو بات ہے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، فلاں جگہ مارا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ اصل میں وہ نان مسلم اس گرج میں مارتے ہیں کہ اتنی پیاری چیز تم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ مسلمان کو سزا کیوں ملتی ہے اس بات کی کہ اتنا پیارا دین جو اللہ نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ ہمیں بھی دو؟ کن تم خیر امت اخرجت للناس، سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے دو بار کہ تمہیں اللہ نے بہترین امت بتایا کہ تم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام دو، ہم سب اس لیے آئے تھے۔ اب بالفرض آپ سوچیں کہ آپ کے پاس کسی کی جیولری ہے، کسی نے کہا کہ جا کے اس کو دے دیجئے، آپ نے نہیں دی، آپ نے اپنے گھر میں چھپا لی، خود پہننے لگ گئے، تو کیا اس کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ سے لے؟ آرام سے مانگے گا، آپ نہیں دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ آپ کے اوپر ہتھیار اٹھائے گا۔ یہ جیولری تو کچھ بھی نہیں، کسی کا سونا آپ کے پاس ہو اور وہ آپ کی جان لے لے یا اپنی چیز لینے کے لیے آپ پہ ظلم کرے، تو کیا جس کی ہدایت آپ کے پاس پڑی ہے کیا وہ لینے کے لیے مسلمان کو نہیں ماریں گے؟ جب کبھی مسلمان پہ کسی کافر کا ہاتھ اٹھتا ہے نا، تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہی وجہ ہے جس کو ہم نے بھی دیکھا کہ مسلمان دین کا پیغام ان تک نہیں پہنچاتے، عام نہیں کرتے، اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ مسلمان خود اس خوبصورت دین پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر غصے میں آ کے وہ مارتے ہیں کہ تم اس کتاب کے باوجود ایسے ہو، تم ختم ہی ہو جاؤ۔ اور دوسری صورت یہ کہ جب تم نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا، ہم تمہیں بھی نہیں رہنے دیں گے۔ تو حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے زور اور زبردستی رکھی ہے، اس سے سیاسی اور جنگی طاقت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو صرف قیام عدل کی محض ایک اسکیم پیش کرنے کے لیے مبعوث نہیں فرماتا، بلکہ یہ بھی چیز ان کے مشن میں شامل ہوتی ہے کہ اس دین کو عملاً نافذ کیا جائے، اور اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرے تو پھر ہتھیاروں کو اٹھایا جائے۔ اگلی چیز جہاں لفظ یہ آتا ہے انزلنا، انزل کا لفظ اوپر سے نیچے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بارش کے نازل ہونے کی بات ہوتی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوہا کی اوپر سے اترا؟ سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوہا تو پھر اوپر سے نہیں اترا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ زمین میں سے نکلتا ہے، کانوں میں سے نکلتا ہے، حالانکہ آیت کے یہ لفظ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ آسمان سے اترتے ہیں۔ تو اس کے بھی مفسرین نے مختلف قسم کے جواب دیے۔ پہلا مطلب تو انہوں نے یہ دیا کہ لوہا اتارنے کا مطلب آسمان سے نہیں بلکہ زمین میں لوہا پیدا کرنا ہے، اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور ہم نے نازل کیا تمہارے لیے چوپایوں کی 8 قسمیں، یعنی کیٹلز کی 8 قسمیں ہیں۔ اب سب کو پتا ہے کہ بھینس، گائے، بکری جانوروں کے جسم سے پیدا ہوتی ہیں، کبھی ہم نے آسمان سے گائے بکریاں گرتی بھی نہیں دیکھی، لیکن وہاں بھی لفظ انزلنا آیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہاں انزلنا کہہ دیا گیا، لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ ٹھیک ہے جانور دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کھانا جو کھاتے ہیں یا جس سے نطفہ بنتا ہے وہ بارش کے اثر سے آتا ہے، اور بارش آسمان سے آتی ہے، سمپل سی بات ہے، اور اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جس کو نہ سمجھا جائے۔ دوسرے کچھ ایک اور رائے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقت میں یہ جو لوہا ہے نا، یہ اس زمین کی چیز ہے ہی نہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے لیے کہا نا کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اور آج آپ اگر اس کی کیمیکل انالیسس کر کے دیکھیں تو دنیا کے کسی پتھر سے وہ نہیں ملتا۔ پھر اسی طرح زمزم، زمزم کا جو پانی ہے اس کی ترکیب جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی۔ تو جس طریقے سے یہ چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوہا آسمان سے برسایا گیا تھا، شروع میں کیسے برسا دیا؟ اللہ نے شروع میں برسا کے اس کے خزانے پہاڑوں کی تہوں میں چھپا دیے، اور اب آہستہ آہستہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے نکال رہے ہیں۔ اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کے دور میں آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ شہاب ثاقب کے ٹکڑے گرے، تو آج بھی دنیا میں کئی جگہوں پہ لوہے کے ٹکڑوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ جو شہاب ثاقب کا لفظ سنا ہوا ہے، یہ بنیادی طور پہ لوہا ہوتا ہے، امریکہ میں کئی اس کے ارد گرد کے علاقوں میں گرے، بعض دفعہ گرنے کی وجہ سے آگ بھی لگ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اب بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے لوہے کے ٹکڑے گراتا ہے، تو کیا بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے نہیں گرایا ہوگا؟
تو ہمارا تو ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، اگر زمین سے اتارا ہے یا اوپر سے اتارا ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. منافع للناس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھی اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھانے کے لیے لوہے کا استعمال کر سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام اگر امن پسند دین ہے تو پھر ان کو ہتھیار بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھیں کہ ہر ہتھیار چلانے کے لیے نہیں بنایا جاتا، بہت سارے ہتھیار دکھانے کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں. اگر دشمنوں کو پتا چل جائے کہ ان کے گھر میں ہتھیار نہیں ہے تو وہ تو آپ کو آ کے ایک ہی دن میں ختم کر دیں گے. اسی لیے جس طرح اسلحے کا استعمال ہے نا، اسی طرح اس کا اظہار بھی ہے. اور سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے کہ صرف دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے بھی اگر جنگی تیاری اور اٹامک انرجی حاصل کر لی جائے تو یہ بھی سراسر دین کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون اس سے اور اس کے رسولوں سے بن دیکھے ڈرتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو یا اس اسلام کی مدد کرو، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے کام نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لیتا ہے. وہ کن کہے نا تو سارے دشمن کافر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اب ابیلوں کو اتار کے اگر ابرہا کے لشکروں کو تباہ کر دیا تھا تو کیا آج اللہ تعالیٰ چڑیاؤں کے لشکر نکال کے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ختم نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ وہ مسلمانوں کو بڑے درجے دینا چاہتا ہے، تم مارو اس کو اپنے ہاتھ سے اور میں تمہیں اس پر بھی اجر دوں گا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان اس مشن کا حصہ بنے، غور کرے کہ کیا رسول جس کام پہ نافذ کیے گئے تھے کیا ہماری بھی زندگی میں یہ چیزیں ہیں. میں سوچ رہی تھی ان چار چیزوں کو پڑھتے ہوئے کہ ہماری زندگی میں تو دور دور تک یہ چیزیں نہیں ہوتی. کسی راہ چلتے بچے سے پوچھ لے، مسلمانوں کے بچے سے، کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا. جوان سے پوچھ لے، بتاؤ زندگی کا مقصد کیا. کسی عورت سے پوچھ لے، کیا مقصد ہے زندگی کا. کسی مرد سے پوچھے، ہر بندہ جس دور میں ہے نا وہی بات کرے گا. کوئی کہے گا بچے پالنا، کوئی کہے گا بال کمانا، کوئی کہے گا اسکول جانا، اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی زندگی میں یہ مشن ہو کہ ہم اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ کے دین کا خوبصورت نمونہ لوگوں کو دکھایا جائے، اس کتاب ہدایت کو لوگوں کی رینج میں کیا جائے، اس کے ساتھ لوگوں کو اسلامک سوشل سٹرکچر دکھایا جائے، اور پھر نہ ہو تو پھر اسلحے کے زور پہ اس کے بعد پھر اظہار کر کے لوگوں کو دکھایا جائے کہ اسلام کوئی کمزور دین نہیں ہے. جو یہ کر لے گا اس نے اللہ کو دکھا دیا کہ واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہوں. اور کیا اللہ کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا؟ لیا علما کا مطلب یہ، اللہ کو تو پتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنا چاہتا ہے. جیسے ٹیچر جو ہوتی ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں اسٹوڈینٹ جو وہ فرسٹ آئے گا، اس کو یقین ہوتا ہے کہ ان 20-25 میں سے فرسٹ کلاس نمبر لے گا. تو کیا صرف اس قیاس کے اوپر اس کو اگلے درجے میں ڈال دیتے ہیں؟ نہیں، ٹیسٹ پھر بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو نیکیوں کے موقع دیتے ہیں، وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ حجت تمام ہو جائے. اللہ کو پتا ہے ہم کل کیا کرنے والے ہیں، لیکن لوگ مانیں گے تھوڑی. وہ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے کیا پتا، ہم نے فرسٹ آنا تھا. تو یہی بات ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی. اور بالغیب کا لفظ بھی قابل غور ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو چھپایا ہوا ہے نا، یہ ایک امتحان ہے. بہت سارے لوگ صرف یہ سوچ کے نیکی نہیں کر پاتے کہ چھوڑو اس کا فائدہ کیا ہوگا. کل قیامت کے دن جب اللہ کی ذات میدان محشر میں آئے گی نا، تو اس کو دیکھ کر لوگ جھکنا چاہیں گے. سورت معارج پڑھ سکتے ہیں جا کے، میرا خیال ہے سورہ معارج ہے، دوسری یا تیسری سورت ہے 29ویں پارے کی، کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر جھکنا چاہیں گے لیکن نہیں جھک سکیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ دنیا میں سجدوں کی طرف پکارے جاتے تھے جبکہ وہ بالکل صحیح سالم تھے. غالباً سورہ الحاقہ ہے. لیکن یہ نہیں جھکے اس لیے کہ دنیا میں جھک سکتے تھے، نہیں جھکے تو آج میں جھکنے نہیں دوں گا. دیکھیے کہ ایک شخص ہے، وہ گاڑی چلاتے ہوئے خود ہی رولز کو فالو کرتا ہے اور سپیڈ کو کنٹرول رکھتا ہے. پولیس مین کو دیکھ کر اگر کوئی سارے رولز فالو کرے تو کیا اس کو اچھا انسان سمجھا جائے گا؟ یہ تو اللہ نے اپنے آپ کو چھپا کر ہم پہ رحم کیا. آج اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان نافرمانی کر سکے. پولیس مین کو دیکھ کر، تھانے دار کو دیکھ کر اگر انسان سیدھے ہو سکتے تو اللہ کی ذات کو دیکھ کر کیوں نہیں ہوتے؟ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں
اور اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. سچ ہے نا، ہر دور میں یہی ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے ساتھ ابراہیم کا تذکرہ کیا. صاحب شریعت نبیوں میں سب سے پہلے نام نوح علیہ السلام کا آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے دور کے جو بیچ کے لوگ تھے ان میں گناہ نہیں تھا، خاص طور پہ شرک نہیں تھا، تو شرک شروع ہی حضرت نوح کے دور میں ہوا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے نبی تھے جن کو شریعت ملی، اسی لیے پھر نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، دوسرا آدم، کیونکہ ان کے دور میں جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی اور ان کو جھٹلایا تو ایک طوفان آیا تھا جس میں سب لوگ تباہ کر دیے گئے تھے اور 70-80 کے قریب کچھ لوگ بچے تھے، جس سے یہ دنیا دوبارہ جو تھی شروع ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے نوح اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام جو دوسرے بڑے نبی اس کے بعد جن کا نام آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھیجا. نوح کو کیوں ادھر ان کا تذکرہ کیا؟ کہ اس سے دوبارہ انسانیت کا آغاز ہوا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ کہ دنیا میں جتنے بھی الہامی مذہب ہیں اس وقت یا گزر چکے، وہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے تھے. تو لہٰذا ابراہیم وجعلنا فی ذریتہما، اور ان دونوں کی نسل میں کیا رکھ دی؟ نبوت والکتاب اور کتاب. اب یہ کون سی کتاب اور کون سی نبوت تھی؟ پچھلے انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیفے دیے ہوئے تھے اور 313 کے قریب کا تذکرہ ملتا ہے. نام تو چار ہی کتابوں کے ہمیں ملتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 300 سے اوپر کتابیں جو تھی وہ بھیجی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اسی میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کچھ کتابیں ہوں جس کا پیغام وہی ہوگا یقیناً جو آج کے دور میں قرآن پاک کا پیغام ہے. بھیجی تھی کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھیں. لیکن ہوا کیا؟ اللہ کے نبیوں کے دور میں تو لوگ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن ان کے جاتے ہی دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ، کچھ ہدایت والے ہو جاتے ہیں، اسی پیغام پہ ہوتے ہیں جس پہ اللہ کے نبیوں نے ان کو چھوڑا، لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے، نافرمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکل گئے. یہ کل بھی تھا، یہ آج بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے دور کو دیکھیں، تابعین سے تبع تابعین کا دور بہترین دور تھا، اس کے بعد سے بگاڑ شروع ہو گیا اور آج تو بگاڑ حد کے اوپر پہنچ گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح شمع یعنی کینڈل، اس سے آپ جتنا دور جاتے ہیں نا تو اندھیرا بڑھتا ہے، قریب آتے ہیں نا تو روشنی بڑھتی ہے. نبی بھی نور کا یا ایک ہدایت کا ایک سورس ہوتے ہیں، تعلیمات ان کی نورانی ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہدایت پہ ہوتے ہیں، لیکن جتنا وہ سورس دور ہو جاتا ہے نا تو آہستہ آہستہ پھر نفس کے تقاضے، خواہشات اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے فسق آتا ہے. اور یہ کہانی بار بار دہرائی جاتی ہے، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے. اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ دور رس پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے نبیوں کے دور میں لوگ اچھے تھے پھر خراب ہو گئے. بالفرض آج کے دور میں ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کے دین کی کوشش کرتی ہے، یا ایک استاد ہے وہ اپنے اسٹوڈینٹس کی اصلاح کی اور تربیت کی کوشش کرتا ہے، اب کیا ہوگا؟ نہ ماں نے ہمیشہ بیٹھے رہنا ہے، نہ استاد نے بیٹھے رہنا ہے. کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہدایت کی شمع جو ہے وہ مان نہ ہو، وہ نور جو ہے وہ کم نہ ہو بلکہ بڑھے؟ اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بعد والوں کو ٹرین کر دیا جائے. جو علم کا ورثہ آپ کے پاس تھا وہ دوسروں کو دے دیا جائے، جو تربیت کا آپ کا انداز تھا وہی دوسروں کو دیا جائے. اگر ہر ماں اپنا پورا علم اور اپنا تجربہ اپنے بچوں میں منتقل کر دے تو پھر اس طرح سے یہ نسل در نسل سلسلہ چلتا ہے. اگر ہم غور کر کے دیکھیں، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کہ آج کے دور میں اب وہ تربیت کے انداز نہیں رہے جو آج سے پچھلی جنریشنز کے تھے. اور میں سوچتی ہوں کہ آج اس وقت جو پیرنٹس کی شکل میں ماں باپ دکھتے ہیں, موسٹ لائکلی آپ دیکھ لیجئے کہ 30s سے 40s کے ان بٹوین جو لوگ ہوں گے, وہ لوگ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے پیچھے سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ سن کے آئے ہوئے. کسی کو مولوی صاحب کی ڈانٹ, کسی کو نانا نے ڈانٹا, کسی کی تربیت دادا نے کی, کچھ نہ کچھ ہولڈ تھا ہمارے کلچر میں تعلیم اور تربیت کا. چلے مار کے میں پڑھواتے تھے, نماز پڑھا دیتے تھے, یہ نہیں بتاتے تھے کیوں پڑھو, یہ زور زور تھا کہ پڑھو, پردہ کرا دیتے تھے چاہے اس کی حکمت نہ دے. لیکن اب وہی پیرنٹ جو اس وقت ماں باپ کی روپ میں, ان میں سے اکثر اپنے بچوں کے ساتھ بہت لینئٹ ہو گئے. اور آج کے دور کا جو ایک بہت بڑا تاغوت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ ٹوکو نہیں, روکو نہیں, کچھ نہیں کون کو, اس سے ان کا کانفیڈینس لوز ہو جاتا ہے اور یہ اور بالکل بیکار باتیں ہیں. اللہ کے نبی نے جو تربیت کے رنگ دیے تھے وہی بہترین ہے. ڈفرنٹ ایج ہوتی ہیں, شروع میں کیا کرو, بیچ میں کیا کرو, اور جوان ہونے پہ کیا کرو, آج بھی وہی چلیں گے. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب جو ماں باپ خود دین پہ تھوڑے ہوتے بھی ہیں بچوں پہ نہیں ہوتے. اور اس کا عملی اظہار آپ دیکھ سکتے ہیں, مسجدوں میں آنے والے کو دیکھ لیجئے, بوڑھے ہوں گے, باپ ہوں گے, بچے نہیں ہوں گے. ماں حجاب لباس اچھے میں ہوگی, سات پہلو میں جو بچی ہے اس کا لباس ایسا خراب ہوگا کہ جسم کا ایک ایک انگ دکھتا ہے. اس ماں کو خود اپنا لباس پہننا ہوا بھی کیا دکھا؟ آپ سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے, جب ایک چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے نہیں کرتے تو آپ کا کیا ہوا, وہ تو آپ ہی کا ایک دوسرا اکاؤنٹ ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں حقیقت میں فسق سے بچ جائیں اور اسی دین پہ رہیں جس پہ ہمیں رہنا چاہیے, تو ہمیں اپنی زندگی میں اس کی کوشش کرنی ہوگی. اور کوئی اوور نائٹ تبدیلی نہیں آئے گی, اور نہ ہماری موت کا غم ان کو ایک دم دین پہ لے آئے گا. اپنی زندگی میں اس ذمہ داری کو سمجھنا, جب تک ماں خود نہیں سمجھے گی بچے کو کیسے سمجھائے گی. آج کے دور میں تو اتنا اسٹریٹ فارورڈ دور ہے, آپ بچے سے کہنا نماز پڑھو تو وہ پوچھتے آپ نے پڑھی ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ پہننا, وہ کہتے ہیں آپ نے کیوں پہننا ہوا ہے, کہہ کے دیکھے. یعنی اتنا بولڈ زمانہ ہے کہ وہ فوراً آپ کے سامنے آئیں گے. اس وقت کی جنریشن کے سامنے آپ کو اپنے آپ کو بیسٹ فارم میں لے کے آنا ہے, ورنہ وہ قبول نہیں کریں گے. وہ دور گئے جب آپ کی ماں کہ چپ کرو تو آپ چپ کر دیتے, یہ ماں ہے, ماں باپ کے بارے میں لوگ غلط بات سوچتے بھی نہیں تھے, بس ماں ہے اور باپ ہے. آج تو لوگ فوراً چیک کرتے ہیں, ایسا کیوں, اور میری ماں ایسے کیوں کرتی ہے اور باپ ایسے کیوں کرتا ہے. سوچیے ذرا, یعنی کسی کی بات مجھے تھوڑی سی ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک بچہ تھا تو اس نے کسی کو دیکھا اور اس کا اسلامک گیٹ اپ تھا, اس نے ماں سے کہا کہ یہ انہوں نے کیوں منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی, کچھ اس طرح کی بات تھی. تو اس نے کہا کہ بیٹا اسلام میں ہوتا ہے اور نبی کی بھی دعوت تھی یہ تھی وہ. تو کہنے کا پھر ابو کی کیوں نہیں ہے, آپ بتائیے اس کا جواب کون سے ابو دیں گے نا. اب یہ انٹیلیجنٹ دور ہے, بچے بیوقوف نہیں ہے, یہ الگ بات ہے ہم ان کی مت مار دیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو انسان اپنے بعد والے دور کی فکر اپنی زندگی میں کرے گا اسی کو اللہ تعالیٰ بچائے گا, اور اس کے لیے واقعی سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی فکر بھی لگا دے, کیونکہ بعض کو فکر بھی نہیں ہے. ثم کفینا, پھر ہم نے بھیجا لگاتار, علی آثارہم, ان کے نقشے قدم پر, برسولینا, اپنے رسولوں کو, یعنی ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. وقفینا بعیسی ابن مریم, اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا. واتیناہ الانجیل, اور ہم نے ان کو انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمہ, اور جن لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. اور کیا ہوا؟ ورحبانیت, اور رحبانیت کیا تھی وہ؟ نبتدعوہا, انہوں نے ابتدا کی تھی اس کی. ما کتبناہا علیہم, ہم نے نہیں لکھی تھی یہ چیز ان پہ کہ راہب بن جاؤ. پھر انہوں نے کیوں کی؟ الابتغاء رضوان اللہ, بس انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی طلب میں یہ کر لیا, یعنی یہ بدعت انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی طلب میں ایجاد کی. پھر ہوا کیا؟ فما رعوہا حق کا رعایتہا, پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا وہ ادا نہ کر سکے. یعنی بدعت تو ایجاد کر لی رحبانیت کی کہ ہم یہ کریں وہ کریں, لیکن چونکہ خلاف فطرت چیزیں تھیں, نتیجہ کیا ہوا کہ اس کی پابندی نہ کر سکے, جو اس کی رعایت کا حق تھا وہ ادا نہ کیا. پھر کیا با فاتین اللسین آمنوا منہم اجرہم، پھر ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے. ایک آیت لیکن بہت کچھ ہے اس کے اندر. پہلی بات، حضرت نوح اور ابراہیم اور ان کی اولادوں کا تذکرہ تھا. پھر ان میں سے کچھ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ فسق کی طرف چلے. پھر کیا ہوا؟ نبوت کا سلسلہ آگے بڑھا. ثم کفینا، پھر ہم نے بھیجا. کفینا کا لفظ پیچھے گزر چکا، قاف فا واو اس کا روٹ ہے. قفا کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ، ایک کے اوپر دوسرا چڑا ہوتا ہے نا، جیسے کلپس کلپس ہوتے ہیں. تو مراد یہ کہ کسی چیز کا لگاتار ہونا، ایک آتا تھا پھر اس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیا، انسانوں کے اندر یہ سارا سلسلہ موجود تھا اور ایک کے بعد ایک نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے رہتے، جس کی وجہ سے لوگ ہدایت کی طرف رہتے. حتیٰ کہ کیا ہوا کہ وَقَفَّئِ نَبِي سَبْنِ مَرْيَمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. سب سے پہلے کن کا نام آتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یہ شروع ہوئی تھی، ان کے 12 بیٹوں سے، اور آخری نبی تھے عیسیٰ ابن مریم. یعنی انسانیت کا قافلہ چلتے چلتے کئی صدیوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم پر آ گیا، یہ آخری دور نبی تھے. گویا کہ نبوت کا سلسلہ عیسیٰ ابن مریم تک پہنچ گیا. ان کو کیا دیا؟ بات نہ انجیل، اور ہم نے ان کو انجیل دی. یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، اور کئی آئے، 4000 کے قریب نبی کہتے ہیں بنی اسرائیل میں تھے، یہ سب تورات کی تبلیغ کرتے تھے، اولڈ ٹیسٹامنٹ. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی ابتدائی زندگی میں تورات ہی کو پروموٹ کیا، وہ اسی کی باتوں کو بیان کرتے. لیکن پھر ان کے دنیا سے جانے کے جو دن قریب تھے، یعنی آسمانوں پہ بلانا تھا، اس سے پہلے جو آخری دنوں کے جو خطبات اور دروس تھے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں انجیل کی شکل میں پائل اپ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل دی. یہاں تک تو بات واضح ہے. اب ہوا کیا کہ عیسیٰ دنیا سے چلے گئے، آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. کچھ ان کے ساتھی تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے، یہ سب پیچھے پڑ چکے ہیں. اب اگلا حصہ تھوڑا سا ترجمے کے اعتبار سے کنفیوزنگ ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا آپ کو توجہ رکھنی پڑے گی، سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے. اور وہ کیا؟ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جو اس کی پیروی کرتے تھے. ہو سے مراد کون ہے ادھر؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کے دلوں میں ہم نے رکھ دی کیا؟ رافتوں و رحمہ، دو لفظ ہیں، ایک ہے رافت اور ایک ہے رحمہ، دونوں کا تقریباً ایک ہی جیسا میننگ ہے. لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں بولے جا رہے ہیں، تو فرق نوٹ کر لیجئے دونوں کا. رافت سے مراد ہوتی ہے وہ رقیق القلبی، جو کسی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر کسی انسان کے دل میں پیدا ہو. کسی کو بیمار دیکھ کر دل میں درنرمی آ جانا، حادثے کا شکار دیکھ کر، زلزلے کا شکار دیکھ کر، تکلیف اور مصیبت کے موقع پہ جو جذبات دل سے ابھرتے ہیں، ان کو رافت کہتے ہیں. اس کے برعکس رحمت سے مراد وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے کتنا خوبصورت ربط ہے دونوں میں، کہ رافت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، تو پھر رحمت دل میں ابھرتی ہے اور بندہ کام کرتا ہے. بعض دفعہ رافت ہوتی ہے لیکن رحمت کوئی نہیں ہوتی. ہم صرف خبریں سن کے لوگوں کے حالات پہ افسوس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کے اس گام کے اندر اپنی مدد ڈال دینا، اس بندے کی مصیبت کو دور کر دینا جو ہے، اس کا تعلق رحمت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تحت یہ بتا دیا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم طبیعت کے تھے، ہلکے خدا پر بہت زیادہ رحیم اور شفیق تھے. ان کی سیرت کا یہی اثر ان کے پیروکاروں میں گیا، اور وہ بھی اللہ کے بندوں پر ترس کھاتے تھے. اسی وجہ سے دیکھیں کہ کرسچینٹی میں محبت کی بات بہت ہے جیوز کی نسبت. جیوز عموماً سختی کی بات کرتے ہوئے دکھیں گے، لیکن کرسچینز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ہی محبت کی بات، آج تو اس میں بالکل ہی اور ہی زیادہ چیز آ گئی نا، کہ ایکسٹریم دوسری پہ چلے گئے کہ لو لو کرتے رہو، عذاب کی بات نہ کرو، نہیں نہیں اللہ کسی کو نہیں پکڑے گا، وہ تو بہت ہی رحیم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے اسی اپنے اچھے جذبے کو زیادہ ایکسٹریم پہ لے لیا.
لیکن بہرحال حصہ آیت کا اتنا سمجھ آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے ان کے دلوں میں رافت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. یہ دو تو تھیں, تیسری کیا تھی؟ وہ رہبانیہ. اور رہبانیت کیا تھی؟ یہ اللہ نے نہیں ڈالی. پیچھے دیکھے گا کہ وجعلنا, ہم نے ڈالا دلوں میں. لیکن رہبانیت کے بعد کیا گیا؟ نبتدعوہا, مراد کیا ہے کہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ہی شروع کر لی. اگر لفظ نبتدعو کو پہلے دیکھ لینا, یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو میں ہم آج ایک لفظ بولتے ہیں بدعت, عربی کا لفظ ہے بدعا, کسی نئی چیز کو پیدا کرنا. تو بدعت کیا ہے؟ ان کو ہم نے تو نہیں راہ بنایا تھا, لیکن انہوں نے بنا لیا. کیسے؟ خود ہی اپنے دل میں. یعنی اس سے آپ سمجھ لیجئے لفظ رہبانیت کو تھوڑا سا, کہ رہبا, رہب سے رہبانیت ہے. تو رہبانیت کہتے ہیں مسلک خوف زدگان, خوف زدہ لوگوں کا مسلک آپ یہ کہہ لیں. اصطلاحاً رہبانیت کہتے ہیں کسی شخص کا خوف کی بنا پر قطع نظر اس کے کہ وہ کسی کے ظلم کا خوف ہو, یا دنیا کے فتنوں کا خوف ہو, یا اپنے نفس کی کمزوریوں کا خوف ہو, تارک دنیا بن جانا. یعنی کسی شخص کا خوف کی بنا پر دنیا کو ترک کر دینا اور دنیاوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لے لینا, کسی کونے میں جا کے بیٹھ جانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے کس لیے شروع کی تھی؟ ابتغاء رضوان اللہ, اللہ کی رضا کو پانے کے لیے. اس جملے کے دو مطلب ہیں. نمبر ایک, ہم نے تو رہبانیت فرض نہیں کی تھی کہ جنگلوں میں جاؤ اور بیٹھو, لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خود ہی یہ کام کر لیا. ٹھیک ہے, نمبر ایک, ہم نے نہیں کہا تھا, بس انہوں نے بھڑکے خود ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لیا. دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ رہبانیت ہماری فرض کی بھی نہیں تھی, بلکہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے اسے خود اپنے اوپر فرض کر لیا. دونوں میں تھوڑا سی فرق ہے, زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن بات ہے رہبانیت کی, کہ رہبانیت اصل میں ایک غیر اسلامی جذبہ ہے. کسی بھی دور میں کسی نبی کے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں تھا. آج مسلمانوں کو اگر اپنے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور روایت وہ بھی مسند احمد عربی یعلیٰ کیا, آپ نے فرمایا رہبانیت خاضہ الامتی الجہاد فی سبیل اللہ, میری اس امت کی رہبانیت تو جہاد فی سبیل اللہ میں ہے. تو آج ہماری اس امت میں روحانی ترقی کا ذریعہ ترک دنیا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. آپ دنیا کو ترک کر کے اللہ کا قرب یا اللہ کی رضا نہیں پا سکتے, ہاں اللہ کے راستے میں سٹرگل کر کے, رات دن محنت کر کے, اللہ کے دین کو پھیلا کر, اللہ کے دین کو سیکھ کر, اور دشمنوں کی اٹھی ہوئی تلواروں کا جواب دے کر آپ اللہ کی نظر میں راہب بن جاتے ہیں. امت مسلمہ نہ فتنوں سے ڈر کے جنگلوں میں بھاگتی ہے, نہ پہاڑوں کی طرف بھاگتی ہے, بلکہ یہ لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ ساری رات نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا, عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا. ہم ہوتے کہتے ماشاء اللہ, واہ سبحان اللہ, کیسے پیارے لوگ ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اما واللہ لأخشاکم اللہ واتقاکم, فرمایا خدا کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہوں, مگر میرا یہ طریقہ نہیں ہے, کیونکہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں رکھتا, کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں, راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, اور جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کو مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے انکار کیا اس کو مجھ سے پھر کوئی دخل نہیں ہے. اسی طرح ایک اور روایت ابو داؤد کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے. ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے پھر اسے سخت پکڑا, دیکھ لو وہ ان کے بقایا راخب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں. اشارہ تھا کرسچنز کی طرف کہ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے یہ پابندیاں کی, اللہ کی مرضی کے لیے کی تھی لیکن اس کو نبھا نہ سکے. فما راؤ حق کر
کتنی بڑی بات ہے. اتنا گہرا اصول اسلامی فقہ کا بھی یہ کہ انسان کبھی اپنے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالے کہ بعد میں اس کو نبھا نہ سکے. ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا میں روز روزہ رکھوں، آپ نے کہا ایسا نہ کرو. کہا کہ کیا کروں؟ کہا مہینے میں 3 رکھ لو. کہا اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے. کہا اچھا ایسا کرو ہر مہینے کی 3 اور جمعرات کو رکھ لو. کہنے لگے اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے. آپ نے کہا کہ پھر تم ایسا کرو کہ 100 میں 2 دی رکھ لو، ایک دن روزہ ایک دن نہ روزہ. کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا کہ جب آخری عمر میں بوڑھے ہوئے، کمزور تھے، بیمار تھے، تو کہا کرتے تھے کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آپشن کو مان لیا ہوتا. فما راؤہا حق کریا اتیہا. ایک حدیث بہت خوبصورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ اس میں سے ہمیشہ آسان چیز کو چنتے. آج آپ دیکھیے، ابھی میں آپ کو کچھ سٹوریاں سناتی ہوں رہبانیت کے نام پہ جو لوگوں نے گھڑی بھی تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آج بھی کئی نام نہیں لینے کو دل جاتا، لیکن آج کئی لوگ اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اس میں اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے اسی قسم کی کچھ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو پسند کرتے. مثلا آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آدھی سڑک پہ دھوپ ہے، آدھی سائے میں، گرمی کی دوپہر ہے، کہاں جائیں گے آپ؟ آپ کو سائے میں جانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم جتنا مشکل کام کریں گے اتنا اللہ کو زیادہ پسند آئے گا، ایسا نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا ہم عیسائیت کے ساتھ رہبانیت کو دیکھتے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مسئلہ رکھ کر ہم سب کو کتنے کاموں سے بچایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دین وہی تھا جو اللہ نے چاہا، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. کیا آپ ساتھ ساتھ آج اپنی امت مسلمہ کے بگاڑ کو بھی سمجھیں گے؟ آج اتنے گروہ کیوں بن گئے؟ آج اتنے مسلک، اتنے فرقے کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ آپ کو اس واقعے سے انشاءاللہ سمجھ آئے گی. تقریباً 200 سال تک حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائیت میں رہبانیت نام کا کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی بدعت ایسی نہیں تھی. شروع سے ہی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حد سے زیادہ کچھ ایسا کام کرنا چاہتے تھے کہ کوئی نیا کام کریں جس میں درویشانہ زندگی ہو، شادی نہ کی جائے. لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ کے قریب کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن 3rd صدی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد 3rd سال شروع ہوا، 300 سال جب ہوئے، تو یہ ایک فتنے کی طرح پھیلی. 3 بڑے سبب تھے رہبانیت کے پھیلنے کے. نمبر 1، کہ اس دور میں اتنی زیادہ شہوانیت اور بد کرداری اور دنیا پرستی عام ہوئی، جیسے آج آپ دیکھیں لسٹ، گلیمر، ایٹ، ڈرنک، بی میری، ہر بندہ شراب کے نشے میں دھت رہنا چاہتا ہے. تو ان کے مذہبی علماء نے اس توڑ کو، ان کے اس برائی کے اور شہوانیت کے توڑ کو توڑنے کے لیے اعتدال کی بجائے اور انتہا پسندی کی راہ اختیار کر لی. بات سمجھ رہا؟ یہ بالکل ایسے جیسے آج کے دور میں مسلمانوں میں کچھ دین والے بھی انتہا پہ چلے جاتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ عورتیں بہت فیشن کرتی ہیں، برہنہ ہیں یا بے پردہ پھرتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کچھ پہننے اوڑھنے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جو گھروں میں، عورت کچھ نہیں کھا سکتی، عورت کچھ نہیں کرتی. یعنی ایکسٹریم پہ ہے نیت اچھی، اس سورس کی ریزن بہت اچھی تھی. ان کے مذہبی علماء بے حیائی اور بد کرداری اور ایسی چیزوں کو روکنا چاہتے تھے، لیکن انتہا پہ چلے گئے. اعتدال کو چھوڑ کے جب انتہا پہ جائیں گے، آپ یاد رکھیے، فطرت کا نظام بگڑے گا. انہوں نے عفت اور پاکدانی پر اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق آپس میں رکھنا یا اس کا تذکرہ کرنا اس دور میں نجس قرار دیا گیا. حتیٰ کہ نکاح کرنے کو بھی لوگ ناپسندیدہ سمجھنے لگے. آج بھی آپ دیکھیے کئی لوگوں کے ہاں نکاح کا صرف تصور جو ہے وہ ایک صرف جسمانی تعلق ہے، حالانکہ یہ سے بہت بڑھ کے ایک تعلق ہوتا ہے. چلتی چلتی گاڑی مڑ کے ایک دوسری روڈ پہ آ جاتی ہے، زندگی کا رخ مڑ جاتا ہے، ساتھ رہنے والے اور لوگ ہوتے ہیں، کیا صرف اس میں جسمانی تعلق کی بات ہے؟ بالکل اسی طرح لوگ شادی کرنے کو اپنے لیے ایک بہت بڑی چیز سمجھنے لگے، اور لوگ بتاتے ہوئے ڈرنے لگے کہ ہم شادی شدہ ہیں. وہ سوچتے تھے نہیں، ان کا کیا کام ہے اس سے. اور آج بھی یہ چیز موجود ہے. مجھے خود ایک خاتون نے تقریباً 50-60 میں کبھی ہوں گی جب میری ان سے بات ہوئی، کہنے لگی کہ پچھلے 15-20 سال سے جب سے میرا چھوٹا بیٹا پیدا ہوا میں نے اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیا. میں نے کہا کیوں، خیریت تھی، کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگی کہ میں درود شریف بہت پڑھتی ہوں یا میں ذکر وظائف بہت کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا پاک کام کرتی ہوں اور میں، یعنی میری زبان پاک ہے، تو مجھے یہ چیزیں گندگی لگتی ہیں. اب آپ دیکھیے یہ وہی رہبانیت کا ایک جرثیم ہے نا، کہ لوگ عام تعلق کو بھی بالکل دوسرے حال پہ چلے جائیں. یہ تو ایسی جیسے کوئی کہے کہ میں نے کھانا نہیں ہے. بہرحال ایک یہ بہت بڑی وجہ تھی. ایک دوسرا اور ریزن جو تھی وہ رہبانیت کو پھیلانے کی، وہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے مذہب کو وسعت دینے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت تشہیر کے لیے کیا کیا کہ ہر برائی کو اپنے دائرے میں ڈال دیا تاکہ لوگ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آئے. کرسچینز کے علماء نے ہر قسم کے لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں زیادہ شہرت ملے. اب ہوا کیا کہ کچھ لوگ تھے جو بت پرستی کرتے تھے، ان کے بت تھے، یہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وہ دور تھا کہ جب پہلی دفعہ کرسمس کا تہوار منایا جانے لگا. پیگن کلچر سے کچھ ان کے مجسمے تھے آئس اور ہورس نام کے، انہوں نے ان کو بھی اپنے دین میں شامل کیا، تعویذ گنڈے جن بوت بگانے، ان کے علماء نے صرف یہی کام شروع کر دیے کہ جس سے وہ کسی کی فالگیری کرتے، غیب کی باتیں پوچھتے، جن دکھاتے بتاتے. اب اس سے ان کا دین بہت معروف ہوا. عام لوگوں کو دین پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن اس طرح کے باتیں کرنا جس میں تیر تعویذ گنڈا اور اس طرح کے کام ہو، یہ اچھے لگتے ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے پھر کچھ ایسی جگہ بنائی، وہاں کچھ خاص لوگ بٹھا دیتے تھے، کسی کو ننگا کر کے بٹھا دیتے، کوئی گندا سر میں مٹی ڈال کے بیٹھا رہتا. اور عیسائیت میں ولایت کا یہ تصور ہو گیا کہ جو ولی ہوگا وہ کپڑوں سے پاک ہوگا، جسم پہ اس کے کپڑا کوئی نہیں ہوگا، وہ نہائے گا نہیں، وہ دھوئے گا نہیں. اس طرح سے رہبانیت ان کے اندر آئی. ایک تیسری وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی کتاب سے تعلق توڑتا ہے تو اس کے پاس وہ کرائیٹیرین ختم ہو جاتا ہے. جیسے اگر رولز اینڈ ریگولیشن کی بک ہی گم ہو جائے کسی ادارے کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی کرائیٹیرین ہی نہیں رہ گیا جس پہ لوگوں کو برکھے. بالکل یہی ان کے ساتھ ہوا. ان کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت نہیں تھی، کوئی واضح سنت نہیں تھی. حضرت موسیٰ کی شریعت کو یہ چھوڑ چکے تھے. تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ ہی نہیں تھا، کیونکہ انجیل تو جس صرف اخلاقی کتاب تھی. اس لیے پھر ان کے جو مسیحی علماء تھے باہر کے لوگوں کے فلسفے اور ان کے طور طریقوں کو اپنے دین میں لانے لگے. اس سے ڈفرینٹ طریقے کی چیزیں ان کے دین میں آئیں. کوئی کہیں گیا، کوئی کسی جگہ گیا، کسی نے بھکشوں کے اور بدھ مت مذہب سے کچھ لیا، کچھ نے ہندو جوگیوں سے لیا، کچھ سنیاسیوں سے لے کر آئے، کچھ نے مصر کے کچھ ایسے فقیر تھے ایران سے افلاطون. یعنی یہ لمبے چوڑے کام ہے کہ اس دور میں اصل دین کرسچینٹی کا ختم ہوا اور اس کی جگہ ان کے اندر یہ سب کچھ شروع ہو گیا. یہ وہ دور تھا کہ جب کرسچینٹی ٹوٹی. ہمیں تو اپنی تاریخ نہیں پتا، ان کی کہاں پتا ہوگی، لیکن ان کے بڑے بڑے آج بھی نام ہیں جو میں آپ کو نہیں لکھانا چاہتی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس سے. لیکن اس دور میں عیسائیوں میں رہبانیت کا دور جو تھا وہ شروع ہوا. ایک سینٹ تھا ان کا، اینتھنی اس کا نام تھا، وہ تھا موجد رہبانیت والے مذہب کا. 250 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے 250 سال کے بعد ہوا. اس کو انہوں نے کس نام سے کیا، ایک خانقاہ بنائی. وہ ساری چیزوں کو اگر اسکپ کرتے ہوئے اگر میں آپ کو صرف بتا دوں کہ یہ اس میں کرتے کیا ہیں، نمبر ایک، مختلف قسم کی ریاستیں کرتے، نت نئے طریقوں سے جسم کو اذیت دینا، یہ ہے رہبانیت. ہر راہب دوسرے راہب پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ کو کچھ کوٹیشنز ان کی کتابوں کی پڑھ کے سناتی ہوں. اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا تھا، 80 پاؤنڈ کا وزن اٹھائے رکھتا تھا. 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہی. اس کے مرید سینٹ یوسیوبیس نے تیر سے بھی بڑھ کر ریاضت کی. وہ 150 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے پھرتا تھا، 3 سال تک ایک خشک کنویں میں پڑا رہا. سینٹ سبیوس صرف وہ مکئی کھاتا جو مہینہ بھر پانی میں بھیگ کر بدبودار ہو چکی ہوتی. سینٹ میسا پیورن 40 دن تک خاردار جھاڑیوں میں پڑا رہا اور 40 سال تک اس نے زمین کو پیٹ نہیں لگائی، یعنی سویا نہیں. سینٹ پاخیومیس نے 15 سال اور ایک روایت کے مطابق 50 سال زمین کو پیٹ لگائے بغیر گزار دیے. ایک ولی سینٹ جان 3 سال تک عبادت میں کھڑا رہا. اس پوری مدت میں وہ نہ کبھی بیٹھا نہ لیٹا، آرام کے لیے بس ایک چٹان کا سہارا لے لیتا. اس کی غذا صرف وہ تبرک تھا جو ہر اتوار کو اس کے لیے لایا جاتا تھا. پھر ایک اور سینٹ تھا، وہ عیسائیوں کے اولیاء کبار میں شامل ہوتا ہے، یعنی بڑے اولیاء کرام جو ہوتے ہیں. ہر ایسٹر سے پہلے پورے 40 دن فاقہ کرتا. ایک دفعہ وہ پورے ایک سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہا. کئی دفعہ وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ایک کنویں میں جا رہتا. آخر کار اس نے شمالی شام کے قلعے سیمان کے قریب 60 فٹ بلند ایک ستون بنایا جس کا بالائی حصہ صرف 3 فٹ کے گھیر میں تھا اور اوپر کٹہرا بنا دیا، یعنی اتنا اونچا ستون بنایا، اب ڈر ہوتا ہے گروں گا تو اوپر وہاں ایک ہینڈل بنا لیا، اور اس ستون پر اس نے پورے 30 سال گزار دیے۔ دھوپ بارش سردی گرمی سب اس پر گزرتی رہی، وہ کبھی ستون سے نیچے نہ آتا۔ اس کے مرید سیڑھی لگا کر اس کو کھانا پہنچاتے اور اس کی گندگی صاف کرتے۔ پھر اس نے ایک رسی لے کر اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا، یہاں تک کہ رسی اس کے گوشت میں پیوست ہو گئی، یعنی وقت کے ساتھ جسم تو بڑھتا ہے نا، رسی جو تھی جسم میں گئی، گوشت سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ جب کوئی کیڑا اس کے پھوڑوں سے گر جاتا تو اسے اٹھا کر پھر پھوڑے ہی میں رکھ لیتا اور کہتا، کھا جو کچھ خدا نے تجھے دیا، یعنی میرا جسم تھا تجھے خدا نے دیا۔ مسیحی عوام دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ جب وہ مرا تو مسیحی عوام کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ عیسائی ولی کی بہترین مثال۔ آج ہے ہمارے ہاں یہ خانقاہی نظام، کیسے یہ باتیں نہ انسان کرے قرآن پڑھاتے ہوئے۔ آج امت مسلمہ کہاں کوئی بھی ہے؟ ولیوں کی کرامتیں، اولیاء کرام کے قصے، اماموں کے قصے، کئی من گھڑت کے صرف دیکھے بھلے اور کہتے ہیں صدیوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں، اب ہمیں یہ کیوں برا لگے اور کیوں اچھا لگے۔ یہ وہی جراثیم ہے جو آج ہمارے ہاں تصوف کے نام پہ آئے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا۔ آج جتنا خانگاہی نظام ہے، یہ تو میں آپ کو ان کی کتابوں کے پڑھ کے سنا رہی ہوں، آج جا کے آپ صرف مسلمانوں کے اندر کچھ درگاہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو گھن آئے گی جو کچھ وہاں ہو رہا۔ بہرحال کچھ اور سنیے، اور ایسی چیزیں میں اس لیے بھی پڑھ کے سناتی ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی میرے اپنے ذاتی خیالات ہیں، اور اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو۔ اس دور کے عیسائی اولیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئیں وہ ایسی مثالوں سے بڑی ہیں۔ ایک ولی کی تعریف یہ تھی کہ وہ 30 سال تک بالکل خاموش رہا، کبھی اسے بولتے نہیں دیکھا گیا۔ کسی نے اپنے آپ کو ایک چٹان سے باندھ رکھا تھا، کوئی جنگلوں میں مارا مارا پھرتا، گھاس پھوس کھا کر گزارا کرتا، کوئی بھاری بوجھ ہر وقت اٹھاتا، کوئی تو کو سلاسل اپنے آزاد جکڑے رکھتا، کچھ حضرات جانوروں کے بھٹوں یا خشک کنوؤں یا پرانی قبروں میں رہتے، کچھ دوسرے بزرگ ہر وقت ننگے رہتے اور اپنا ستر اپنے لمبے لمبے بالوں سے چھپاتے اور زمین پر رینگ کر چلتے۔ ایسی ہی ولیوں کی کرامت کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں خانقاہوں میں محفوظ کی جاتی تھی۔ ایک کوہ سینا کے نیچے سینٹ کیتھرین کی خانقاہ میں ایسی ہڈیوں کی ایک پوری لائبریری سجی ہوئی ہے، جس میں کہیں اولیاء کی کھوپڑیاں کرینے سے رکھی ہوئی تھیں، کہیں پاؤں کی ہڈی، کہیں ہاتھوں کی ہڈی، اور ایک ولی کا تو پورا ڈھانچہ ہی شیشے کی ایک الماری میں رکھا ہوا۔ ایک دوسری خصوصیت تھی رہبانیت کے نام پہ، یہ تو ہم نے دیکھ لی۔ دوسری کیا تھی؟ وہ ہر وقت گندے رہتے تھے اور صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے۔ نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک خدا پرستی کے خلاف تھا، جسم کی صفائی کو وہ روح کی نجاست سمجھتے تھے۔ سینٹ اتھاناسیوس بڑی عقیدت کے ساتھ سینٹ اینتھنی کی یہ خوبی بیان کرتا ہے کہ اس نے مرتے دم تک کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے۔ سینٹ ابراہیم جب مسیحیت میں داخل ہوا، پورے 50 سال اس نے نہ منہ دھویا نہ پاؤں دھوئے۔ ایک مشہور راہبہ کماری سلویا نے عمر بھر اپنی انگلیوں کے سوا جسم کے کسی حصے کو پانی نہیں لگنے دیا۔ تیسرا ربانیت کا جو اثر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ازدواجی زندگی کو بالکل عملاً حرام کر دیا جائے، نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکنے میں سخت بے دردی سے کام لیا۔ چوتھی اور پانچویں صدی کی تمام مذہبی تحریریں اس خیال سے بھری ہوئی ہیں کہ تجرد کہتے ہیں اکیلا رہنا، تجرد سب سے بڑی اخلاقی قدر بن گئی، یعنی کوئی شادی نہ کرے، کمارا رہے تو وہ ان کو سب سے اچھا لگتا۔ اور عفت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جنسی تعلق سے قطعی احتراز کرے، خواہ وہ میاں بیوی ہی کا تعلق کیوں نہ ہو۔ پاکیزہ روحانی زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان اپنے نفس کو بالکل مار دے، اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے۔ ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو مارنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی ہے۔ ان کے نزدیک لذت اور گناہ ہم معنی تھے، یعنی لذت لے لینا، اچھا کھانا کھایا آپ کو لذت ملی، یہ گناہ تھا ان کے ہاں، حتیٰ کہ مسرت بھی ان کی نگاہ میں خدا فراموشی کی مترادف تھی، یعنی کوئی خوش بھی نہیں ہو سکتا۔ سینٹ باسیل ہنسنے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ سن لیجیے، جب آپ فطرت پہ پابندی لگائیں گے نا، حلال کے اوپر لوگوں کو پابندیاں دیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کلیسا کا نظام 3 صدیوں تک اپنے حدود میں ان انتہا پسند تصورات کی کسی نہ کسی طرح مزاحمت کرتا رہا۔ اس زمانے میں ایک پادری کے لیے مجرد ہونا لازم تھا، اگر اس نے پادری کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے شادی کر رکھی ہو تو وہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا تھا، البتہ تقرر کے بعد شادی کرنا اس کے لیے ممنوع تھا۔ کسی ایسے شخص کو پادری مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا جس نے بیوہ یا متعلقہ سے شادی کی ہو، یا جس کی دو بیویاں ہوں یا جس کے گھر میں لونڈی ہو. رفتہ رفتہ چوتھی صدی میں یہ خیال زور پکڑ گیا. جو شخص مذہبی خدمات انجام دیتا کلیسا میں, اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑی گھنونی بات تھی. تو پادری بننے کے لیے رولز تھے کہ جنسی جذبات کو دبانے کے لیے کریں کہ کھلے مقامات پر سوئیں, اوپن میں, اپنی بیویوں سے کبھی علیحدگی میں نہ ملیں, ان کی ملاقات کے وقت کم از کم دو آدمی موجود ہوں, یعنی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کوئی بھی تعلق قائم نہ کر سکیں. سینٹ گرگیوری ایک پادری کی تعریف میں لکھتا ہے کہ 40 سال تک وہ اپنی بیوی سے الگ رہا, حتیٰ کہ مرتے وقت جب اس کی بیوی اس کے قریب گئی تو اس نے کہا, عورت دور ہٹ جا, یعنی میرے قریب نہ جاؤ. چلیے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائز کو ناجائز تک رکھا. ایک چوتھا اینگل دیکھیں گے رحمانیت کا, تو وہ تو انتہائی دلسوز ہے. اور وہ کیا تھا کہ اب اس کے تحت اس کا اثر ہوا تو ماں باپ, بھائی بہنوں اور اولاد تک سے رشتے کٹ گئے. جو ایک کا نہیں ہوتا نا, وہ دوسروں کا بھی نہیں ہوتا. جو ماں کو خوش نہیں رکھتا, اکثر وہ بیوی کو بھی نہیں خوش رکھے گا. کیا کیا انہوں نے, یہ بھی سن لیجئے. عیسائی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت, بھائی کے لیے بہن بھائیوں کی محبت, اور باپ کے لیے اولاد کی محبت ایک گناہ تھی. ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے یہ لازم تھا کہ آدمی ان تمام تعلقات کو توڑے. مسیحی اولیاء کے تذکروں میں ایسے سے دلسوز واقعات ملتے ہیں جن کو پڑھ کر انسان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہے. ایک راہب تھا, ایویگریس, سالہ سال سے صحرا میں ریاستیں کر رہا تھا. ایک روز یکا یا کس کے پاس اس کی ماں اور اس کے باپ کے خطوط پہنچے, خط یعنی ان کے لیٹرز ہیں, جو برسوں سے اس کی جدائی میں تڑپ رہے تھے. اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ان خطوں کو پڑھ کر اس کے دل میں انسانی محبت کے جذبات نہ جاگ اٹھیں, اس لیے ان کو کھولے بغیر فوراً آگ میں ڈال دیا. آپ ذرا سوچیے ان ساری چیزوں کو, اب میرا خیال ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. آج اگر اسلام کے نام پہ بھی کوئی ایسا ہی دین لوگوں کو دے دے جو قابل عمل نہ ہو, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا. لوگ ایسے قصے سن کے کہتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے, فلاں ایک ٹنگ پہ کھڑے رہتے ہیں, فلاں سوتے نہیں ہیں, فلاں کا یہ. آج جتنے پیری مریدی کے اڈے, اکثر یہی کچھ لکھا ہوتا ہے وہاں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا. پما روحا حق کر یا آتی ہا, جو کرتے تھے شروع بات وہ کر نہیں پاتے تھے, نتیجہ کیا وہ فطرت سے پلٹے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. فاتین الذین آمنوا منہم اجرہم, بس ہم نے عطا فرمایا ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کے حسن عمل اور نیت کا اجر. وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے, یعنی جنہوں نے واقعی اپنے نفس کے اوپر حلال کو لیا لیکن حرام سے رکے, تو اللہ ان کو اجر دے گا. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ حلال جائز نہیں بلکہ اجر کا ثواب ہے. کھانا بھی جائز ہے, اس میں بھی اجر ہے, پینا بھی اجر ہے, شوہر کا بیوی سے تعلق بھی اجر ہے, بیوی کا شوہر کی بات ماننا بھی اجر ہے, کھانا پکانا, گھر صاف کرنا, یہ سب کچھ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سنا دیتی ہوں. ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں اللہ کے نبی کے ہمراہ تھے. ہمارا ایک ساتھی غار کے قریب سے گزرا جس میں پانی کا چشمہ تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس غار میں آ کر رہائش اختیار کر لے, پینے کے لیے پانی بھی موجود ہے, کھانے کے لیے سبزیاں کافی ہیں, دنیا سے بے تعلق ہو کر اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں بسر کرے گا. کہنے لگا میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ ارادہ عرض کرتا ہوں, اگر آپ نے اجازت دی تو میں کر لوں گا, نہ ملی تو نہیں کروں گا. آپ کے پاس آیا, اپنی خواہش کا اظہار کیا. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ ملت حنیفیہ دے کر بھیجا گیا ہوں جس میں آسانی اور فراخی ہے. اس ذات کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے, ایک صبح یا ایک شام راہ خدا میں جہاد دنیا و مافیہا سے افضل ہے. تمہارا مجاہدین کی صف اول میں کھڑا ہونا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو اصل بات یہ کہ آپ صبح بستر چھوڑ کے آتے ہیں, یہ جہاد ہے. آپ اگر اپنے گھر کے کاموں کو مینج کر کے آتے ہیں اللہ کا دین سیکھنے, پھر اس کو لے کر آگے چلتے ہیں, لوگوں کی جہالت دور کرتے ہیں, اسی طرح کچھ لوگ سرحدوں پہ کام کرتے ہیں, یہ ہے اصل میں جہاد. عملی نیکیاں چاہتا ہے اسلام. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ بیٹھ کے بس اندر بیٹھ کے چل پڑے اور کام کر لیں. اسی لیے جو یہاں یا ایھا الذین آمنوا کی بات ہے, اس کے بعد اب دوبارہ آگے پھر وہی بات آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو. یہاں کس کو کہا گیا؟ کچھ کہتے ہیں کہ پچھلی آیتوں کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. کیسے؟ وآمنوا برسولہ, اور ایمان لے آؤ اس کے رسول پر, یعنی عیسیٰ پر تو لائے ہو, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آؤ. کیا ملے گا؟ یوتیکم کفلین من رحمتہ, اللہ تمہیں عطا کرے گا اپنی رحمت کے دو حصے. کفلین کفل کا تسمیہ ہے, کفل حصے کو کہتے ہیں, عربی میں حصے کے بہت سارے لفظ ہیں, حظ بھی ہوتا ہے، نصیب بھی حصہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں کفل کا لفظ آ گیا کہ دوہرا حصہ دیا جائے گا. وَيَجْعَلْكُمْ نُورًا، اور تمہارے پاس ایک نور بنا دے گا، تَمْشُونَ بِهِ، جس کی روشنی میں تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو پہلا گروہ کہتا ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو دعوت دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور یہ سارے کام کریں گے تو ان کو اجر ملے گا. ایک اجر حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. بعض کہتے ہیں نہیں، یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لوگ مراد ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جس زبان سے یعنی آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہو، اب سچے دل سے مانو، اب عمل کرو. اللہ تعالیٰ صرف تمہارے زبانی دعووں پہ جنت نہیں دے گا، جو کہتے ہو وہ کر کے دکھاؤ. زبان کا وہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل چیز ہے کہ عمل کریں. سورہ قصص کی آیت 52 اور 54 میں بھی یہی مضمون تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں ہو، پچھلے نبی پر بھی ایمان رکھتا تھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دوسرا وہ شخص جس کی ایک لونڈی ہو، وہ اس کو آزاد کرے پھر اسے نکاح کر لے، اس کو دوہرا اجر ملے گا. اور تیسرا وہ غلام جو اللہ کا بھی خیر خواہ ہو، یعنی اللہ سے بھی ڈرے، مخلص ہو، اور اپنے آقا کا بھی مخلص ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کے اجر ضائع نہیں کرتا، کوئی جتنا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دے گا. ہم سب اس کو ذرا اپنے لیے لے کے دیکھیں، ہم سب دین کا کام کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے اس دنیا میں اللہ کے اس کلام کے نور کو پھیلانے کی نیتیں کی ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو کفلین من رحمتی ہی بھی ملے گا اور اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا. لیکن نورن تمشون بھی کیا ہے؟ قرآن ہدایت. قرآن کے نور میں جب آتے ہیں لوگ تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. یہ کتاب انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہے. جب لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہوتا، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے دیکھ لیجئے. جب سے کتاب نکل گئی سلیبس میں سے، صرف اٹکلیں اور ایزمپشنز رہ گئیں، زن کی بنیاد پہ لوگ کام کرتے ہیں. آخر ہے اب سورت کا، لِاللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ. تم پر یہ خصوصی کرم اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جان لے اہل کتاب کہ ان کا کوئی قابو نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل تو صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اہل کتاب کا ایک گمان تھا، اور وہ کیا کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ جیسے کہ کلیم اللہ تھے، ہم ان کے امتی ہیں، نبی ہیں، اب ہمارے علاوہ کسی کو فضل نہیں ملنا چاہیے، مناپلی ہے ہماری دین کے اندر. کہتے تھے کہ جب ہم ہیں تو پھر کوئی اور کیوں آئے، نمبر ایک. دوسرا خوش فہمی کا انداز کیا تھا، کہتے تھے کہ ہم جیسا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے یہ توڑ کے رکھ دی بات کہ کیا تم اللہ کے فضل کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو. پیچھے بھی ہم نے یہ بات کئی جگہ پڑھی، فضل اللہ کا جس سے کرا لے، دین کا کام اللہ کا جس سے کرا لے، ٹیڑھی نا کالے سے کرا لے، موٹے ہونٹوں والے سے کرا لے، کالے بلال سے کرا لے، اور ابو لہب اور ولید اور عتبہ جیسے خوبصورت انسانوں کو پیچھے کر دے. امیروں سے کرا لے، غریبوں سے کرا لے، چھوٹے لوگوں سے کرا لے، بڑوں سے کرا لے، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے. جب لوگ دین کے اوپر اپنی سٹیمپ لگانا چاہتے ہیں نا کہ جب تک ہم اس کو ویریفائی نہ کریں یہ دین ہی نہیں، اللہ کے فضل پر کسی کا قابو نہیں. یاد رکھیے اللہ بندے کی تڑپ دیکھتا ہے. نکارو، کمدلے، بیکار، خالی ہاتھ لوگوں سے اللہ اپنے کام کرا لیتے ہیں، اور بڑے بڑے مال و دولت اور بڑے بڑے علم کے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے، یہ اس کی بات ہے. صرف تڑپ رکھیے، طلب رکھیے کہ اللہ میں نے کچھ کرنا ہے، میرے سے کرا. اور میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو کئی بار آزمایا. اب لوگوں سے پوچھ پوچھ کے کام کریں گے نا کہ میں یہ کر لوں، کوئی جواب ہی نہیں آپ کو دے گا. کئی مہینوں آپ کی اپلیکیشنز پڑی رہیں گی کہ ہمیں بھی کچھ کام بتائیں، ہم بھی کچھ کریں، نہیں کرنے دیں گے. لیکن جب آپ اللہ سے مانگتے پھر اللہ دیکھیں آپ کو کیسے مواقع دیتا ہے. اصل بات یہ کہ اس میں بھی انسان کی توحید ہے. اللہ اپنے فضل کو اس صورت میں کتنی کثرت سے بیان کرتا ہے. آپ دیکھیں صرف آخری آیت میں تین دفعہ فضل ہے، من فضل اللہ، ان الفضل، اور واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی جود و سخا، اس کی عطا، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، نہ اس کے ہاتھ دیتے دیتے تھکتے. لینے والے کا حوصلہ جتنا بلند ہوگا، اس کا ظرف جتنا وسیع ہوگا، اس کا دامن جتنا کشادہ ہوگا اتنا اللہ سے سمیٹے گا. بارش برستی ہے, جتنا بڑا برتن رکھ دیں گے اتنا پانی جمع کر لیں گے آپ, یقین کریں. اور اگر آپ چھوٹا سا گلاس رکھ دیں تو وہ گلاس کے اندر کناروں کو نوروں سے گرے گا. آپ دیکھیں بڑا برتن رکھیں گے تو پانی بارش کا اندر آئے گا, چھوٹے چھوٹے 10 گلاس رکھ دیں خالی رہیں گے. کیوں؟ وہ ایسے ریفلیکٹ ہو جائے گا, ادھر آئیں گے تو دیوار کو لگے گا ادھر. چھوٹی چھوٹی کوششوں سے فائدہ نہیں ہوتا. ہم دین کے نام پہ بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ خیر آئے, رحمت کی برکھا برسے, تو برتن کو بڑا کیجیے, بجائے اس کے کہ ایک برتن کو 600 میں چھوٹے چھوٹوں میں ٹکڑوں میں کر دیں اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس یا جس کا جو دل چاہے وہ کرے. انسانیت کو خیر نہیں ملتی. چھوٹی چھوٹی بارش کی بوندیں برستی ہیں ایک بڑے بادل کے اندر سے, کتنی ہواؤں کی کوشش ہے اس میں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو رحمت ملتی ہے. تو بہرحال سورت حدید انتہائی خوبصورت سورت ہے, مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے. کیسے اللہ قرآن کو موتیوں کی طرح پھرو دیتا ہے, پھر کتابوں سے نہیں پڑھنا پڑتا, اللہ آپ کے ذہن کے اندر اس طرح سے اس کی باتیں کر دیتا ہے کہ جس کو ایک کمزور بندہ تو کبھی نہیں کر سکتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ خلطیوں کی اصلاح فرمائے. یہاں پہ سبق بھی پورا ہوا, سورت بھی پوری ہوئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ مبروک. آج پارہ 27 بھی مکمل ہوا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک سسٹر آمنہ. الحمد للہ رب العالمین اب واپس آ گئے. الحمدللہ جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان جی. چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اپنے لیسن سے دیکھتے ہیں مل کر. کہ ہم نے آج اپنے عمل کے کیا پوائنٹس لیے. اور بہت ہی خوبصورت سورہ کے ساتھ ہمارا پارا بھی مکمل ہوا الحمدللہ رب العالمین. جنہیں انشاءاللہ آج ہمارے آیت جو ہے 20 سے دیکھیں, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور دیکھیں کہ پچھلے لیسن میں بھی ہم نے کیا دیکھا تھا کہ صدقات کے بعد اللہ کے راستے میں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کتنی رغبت دلا رہے تھے نا کہ راستے میں خرچ کرو. لیکن نشانیاں, کائنات کو بھی جھٹلانا, یہ سب کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ کیا وجہ ہے, کیوں انسان یہ سب چیزیں نہیں کر پاتا. دنیا کی زندگی کی حقیقت بتا دی گئی ہے نا کہ دنیا میں انسان مغن ہوتا ہے نا, لیکن اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا بتائی گئی اس دنیا کی حقیقت؟ ہم پہلے بھی بات کئی دفعہ کر چکے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, کھیل ہے, لعب اور لہو, تماشا. بالکل کھیل اور تماشا ہے یہ دنیا کی حقیقت. دنیا کی یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے. اللہ کے پاس پہنچ کر سمجھ آ جائے گی کہ یہ رونق دنیا کی جو تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, ہے نا. اور کیا تھی, اور کیا ہے اسی آیت میں ہمیں پتا چل رہا, مال اور اولاد پر کثرت سے مقابلہ. اسی لیے انسان دنیا میں اتنا مگن رہتا ہے نا, دنیا کے لیے ٹائم کسی اور چیز کے لیے بھی نکالتا, دنیا کے پیچھے رہتا. یہ چند دنوں کا سامان ہے, وقتی چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے دی. کیا مثال دی کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس پہ کھیتی پہ جب بارش پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے, کاشتکار خوش ہو جاتا ہے نا, لیکن اس کے بعد وہ زرد پڑ جاتی ہے, خوش ہو جاتی ہے, تو پھر کیا ہو جاتا ہے, چورا چورا ہو جاتا ہے. تو انسان کے پاس بھی جتنی بھی دینت کی سامان ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, اس کا انجام کیا ہے کہ وہ ایک وقت ہوتا ہے جو وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے, اپنی جوبن پر ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں یہ منظر بتا کر, سب ایک دن ختم ہو جاتا ہے. بالکل اللہ ہم کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے, ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا. بالکل دیکھیں, اگر ہم ان یہ لہو اور جو یہ لائب ہے نا, یہ بہت کھو جاتا ہے انسان اس میں. ہمیں کیا پتا چلتا ہے حدیث کی روشنی میں بھی کہ وہ محفل بھی اگر جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے کیا ہوتی ہے اس دن, کیا ہوگا قیامت کے روز, باعث حسرت بن جائے گی نا. تو یہ ہم ان چیزوں کو ساتھ لے لے کے ہمیں چلنا ہے, کیونکہ انسان جی ہاں حسرت کا باعث بن جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر کچھ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کون سا دروازہ کھلا رکھا ہے, توبہ کا. توبہ کر لو, واپس پلٹاؤ, کیونکہ یہ دنیا متاع الغرور ہے. کتنا اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری اصلاح کرنا, ہماری اسی دنیا میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اب اسی لیے اصلاح کرنے کے لیے آیت نمبر 21 میں کیا بتایا جا رہا ہے, ہمیں کس چیز کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے, کہ ان چیزوں کا, عمر کا, ہماری قوت کا, جوانی کا کچھ بھروسہ نہیں. کب چلی جائے ہمیں پتہ نہیں پتا, تو کیا کرو جی, کثرت سے بنا, کثرت سے نیکیاں کرنی ہیں. بالکل الحمدللہ رب العالمین, بارک اللہ فیکم. تو اب کیا کرو, ہمیں ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتا کہ کب ہمارے سے یہ سب چیزیں چلی جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کو, کس کی طرف دوڑ لگاؤ, دوڑو بھاگو بخشش کی طرف, گناہوں کی بخشش طلب کرو. دنیا کے پیچھے ہی نہ صرف بھاگتے رہ جاؤ, مغفرت طلب کرو. اللہ کو راضی کام کرنے والی نیکیاں کرو, اور کیا کرو, جنت کی طرف دوڑو, جنت کی طرف دوڑو. اور یہ بھی جنت ہمیں کس سے ملے گی, ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ صرف ہمارے اعمال کے ہی اس میں ہمیں جنت مل جائے گی؟ کیا ہوگا تو جنت ملے گی, اور کیا چاہیے ساتھ. اور یہ لفظ اس صورت میں فضل, اللہ کا فضل مانگو, اللہ کا فضل ہوگا جب ہی اور جسے وہ چاہے جب ہی ہمیں یہ مل سکتا ہے, کیونکہ اللہ ذوالفضل کا دل ہے. بہت فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے. جنت کو پانے کے لیے کیا کرنی ہے؟ نیکیاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اہم ترین کام اس کو راضی کرنا، تو سارے معاملے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اخلاص کے ساتھ. بالکل، اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے بھی دیکھیں ہمیں جو امتحان آتے ہیں نا بندے پر، اس میں نکلنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتانے فرماتے ہیں یہاں پر، کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں یا تمہاری جان میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا. کسی چیز کا نقصان یا تکلیف غم کا پہنچنا تقدیر میں ہوتا ہے. اب کیا کرو؟ تقدیر میں تو لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اب کیا کریں؟ روئیں دھوئیں اس پر. کیا سکھایا جا رہا ہے یہاں پر؟ طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ پرسکون زندگی گزرے. جی ہاں، صبر کریں، راضی رہیں اس پر، صبر کریں تاکہ اللہ سے اجر لیں اس سے، اس کا خوشی اور راحت نصیب ہو تو کیا کریں؟ اللہ کا اس پر شکر گزار ہو جائیں. اترانا نہیں ہے، فخر نہیں کرنا، یہ بتایا جا رہا ہے نا آگے کی آیتوں میں بھی. اور اپنی قابلیت نہیں سمجھنا کہ میری قابلیت تھی اس وجہ سے مجھے یہ ساری چیزیں ملی. شکر، اترانا نہیں، فقط کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والے نہیں پسند. دیکھیں، اگر یہ بات آ جائے نا کہ میرے حصے کا کوئی لے نہیں سکتا اور کسی کے حصے کا مجھے مل نہیں سکتا، تو انسان کے دل کے جذبات جو ہے نا وہ خوشی سے بھر جائیں گے، اطمینان آ جائے گا. یہی چیز ہوتی ہے نا عموماً، کوئی کسی کا حصہ نہیں لے سکتا، جو ہمارے حصے میں ہے وہی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مختال اور فخور اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کون ہوتے ہیں یہ اترانے والے، فخر کرنے والے؟ جو آگے آیت نمبر 24 میں کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، بخل کرتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی. جی ہاں، بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیل سکھاتے ہیں، روکتے ہیں نیکی کے کاموں سے. اچھا، کیوں انسان روکتا ہے؟ کیوں انسان کسی دوسروں کو وہ کام نہیں کرنے دیتا جو خود نہیں کرتا؟ کیوں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب بندہ خود نیکی نہیں کرتا نا تو وہ دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتا. یہی ایک تو وجہ ہوتی ہے نا کہ میں نہیں کر رہا تو تم بھی نہیں کرو، اور پھر اس پر اس کی حالت بھی چھپی رہتی ہے نا. تاکہ وہ بھی اس کو نہ، تو کیا ہے کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کرو گے تو تم اپنے فائدے کے لیے ہی کرو گے، ہے نا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 سے لے کر اینڈ تک ہمیں کیا پتا چلا، ان تمام آیتوں سے کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روحانی وسائل کی بھی بات بتائی، کتاب میزان کی بات، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو میزان اور عدل کے ساتھ اتارا ہے نا. اور مادی وسائل کی بات ہے یہاں پر، حدید کی بات ہے نا، لوہے کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. کیا ہمیں پتا چلا ان تمام باتوں سے؟ اللہ کو کیا مطلوب ہے ہم سے؟ ہم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، بتائیے آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہم اس کے بن جائیں، ہے نا، خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، یہ کیا ہے؟ میزان ہے نا، کون غلط ہے کون صحیح ہے میزان سے پتہ چلے گا. ہمارے اعمال ہمارے اس قرآن کے مطابق اب ہوں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. لوہا کیوں اتارا، اس کا بھی ہم نے تفسیر میں الحمدللہ دیکھا. اور کیا لیا ہم نے ان آیتوں سے، کیا سیکھا؟ دیکھیں یہاں پر کس کی بات ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جی ہاں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام کی قربانیاں کتنی تھیں، ہے نا، ہم پڑھ چکے نا. جب آپ ظاہر ذکر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیں، نوح علیہ السلام 950 سال سفر کیا تبلیغ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں کہ ان کی اولادوں کو بھی دنیا میں بھی ان کو انعام دیا، ان کی اولادوں میں خیر رکھ دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اولاد بھی ہدایت پر ہو جائے، ہے نا؟ کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو ہدایت دی، اور اکثر ان میں سے، بہت سے ان میں سے فاسق تھے۔ کسی دن وقت اللہ تعالیٰ نے دیا تو مجھے کسی نے بہت خوبصورت ایک آرٹیکل کہہ لیں یا ایک بہت اچھی، اس میں اتنی خوبصورت باتیں ہیں قرآن سے ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے فاسق کا کس طرح سے ذکر کیا ہے اور جو صحیح راستے پر ہوتے ہیں ان کا کتنا، چند اللہ تعالیٰ نے ان کو چند لوگوں میں شمار کیا نا، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چند لوگوں میں ہی شامل کر لیں۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 28 میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کون سا ایمان چاہتے ہیں؟ اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو آخری پاروں میں کیا کون سا ایمان چاہیے؟ اب اللہ تعالیٰ ہم سے عملی ایمان چاہتے ہیں، عملی قربانیاں، ہے نا، عمل لے آؤ۔ ہم اپنے اس آیت کے ناطے سے نہیں، اور ہم اپنے عمل کے بعد ہم اگر ہم چنے تو کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر جاؤ، پیغمبروں پر ایمان لے آؤ، کیا ملے گا تمہیں؟ یہ کرو گے تو کیا ملے گا؟ عمل والا ایمان لے آؤ گے تو کیا ملے گا؟ جی ہاں، دگنا اجر ملے گا۔ نمبر ون، دگنا اجر دیا جائے گا، یہ ہم تفسیر میں دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ نمبر ٹو، علم کا نور دے گا اللہ تعالیٰ، قرآنی ہدایت تمہیں دے گا، ہے نا، جو قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرے گا۔ کر رہا ہے ہمارا قرآن ہمیں قدم قدم پر ہماری رہنمائی، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آ رہا ہے، برائیوں سے بچا رہا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ اور نور کی بھی بات ہم نے پڑھی تھی کہ آخرت میں بھی تمہیں پل صراط پر چلنے سے پہلے جو دور دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں بھی مدد کرے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے اس کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ روشنی پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ واللہ الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو بخش دے۔ بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، قدم قدم پر ہم بھٹک بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بخشش کی دعا کیجیے، مغفرت مانگیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیجیے۔ یہی ہمارے لیے، اللہ کو بھی مطلوب ہے اور ہمارے لیے بھی یہی فائدہ ہے۔ اور آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فضل کی اتنی بات ہے، اور ہم نے کیا دیکھا، کیا تھا ہمیں یہاں پر اس آیت سے کیا پتا چلا بتائیے؟ دیکھیں ویسے تو اہل کتاب کے گمان کی بات ہے نا، وہ جو کہ ہم تفسیر میں دیکھ چکے، لیکن یہاں پر ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ اصل مالک وہی ہے، وہی اصل مالک ہے، فضل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، بخشش بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہے نا، ہر چیز لے لیں، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی خالق ہے۔ تو کیا ہے ہمارے لیے؟ اب ہمارے لیے کچھ بچا ہے؟ اور دے گا بھی اسی کو جس کو وہ چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے فضل والا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے پوائنٹ؟ ہم نے کیا عمل کے پوائنٹس لیے؟ کیا سبق ہے؟ ہمیں اپنے اندر کیا لانے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے اندر طلب رکھنی ہے، اپنے رب کو پانے کی، جنت کو پانے کی، وہ نیکیاں کرنے کی طلب رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کرا لے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ کے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہماری جتنی بھی یہاں نیکیاں ہوں گی جو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت اچھی ہیں، پہلی بات تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے اعمال، ہماری چیز، جو بھی عبادات ہیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس کو پیش کر سکیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہوگا تو ہی بات بنے گی۔ اللہ کا فضل پانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیکیاں کروا لے جو صرف وہ پسند کر لے. اللہ تعالیٰ سے بہت فضل مانگنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھیں وہی والی بات کہ اگر اسے راضی کر لیا تو پھر سارے کام درست ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے, جو کام ہم کر تیرے کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے راضی ہو جائے, تو اسے قبول کر لے. دیکھیں قبولیت کی فکر کہ قبول ہو جائے ہمارے یہ سارے کام. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, آج ہمارا 27واں پارہ یہاں پر مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنے اس کلام سے جوڑے رکھے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور آگے پہنچانے والا بنائے. آمین اللہ آمین. اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں اور ہر حکم ہمیں بہت آسان کرے ان شاء اللہ تعالیٰ, ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں, ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے آس پاس لوگوں کو بھی اس کے ساتھ لے کے چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ, بارک اللہ فیکم, اپنا بہت خیال رکھے گا اور زندگی رہی تو آپ سے پھر بات ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اب ان شاء الله تعالى ہم ڈرامے کی طرف آئیں گے. چلیں, بہت دنوں سے آپ لوگوں نے ڈرامے نہیں کرے, اللہ کا بہت احسان ہے, شکر الحمدللہ. اسلام اب آپ کو ڈرامے کی طرف لے کے چلیں گے الحمدللہ. قرآن کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, تو چلیے اس کے لیے ریڈی ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. مبروك to all dear sisters, الحمد لله رب العالمين on the completion of Juz 27. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے عمل میں بھی اس سب علم کو ڈھال دے اور ہم چلتے پھرتے قرآن نظر آئے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن پڑھنے کا مقصد جسٹ ریڈنگ اینڈ گیٹنگ نالج نہیں ہے, بلکہ وہ نالج جو ہمارے عمل میں آئے, جو ہمیں فائدہ دے, ٹھیک ہے؟ اور ایسا عمل کہ جس کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ اہل القرآن ہے, یہ قرآن پڑھنے والے اسٹوڈینٹ ہیں, ٹھیک ہے؟ آمین اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ گرامر کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ آج ہمارا سبق نمبر 22, لیسن نمبر 22, پیج نمبر 71. ٹھیک ہے, ریڈی ہیں سب؟ چلے آگے. اوکے, شو می اف یو آر ریڈی. اوکے, گڈ, الحمد للہ. اسکائپ والے بھی ریڈی ہیں؟ اوکے, الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, یس, لیسن نمبر 22, پیج نمبر 71. ٹھیک ہے, چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزیدنا علما. ان انا لا نون مشدد اینڈ قد, ٹھیک ہے, ایک دو تین چار پانچ, ٹھیک ہے, یہ پانچ علامات ہیں ہمارے پاس آج کے لیسن میں. لیٹس سی کہ ان کا استعمال کیسے ہے اور اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے, کس جگہ استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تمام علامات کلام میں یعنی بات میں تاکید کا مفہوم شامل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. کسی بات میں آپ کو تاکید پیدا کرنی ہو تو تب ہم ان علامات کو استعمال کرتے ہیں. اور ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک, بلا شبہ, تحقیق, البتہ
یقیناً وغیرہ سے کیا جاتا ہے. یہ سب کا مطلب ایک ہی ہے, رائٹ؟ بے شک, یعنی اس میں کوئی شک نہیں, یعنی یقیناً ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. سو انا اور انا یہ دونوں الفاظ اسم میں تاکید کا مفہوم شامل کرنے کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو نوٹ کر لیجئے کہ انا اور انا کبھی آپ کو فعل کے شروع میں نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. یہ کب آتے ہیں؟ جب کسی اسم میں تاکید کا مفہوم شامل کرنا ہو تو اسم سے قبل انا اور انا آتے ہیں, ٹھیک ہے. انا عموماً شروع میں اور انا درمیان میں عموماً فعل کے بعد آتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی اتنا ہی یاد رکھ لیجیے کہ انا عموماً شروع میں اور انا درمیان میں آتا ہے. کوئی بات چل رہی ہے اور ایون اسٹارٹ کر رہے ہیں تو پھر انا سے اسٹارٹ کریں گے اگر تاکید ڈالنی ہے اس جملے میں, اور درمیان میں اگر آپ کے جملے کے انا آ رہا ہے یعنی تاکید پیدا کرنی ہے تو انا درمیان میں لایا جاتا ہے, اور انا کا ترجمہ کہ بے شک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سیم ہی میننگ دیتا ہے جو انا کا ہوتا ہے. جیسے ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں, ان اللہ عزیز حکیم, بلا شبہ اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے. یہ تو تھی انا کے ایگزامپلز جبکہ کسی جملے کے شروع میں تاکید پیدا کی جائے, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر بیچ جملے میں ہمیں تاکید پیدا کرنی ہے تو ہم اس کو کس طرح لائیں گے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, ٹھیک ہے. جب جملے کے شروع میں تھا تو ہم نے کیا کہا تھا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, رائٹ. اور اب جبکہ جملے کے بیچ میں آیا کہ علم تعلم, کیا نہیں تو جانتا, کیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح وعلمو, جان لو, ان اللہ بکل شیء علیم, کہ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, ٹھیک ہے. سو ڈیڈ یو گیٹ دا ڈفرنس بٹوین انا اینڈ انا؟ انا اسٹارٹس دا سینٹینس اور انا ان بٹوین آپ کو جملے کے جب تاکید پیدا کرنی ہو. آتا یہ ہمیشہ اسم سے پہلے, ٹھیک ہے, فعل سے پہلے کبھی نہیں آئے گا. اس سے پہلے تو فیل آ سکتا ہے لیکن اس کے بعد فیل نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں, ایک نوٹ دیا انہوں نے انا اور انا کے لیے, کہ کبھی انا انا کے ساتھ ماں کا اضافہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اس میں حسر کا مفہوم شامل ہوتا ہے. حسر کیا ہوتا ہے؟ گہراؤ کرنا کسی چیز کا. اور مفہوم اس کا کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں, صرف یہی, ٹھیک ہے. انما یا انما کچھ اور نہیں سوائے اس کے, ٹھیک. تو اس میں کیا کیا, آپ نے ہر چیز کی نگیشن کر دی اور صرف اسی کو باقی رکھا. دیٹس واٹ حسر مین, ٹھیک. اور اس کا ترجمہ بے شک یا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جاتا ہے. مثلا ہم سورہ کہف کے آخر میں پڑھتے, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. قل کہہ دیجئے, انما کہ بے شک, انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا ہی انصاف ہوں, میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں. یوحا الی, وہی کی جاتی ہے میری طرف, انما الہکم الہ واحد, کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اسی طرح فذکر انما انت مذکر, فذکر بس آپ نصیحت کیجئے, انما انت مذکر, بے شک آپ نصیحت کرنے والے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بے شک کا یا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, یعنی دونوں ہی میننگ آ جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جملے میں یہ کس طرح آیا ہے اور اردو میں آپ اس کا ترجمہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر انشاءاللہ انا اور انا کی. آل ٹوگیدر میننگ اس میں بلا شبہ یا بے شک کے آتے ہیں اور اس میں تاکید کا مفہوم شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اب چلتے ہیں نیکسٹ علامت کی طرف, یعنی لام مفتوحہ. لام مفتوحہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا لام کہ جس پر فتحہ کی حرکت ہو. ٹھیک ہے, یہ علامت اسم فعل اور حرف کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. لام فتحہ ہر کسی کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے, اسم کے ساتھ بھی, فعل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی. اور ترجمہ ہر صورت میں البتہ یا یقیناً ہی کیا جاتا ہے. کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ علامت کسی بھی چیز میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو خواہ یہ اسم کے ساتھ ہو, فعل کے ساتھ ہو یا حرف کے ساتھ, ان سب کے ساتھ اس میں البتہ یا یقیناً کا ترجمہ کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسماء افعال اور حروف کے ساتھ الگ الگ ان کا استعمال دیا گیا ہے لام مفتوحہ کا. ٹھیک ہے, لیٹس سی انشاءاللہ. اسماء کے ساتھ اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشى. ان فی ذالک, بے شک اس میں, ان آلریڈی وہاں پہ موجود ہے یقیناً کے لیے, رائٹ, بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لعبرۃ لمن یخشى, یقیناً اس میں عبرت ہے ان کے لیے جو ڈرتا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کے پاس ایک ہی جملے میں دو دو تاکید آ گئی, انا کے ساتھ بھی اور لام مفتوحہ کے ساتھ بھی. پھر لمسجد اسس علی التقوی. لمسجد, البتہ وہ مسجد کہ اسس, کہ جس کی بنیاد علی التقوی, تقوی پر ہے. من اول یوم, پہلے دن سے ہی, احق ان تقوم فی, زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. ریمبر یہ آیت ہم نے کہاں پڑھی تھی, کسی کو یاد ہے؟ نیچے نہیں دیکھنا, ویسے ہی بتائیے کتنا یاد ہے. مسجد تقوی اور اس کے اگینسٹ میں کون سی مسجد کی بات آئی تھی, کس کو یاد ہے جلدی سے بتائیے. گڈ, ماشاء اللہ, مسجد ویرار کی بات آئی تھی. اور پورے قرآن میں ایک ہی جگہ اس کا ذکر ہے نا, کہاں ہے, کہاں ہے, کس کو یاد ہے جلدی سے بتائیے. بہت ایمان بوسٹنگ سوراز میں سے مدنی سورہ ہے. بھول گئے مسجد زرار کی بات کہاں آئی تھی. سورہ توبہ, گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکما, الحمد للہ. ٹھیک ہے, سورہ توبہ میں ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ جب منافقین آئے تھے نا مسجد زرار میں نماز پڑھوانے کے لیے, کہ ان کے لیے ایک عذر بن جائے گا, ایک وجہ بن جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی ہے. یس, بالکل, منافقوں نے اسے بنایا تھا. تو اس وقت آپ جا رہے تھے تبوک کے لیے, تو آپ نے وہاں پہ ان سے کہا تھا جب میں واپس آؤں گا سفر سے, لیکن واپسی کے سفر میں یہ آیات نازل ہو گئی تھی. بالکل بالکل, ویری گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, الحمد للہ. تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل منع فرما دیا. ویری نائس, ماشاء اللہ, بالکل, الحمد للہ رب العالمین. ان الانسان لربہ لکنود. ان الانسان, بے شک انسان, لربہ, اپنے رب کے لیے, لکنود, یقیناً بڑا ناشکرا ہے. اس سے پہلے دیکھیے لربہ ہے, ٹھیک, وہاں پہ لام کے نیچے کسرہ ہے اور لکنود کے ساتھ جو لام ہے اس پہ فتحہ ہے. سو لکنود, یہاں پہ یقیناً کی بات آئے گی. ٹھیک, اس جملے میں بھی آپ دیکھیے دو آپ کو تاکید مل رہی ہے, رائٹ, انا ان دا بگننگ اور لکنود اس اسم پر آیا کہ یقیناً بڑا ناشکرا ہے. اوکے ناؤ لیٹس سی افعال کے ساتھ کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں اسی لام مفتوحہ کی. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں یقیناً وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کبھی یقیناً والا یعنی تاکید والا لام آ رہا ہے اس سے پہلے بھی انا کی آپ کو تاکید مل رہی ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور بے شک ایک فریق ان میں سے اوت الکتاب میں سے بھی ایک فریق ایسا ہے کہ جو چھپاتے ہیں حق کو اور وہ جانتے ہیں ان کو پتا بھی ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں چھپانے کا وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ البتہ چھپاتے ہیں حق کو. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اور اگر کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر وہ ہماری طرف منسوب کر دیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ لَأَخَذْنَا البتہ ہم پکڑ لیتے مِنْهُ اس کا بِالْيَمِينِ دائنا ہاتھ. ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آل دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ بات نہیں منسوب کرنی تھی کوئی بھی بات اپنی طرف منسوب نہیں کرنی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ نبی بھی کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر ثم لقطعنا منہ الوتین ثم پھر لقطعنا صرف قطعنا سے بھی بات کتنی خطرناک تھی لیکن لقطعنا اس پر اور تاکید کا لام ڈال کر اس بات کو اور اس پر اسٹریس دیا گیا کہ ہم یقیناً کاٹ دیتے من الوتین اس کی شرنگ. چلیے بات کلیئر کہ اسماء کے ساتھ کس طرح آتا ہے اور افعال کے ساتھ کس طرح یہ لام مفتوحہ اس کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے اب حروف کے ساتھ دیکھتے ہیں حروف کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس لام تاکید کا استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک سے اگزامپلز دیکھتے ہیں ان الابرار لفی نعیم ان الابرار بے شک ابرار بے شک نیک لوگ لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. ان الانسان لفی خسر بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے یقیناً خسارے میں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ البتہ خلق عظیم پر فائز ہیں عظیم خلق والے ہیں. تو حروف کے ساتھ بھی ہم لام مفتوحہ تاکید کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. انا کا استعمال ہم نے کہاں کیا تھا انا کا استعمال کس پر ہوتا ہے کیا ہم اس کو تینوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں انا جب جملے میں بات میں تاکید پیدا کرنی ہو انا اور انا تو اس کا استعمال کس پر ہوتا ہے جی تاکید کے لیے ہوتا ہے لیکن کیا ہم اس کو افعال اور حروف کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں انا فی کر سکتے ہیں یا انا تقولا کر سکتے ہیں انا کا استعمال ہم نے کیسے دیکھا انا اور انا کا استعمال کس سے پہلے ہوتا ہے اسم کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے انا کا استعمال اور انا کا استعمال ہمارا نہیں فیل سے پہلے نہیں ہوتا فیل سے پہلے نہیں ہوتا انا کا استعمال. ٹھیک ہے فیل کے بعد تو ہو سکتا ہے فیل سے پہلے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی اسی لیے میں نے وہاں پہ آپ کو کہا تھا کہ اتنی بات اگر آپ نہیں بھی یاد رکھیں گے تو چلے گا لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ انا اور انا کا استعمال اسم کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسماء کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ان اللہ کی ایگزامپل آسان سے یاد رکھ لیجیے. ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نوٹ کیجئے کہ اگر ہو ہا ہما ہم کیا کی کما کم کنہ اور نہ ٹھیک ہے یہ سب ضمائر ہے نا ان کے ساتھ اگر لام مفتوحہ ہو تو یہ تاکید کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کا ترجمہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم حروف جارہ پڑھیں گے نا تو تب آپ کو اس کا استعمال زیادہ اچھا سمجھ آئے گا کہ یوزلی جب حروف جارہ لام یوز ہوتا ہے تو وہ لام کی کسرہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لام کی کسرہ کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا کسی بھی اسم کے ساتھ آپ لی لگا لیجئے کیونکہ حروف جارہ بھی اسما کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, فور لیے کے لیے. ٹھیک ہے, لل انسانی. ٹھیک ہے, لل انسانی انسان کے لیے, لربہ اپنے رب کے لیے. ٹھیک, اس طرح ہما یا ہا لہما. ٹھیک, اب جب ضمائر کے ساتھ ہم نے لام لانا ہے تو وہ آئے گا ہی فتح کے ساتھ, وہ کسرہ کے ساتھ آ نہیں سکتا. اوکے, گاٹ دا پوائنٹ. جو فور کا لی ہے وہ جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو وہ فتح لے کر آتا ہے, تو اس وقت یاد رکھنا ہے کہ یہ تاکید کا نہیں ہے بلکہ فور کا ہے. اس وقت وہ لام تاکید کا نہیں ہے بلکہ لام فور کے لیے ہے, حرف وہ اس وقت حرف جارہ بن کے آ رہا ہوتا ہے نہ کہ حرف تاکید. اوکے, ٹھیک ہے, اتنی بات کلیئر. اسی لیے اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھیے کہ وہ تاکید کے لیے نہیں ہوتا, اسی لیے اس کا ترجمہ بھی آپ کیسے کرتے, کے لیے. مثلا لہو البتہ اس نہیں کریں گے بلکہ ہم کیا کہیں گے, اس کے لیے. اسی طرح لہم ان کے لیے, ہم کہتے ہیں نا لہم اجر عظیم, ان کے لیے اجر ہے بڑا. سو اس وقت وہاں پہ ہم البتہ کا میننگ نہیں کرتے بلکہ اس کو جارہ کے طور پر لیتے ہیں, لہم اجرن ان کے لیے ہے اجر. ٹھیک ہے, نون مشدد اور قد کو بھی کر لیں کیونکہ یہ سارے کے سارے ہمارے کثرت سے قرآن پاک میں آتے ہیں اور جب جب آتے ہیں تب تب آپ کو اس کا مفہوم بتایا جاتا ہے کہ اس کا استعمال یہاں پر کیوں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ we have enough time, انشاءاللہ we can complete this. ٹھیک ہے, نون مشددہ. ٹھیک ہے, نون پہ مشدد اور پھر اس پر فتحہ. اٹ ہیز دا موسٹ انٹینس نون. ٹھیک ہے, ویسے ہی آپ کہتے ہیں کہ تشدید ہو کسی پر تو اس میں کتنا زیادہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہیوی نون ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہیوی نون یا نون ثقیلہ بھی کہا جاتا ہے. سو یہ نون جو ہے یہ علامت صرف فعل کے آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ حرف یا اسم کے آخر میں نہیں لا سکتے, اور اس کی موجودگی میں فعل کے شروع میں عموماً لام مفتوحہ بھی آتا ہے اور ترجمہ البتہ ضرور کیا جاتا ہے. یہ یاد رہے کہ اس میں مشدد نون سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو ترجمہ واحد کا کرتے, اور اگر نون مشدد سے قبل پیش ہو تو ترجمہ جمع مذکر کا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ یاد رہے والی جو بات ہے نا اس کو بریکٹ میں کر لیجئے, انشاءاللہ ابھی میں اس کو آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم اس کا جو بگننگ جو ہم میننگ اب تک مفہوم سمجھے اس کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے یا یہ یاد رکھنا ہے کہ نون مشدد ہمیشہ فعل کے آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے, شروع میں تو ویسے بھی نہیں آ سکتی نا. ٹھیک ہے, سو آخر میں آتی ہے اور فعل کے آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب جب آتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں تاکید کے لیے نون مشدد لائی گئی ہے. ٹھیک, اور اگر اس سے پہلے لام بھی موجود ہو جو کہ ہم ابھی پڑھ چکے کہ لام تاکید کے لیے آتا ہے تو ڈبل تاکید ہو گئی نا, جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں تاکید در تاکید بیان کی گئی ہے تو دیٹ مینس کہ اس میں شروع میں لام تاکید کا ہے اور نون مشدد آخر میں تاکید کا ہے. سو بہت زیادہ کسی چیز پر اسٹریس کیا جائے, کسی بات کے مفہوم میں بہت زیادہ جب تاکید پیدا کرنی ہو تو اس وقت ہم شروع میں لام مفتوحہ اور آخر میں نون مشدد لاتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی بات کلیئر. میننگ ہم اس کا اسی طرح کرتے ہیں کہ البتہ ضرور بضرور ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, اب جو سیکنڈ چیز ہے اس میں انہوں نے کہا کہ نون مشدد سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں ترجمہ واحد کا کرتے ہیں اور اگر نون مشدد سے قبل پیش ہو تو ترجمہ جمع مذکر کا کیا جاتا ہے. لیٹس سی اگر ہم اس چیز کی ایگزامپلس یہیں پر ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم تاکید والی چیز دیکھتے ہیں کہ ہمیں تاکید مل رہی ہے, ہم اس کا مفہوم سمجھ رہے ہیں. اگر ٹھیک ہے تو پھر ہم سیکنڈ چیز کو فوکس کریں گے کہ اس نون مشدد سے پہلے والے حرف پر کون سی حرکت ہے. ٹھیک ہے, ایوری ون از ود می ان شاء اللہ. یس نو جی اوکے الحمد للہ. ٹھیک ہے, سب کے تو جی نہیں آئے ہیں, سب ساتھ نہیں ہیں. اوکے الحمد للہ, اسٹل سم مور مسنگ. اینی ویز ان شاء اللہ اوکے گڈ. لمن تبعک اگین دیکھیے من سے پہلے لا. اوکے لمن تبعک, البتہ جو پیروی کرے آپ کی منہم ان میں سے. ناؤ ہمارا جو پوائنٹ ہے اس کو دیکھیے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ, البتہ ضرور میں بھر دوں گا. مِنْكُمْ تم میں سے, اجمعین سب کے سب کو. ٹھیک ہے, لَأَمْلَأَنَّ لام تاکید کا ہے, فتح ہے نا. ٹھیک ہے, لَأَمْلَأَنَّ البتہ میں بھر دوں گا. رائٹ, املا میں بھر دوں گا, لا املا البتہ میں بھر دوں گا, لا املا ان البتہ ضرور بضرور میں بھر دوں گا. بفور فیل اینڈ نون مشدد, جی بالکل بالکل, بفور لام آ گیا اور آفٹر نون مشدد, نون مشددہ. ٹھیک ہے الحمد للہ, سو ضرور بضرور. اور نون سے جو تشدید کا نون ہے, نون مشدد, اس سے پہلے حمزہ ہے, اس سے پہلے حمزہ ہے. رائٹ, سو ہم نے کیا کہا کہ میں البتہ ضرور تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا. ٹھیک ہے, ناؤ لیٹس سی اگر ہمیں دوسری ایگزامپل بھی یہاں ملتی ہے. ٹھیک ہے, والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں, ثم قتلوا پھر مارے گئے, او ماتوا یا مر گئے, لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا, لیرزقنہم اللہ. ٹھیک ہے, وہ رزق دے گا ان کو. لام ہے پہلے, یرزق یرزقا وہ رزق دے گا, لیرزقا البتہ وہ رزق دے گا, لیرزقن البتہ وہ ضرور رزق دے گا. کون؟ اللہ, ہم ان کو. لیرزقنہم اللہ البتہ وہ ضرور بضرور رزق دے گا ان کو, رزقا حسنا رزق اچھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی دیکھیے نون مشدد سے پہلے کیا لیٹر ہے, قاف. رائٹ, اور قاف پہ کون سی حرکہ ہے, قاف پہ حرکہ آپ کو نظر آ رہی ہے نون مشدد سے پہلے, قاف پہ فتحہ کی حرکت. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کہا کہ اگر مشدد نون سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں, واحد کا ترجمہ کرتے ہیں, یعنی وہ ضرور رزق دے گا. ٹھیک ہے, اور آگے اللہ کے اوپر جو دمہ ہے وہ بتا رہی ہے, لفظ اللہ کے اوپر جو آخر میں دمہ ہے, کہ وہ یہاں پہ اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور کن کو دے گا, ہم ان کو, کہ جو اللہ کے راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں, تو ان کو اللہ ضرور بضرور رزق حسنا دے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھتے ہیں نیکسٹ آیا کو. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. اب دیکھیے اس ورڈ کو, لَتَدْخُلُنَّ, تَدْخُلُ کیا ہوتا ہے, تم داخل ہوگے. رائٹ, تَدْخُلُ کیا ہوتا ہے, تم داخل ہوگے. لا آ گیا شروع میں, لا آ گیا شروع میں, البتہ تم داخل ہوگے، لتدخلن البتہ تم ضرور بضرور داخل ہوگے، المسجد الحرام مسجد حرام میں، انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ امن کی حالت میں، ٹھیک ہے. سو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا، تم سب داخل ہوگے. کیسے تم سب کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا؟ پیش آن ہر بیفور نون مشددہ. ویری نائس ماشاء اللہ، ایکسلنٹ جاب، بارک اللہ فیک، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کو لے کر چلتے ہیں تو سمجھنا آسان ہوتا ہے، رائٹ. اب آپ نے دیکھ لیا، لام کو بھی پہچان لیا، نون مشدد کو بھی پہچان لیا. اب آپ نون مشدد سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں. تاکید تو ہم نے اتنی زیادہ ڈال دی، اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو اس کو واحد کا ترجمہ کریں گے یا جمع کا، اس سے پہلے والے لیٹر کی حرکہ کو دیکھ لیجئے. اگر تو فتح ہے تو واحد، اور اگر پیش ہے تو پھر جمع. کیونکہ جب ہم مشدد نون لاتے نا، پھر اونا اور اینا یہ سب نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر ہم حرکات سے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح مشکل ہو جاتا نا، لتدخلون لتدخلون، بہت سارے نون جمع ہو جاتے، رائٹ. اور اگر واو کو وہاں پہ موجود رکھتے تو بھی وہ پھر سمپل تم داخل ہو گئے ہو جاتا. تو اس واو اور نون کو گرا کے نون مشدد لاتے ہیں، اور اس پر سمپل پیش کی حرکت آپ کے پاس موجود رہتی ہے، جو شو کرتی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. سو لتدخلن، البتہ تم ضرور داخل ہوگے، المسجد الحرام مسجد حرام میں، انشاء اللہ آمینین. اینڈ دین ولیحملن اثقالہم واثقالم مع اثقالہم، ولیحملن اگین، یحمل ولیحمل ولیحملن، رائٹ. ولیحملن حمل کیا ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانا، رائٹ. حمل کیا ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانے کو ہی کہتے ہیں نا حمل. سو وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، بوجھ ان کے، وَأَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بوجھ ساتھ ان کے بوجھ کے، یعنی اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. تو وَلَيَحْمِلُنَّ میں ہم نے کیا دیکھا؟
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.